الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواصل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد حتى توضى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. اللهم فقهني في الدين، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر آمين. اللهم آمين. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. مجھے لگتا ہے آپ لوگوں کی چیٹ ڈسیبل ہے، مجھے آپ لوگوں کے جو ہے نظر نہیں آ رہے ٹیکسٹ. ایڈمن پلیز اگر آپ اوپن کر دیں چیٹ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جو امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ ایمان کے بہترین درجوں پہ اور اپنی اپنی جگہ پہ خیر کے کاموں میں بیزی ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو خیر کے کاموں میں بیزی رکھے، اسی طرح قرآن کے ساتھ جوڑے رکھے. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے نا. ایک منٹ مجھے دے پلیز، مجھے اور آپ سنائیں کہ آپ لوگوں کی کلاس. مجھے آپ لوگوں کے اصل میں میسیجز نظر نہیں آ رہے، یا تو میری طرف سے کوئی پرابلم ہے. آپ لوگوں کی چیٹ اوپن ہے؟ الحمدللہ اتنی خوبصورت ہماری جو ہے وہ آیات چل رہی ہیں. الحمدللہ مجھے آپ لوگوں کے میسیجز سٹل نظر نہیں آ رہے. اینی ہو، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے. آپ لوگوں کو سب کو میری آواز آ رہی ہوگی. اللہ سبحانہ تعالی آواز آ رہی ہے الحمدللہ. ثم الحمدللہ کسی نے مجھے سیپریٹ سے کیا آپ لوگوں کی چیٹ اوپن ہے. آئی ڈونٹ نو کہ کیا پرابلم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ خیر سے ہم لوگوں کو اپنی کلاس کو پورا کریں. اچھا، کبھی آپ اپنے آپ کو سوچیں، اپنے اوپر رش کریں کہ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں چنا. سبحان اللہ، کتنے مسلمان ہیں، کتنے پاپولیشن دیکھیں، ان میں سے کتنے تھوڑے سے لوگ قرآن کے ساتھ جڑے ہیں پڑھنے پڑھانے سے، اور پھر اس میں سے کتنے کم ہیں جو کہ اس طرح سے جڑے ہوئے ہیں کہ اس کو سمجھنے کے لیے، اس کا فہم حاصل کرنے کے لیے. لیکن سبحان اللہ ان میں سے آپ ہیں، ہے نا. اپنے آپ پہ رش کرتے ہیں یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے. ایسے ہی ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس نعمت کو کا بہترین حق ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم اس کو جس طرح سے ہمیں لینے کا ہے اس طرح سے لیں اور اس پہ عمل کریں, ہے نا, ہمارا عمل چینج ہوتا جائے, عمل میں ہمارے آتی جائے. تو الحمدللہ آج کی ہم اپنی حدیث دیکھتے ہیں, آج کی اپنی ہماری بہت خوبصورت حدیث ہے, اس کو ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل لیکون له عند اللہ منزلہ فما یبلغها بعمل فما یزال اللہ یبتلی بما یکرہ حتى یبلغه ایاہا. سبحان اللہ, کیا اس کا مطلب ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں ہر آدمی کا ایک درجہ ہوتا ہے نا, ایک مرتبہ ہوتا ہے, وہ آدمی اس مرتبے تک کسی عمل سے نہیں پہنچ سکتا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے ایسی آزمائشیں دیتا ہے جو اسے ناپسند ہوتی ہیں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے اس مرتبے تک پہنچا دیتا ہے. سبحان اللہ, یہ سلسلہ تو صحیح ہے, 3248 حدیث ہے. کیا سمجھ آئی آپ کو کہ سبحان اللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس درجے, ہم نے پڑھا نا کہ جنت میں سبحان اللہ کتنے درجے ہیں, ہے نا, تو لیکن اس پہ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ یہ تو ہمیں پتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے ہی ہم جائیں گے, کوئی بھی اپنے عمل سے نہیں جا سکتا, لیکن پھر بھی کسی کے عمل اتنے اچھے نہیں ہوتے سبحان اللہ کہ ہم اتنے اچھے سے نماز نہیں پڑھ سکتے, اتنے اچھے سے روزہ نہیں رکھ سکتے, ہمارے عملوں میں کمی ہوتی ہے, پھر اللہ تعالیٰ انسان کو کسی بھی قسم کی آزمائش میں مبتلا کر سکتے ہیں, جسمانی, ذہنی, کسی مالی, کسی طرح کی آزمائش میں. وہ صبر کرتا ہے اور اس صبر کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے اس درجے تک پہنچا دیتے ہیں. تو سبحان اللہ کتنی خوبصورت. تو اب اگر جب ہمیں کوئی مشکلیں آئیں زندگی میں, ہے نا, تو کیا کرنا اس پہ, صبر, اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درجے بلند کر رہا ہے, بیماری کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہ صاف کر رہا ہے, اور اس کے ذریعے صبر کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے درجے بلند کر رہا ہے. تو سبحان اللہ, اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے. ہمیں وہ نہیں اچھی لگتی نا, ابھی ہم نے وہ پہلے پڑھا کہ ہو سکتا ہے آپ تمہیں کوئی چیز اچھی لگتی ہو لیکن وہ اچھی نہیں, اسا تک رہو اور اتا تو ہی اور وہ آپ کے لیے اچھی نہ ہو. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں کہا ہے نا, پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا والا نبلونکم بشیئ من الخوف والجوع, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی آزمائیں گے, لیکن اینڈ پہ اللہ نے کیا کہا ہے کہ وبشر الصابرین, کہ خوشخبری کس کے لیے, جو صبر کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں پہ بھی صبر اور شکر, ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دو راستے ہیں, تو ہمیں آزمائشیں مانگنی نہیں چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ, ہم تو بہت کمزور بندے ہیں سبحان اللہ, کل بھی ہم پڑھے تھے نا کتاب توحید میں کہ کس طرح صحابہ اکرام سبحان اللہ کس طرح وہ کس مشکلوں سے گزرے, کن مشکلوں سے وہ گزرے, ہم نے تو وہ دیکھی نہیں, ہمیں مانگنی نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کے دو راستے ہیں نا, شکر کا یا صبر کا. تو ہم تو بہت, اللہ تعالیٰ ہم پہ بہت کمزور بن گئے, تو ہمیں شکر کے راستے پہ ہی ہمیں جنت میں لے جائے. لیکن یہ اللہ کا وہ بھی آزمائشیں آئیں زندگی میں, اس پہ بھی صبر کرنا ہے اور شکر کرنا ہے کہ اللہ میرا رب جو ہے میرے درجے بلند کرنے کے لیے. کتنی خوبصورت اور کتنی مطلب آپ کے لیے موٹیویٹنگ ہو جاتی ہے اگر کوئی کسی قسم کی آزمائش میں مبتلا ہے, تو جب ہم اس طرح کی احادیث پڑھتے ہیں, قرآن میں خوشخبریاں پڑھتے ہیں, تو آپ کو تسلی مل جاتی ہے نا. تو سبحان اللہ, یہ ہمارا کنسول کرتا ہے ہمیں قرآن ہر حال میں, ایسے ہی ہے نا. الحمدللہ ہمارا دین تو وہی ہے نا کہ ہر حال میں بندہ مومن کے لیے خوشخبری ہے کہ اچھا اس کو نعمت ملتی ہے, شکر کرتا ہے تو اس پہ اجر پاتا ہے, مصیبت آتی ہے تو اس پہ صبر کرتا ہے تو اجر کرتا ہے پاتا ہے. تو الحمدللہ, کیسے ہم اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں جس نے ہمیں اتنا خوبصورت دین دیا, ایسے ہی ہے نا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو اب آپ نے کیا سیکھا کہ اسے کہ جو بھی مشکلیں آئیں گی اس پہ ہم نے صبر کر کے انشاءاللہ, ٹھیک ہے, صبر کرنا ہے, صبر پورے دین کا, صبر اور شکر پورے دین کا خلاصہ ہے نا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس دولت سے مالا مال کر دے. سارے ہم نے جو جھگڑوں کی بات پڑھی, ساری ہم کیوں اپنا ٹیمپر لوز کرتے ہیں کہ صبر نہیں ہوتا ہمارے اندر, ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس دولت سے مالا مال کر دے. آج ہم دیکھتے ہیں اپنے لیے کہ ہمارا ٹائم ٹیبل کیا ہے آج کا. الحمدللہ ہم کلاس کو سٹارٹ کریں گے استاذہ جی کے سیشن کے ساتھ انشاءاللہ, اور اس کے بعد پھر ہماری ٹرانسلیشن سٹارٹنگ فرام آیا نمبر 267 سبحان اللہ, آلموسٹ ہم اس کے سورت کے اینڈ پہ پہنچ رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اسی طرح ہم سورت ناس تک جائیں نا, اور اس کے بعد پھر ہم آج ہمارے پاس کتاب توحید بھی ہے, بہت ہی خوبصورت یہ بھی ہماری ہے کتاب ہے نا. کل آپ کتنا کچھ سیکھنے کو ملا ہمیں کہ ہماری زندگی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر قسم کا خفی اور جلی, جو بھی ظاہری اور جو بھی چھپا ہوا کوئی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زندگیوں سے نکال دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اپنی نیتوں کو خالص کریں, پھر سے ایک دفعہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہر قسم کی ڈسٹریکشن سے اپنے آپ کو کر کے. تو ابھی چلیں اس طرح کرتے ہیں کہ پھر ہم اگر استاذہ جی بزی ہیں ابھی تو ہم پہلے ٹرانسلیشن سٹارٹ کر لیتے ہیں, تو پھر ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ریڈی اپنے مصحف کے ساتھ انشاءاللہ. ساتھ استاذہ جی کے ساتھ ریپیٹ کرنا ہے, ریمائنڈ یور سیلف سبحان اللہ کہ آپ کیا کچھ کمانے جا رہے ہیں. جیسوں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے قبول کرے. سٹارٹ کرتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. لفظ ترجمہ دہرائیں گے آیت نمبر 267 سے. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, انفقوا, خرچ کرو, من طیبات, پاکیزہ مال میں سے, ما کسبتم, جو تم کماتے ہو, وہ اور مما, اس میں سے جو, اخرجنا, نکالتے ہیں ہم, لکم تمہارے لیے, من الارض, زمین میں سے, ولا, اور نہ, تیمم الخبیث, چھانٹو بری چیزوں کو. دوسرا معنی بھی اس کا ہو سکتا ہے, ولا تیمم الخبیث, اور نہ ارادہ کرو بری چیزوں کا, من ہو اس میں سے, تنفقونا, جو تم خرچ کرتے ہو. سب کی آواز نہیں آ جا رہی ابھی, سیٹ نہیں ہوئے ہاں, سب اپنی آوازیں ملائیں تاکہ آپ کا صدقہ جاریہ بنے. ولستم, اور نہیں ہو تم, بآخذیہ, ساتھ لینے والے اس کو, الا مگر, ان جے کے, تغمدو, تم آنکھیں بند کر لو, سیہی, اس میں, وعلمو, اور جان رکھو, ان اللہ, بے شک اللہ تعالی, غنیون, بے پرواہ ہے, حمید, قابل ستائش ہے, الشیطان, شیطان, یعیدکم, خوف دلاتا ہے تم کو, الفقر, تندستی کا, ویامرکم, اور حکم دیتا ہے تم کو, بالفحشاء, بے حیائی کا, واللہ, اور اللہ, یعیدکم, وعدہ کرتا ہے تم سے, مغفرتا, بخشش کا, منہو, اپنی طرف سے, وفضلا, اور فضل کا, واللہ, اور اللہ, واسع العلیم بڑی کشائش والا سب کچھ جاننے والا ہے. یوتی الحکمت عطا کرتا ہے حکمت. من یشاء جس کو چاہتا ہے. ومن یوت الحکمت اور جو کوئی عطا کیا گیا حکمت. فقد اوتیا بس تحقیق ملی اس کو. خیرن کثیرا نعمت بڑی. وما اور نہیں. یزک کرو نصیحت حاصل کرتے. اللہ مگر اولو الالباب عقل والے. وما انفقتم اور جو خرچ کرو تم. من نفقت خرچ میں سے. او یا نظر تم نظر مانو تم. من نظر کوئی نظر سے. فإن اللہ بس بے شک اللہ یعلمہ جانتا ہے اس کو. وما للظالمین اور نہیں ظالموں کا. من انصار کوئی مددگار. ان اگر تبدو تم ظاہر کر کے دو. صدقاتی خیرات کو. فن اما ہیا تو کیا ہی خوب ہے وہ. وَإِن اور اگر تو فوہا چھپا کر دو اس کو. وتؤتوها اور دو اس کو. الفقراء حاجت مندوں کو. فہو خیر لکم تو وہ خوب تر ہے تمہارے لیے. ویکفرو اور دور کر دے گا. انکم تم سے. من سیئاتکم تمہارے گناہوں کو. واللہ اور اللہ تعالی. بما اس سے جو. تعملون تم کام کرتے ہو. خبیر باخبر ہے. لیس علیک نہیں ہے تم پر. ہداہم ہدایت دینا ان کو. ولکن اور لیکن. اللہ اللہ یہدی ہدایت دیتا ہے. میں یشاء جس کو وہ چاہتا ہے. وما تنفقو اور جو تم خرچ کرو گے. من خیر مال میں سے. فلی انفسکم تو وہ تمہارے اپنے ہی لیے ہے. وما تنفقونا اور نہیں تم خرچ کرتے. الا مگر ابتغاء طلب کرنے کو. وجہ اللہ اللہ کی خوشنودی. وما تنفقو اور جو تم خرچ کرو گے. من خیر مال میں سے. یوفا الیکم وہ پورا پورا دیا جائے گا تم کو. وانتم اور تمہارا. لا تظلمون نقصان نہیں کیا جائے گا. للفقراء حاجت مندوں کے لیے. الذین جو اخسروا کھیت لیے گئے. فی سبیل اللہ
اللہ کی راہ میں
لا یستطیعون
نہیں طاقت رکھتے
دربن
چلنے پھرنے کی
فی الارضی
زمین میں
یحسبہم
گمان کرتا ہے ان کو
الجاہل
ناواقف شخص
اغنیاء
کہ وہ غنی ہے
من التعففی
ان کے نہ مانگنے کی وجہ سے
تعریفہم
تم پہچانتے ہو ان کو
بسیماہم
ان کے چہروں سے
لا یسألون
نہیں سوال کرتے
الناس
لوگوں سے
الحافن
لپٹ کر
وما تنفقو
اور جو تم خرچ کرو گے
من خیر
مال میں سے
فإن
اللہ
تو بے شک اللہ تعالی
بہی علیم
اس کو جاننے والا ہے
یا اس کو جانتا ہے.
چلے تلاوت سنتے ہیں آیت کی.
یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیه الا ان تغمضوا فیه واعلموا ان الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله هر روز اس سے زیادہ خوبصورت آیات ہوتی ہیں پچھلی والی سے بھی ہے نا. الحمد للہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں. ہم ان آیات کے انشاءاللہ روٹ ورڈز اور بعد میں دیکھتے ہیں. الحمد للہ استاذہ جی ہمارے ساتھ. آپ لوگوں کی بے چینی آئی کین فیل کہ جب ہم اناؤنس کر دیا پھر تو الحمد للہ ثم الحمد للہ استاذہ جی ہمارے ساتھ ہیں. آپ لوگ ریڈی ہیں اپنے لیے حکمت کے موتی چننے کے لیے. بگ اسمائل ہوں گے فیسز. الحمد للہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی طرح آپ کو خوش رکھے, مسکراتا رکھے اور نعمتیں سمیٹنے والا ہمیشہ. استاذہ جی میں آپ کے لیے مائک پری کرتی ہوں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے آپ لوگ؟ ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بڑھائے کم نہ کرے. اللہم زدنا ولا تنقصنا وکرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واعصرنا ولا تؤثر علينا واردنا وارض عنا. آمین. ایک نئی دنیا ہے نا یہ. آپ نے بہت سارے نام سنے ہوئے ہیں. ڈزنی ورلڈ میں نے تو دیکھا بھی ہے, آپ میں سے بھی کچھ نے دیکھا ہوگا ہے. میجک ورلڈ بچے دیکھتے ہیں. قرآن ورلڈ کیسی ہے؟ کتنا آپ اس کو انجوائے کر رہے ہیں؟ سچ بتائیں, دل کھول کے رکھے نا تو اندر سے ایسے لگتا ہے کہ قرآن کی محبت اور سب پرسکون. امیزنگ, ماشاء اللہ, خوبصورت سکون. نو وریز, لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کبھی لے کے جائے. جو اسلو کا انسٹیٹیوٹ ہے آپ لوگوں کا, تو اس کے مین ڈور کے اوپر ایک بڑا خوبصورت سا ایک وال ہینگ بنا ہوا ہے, ناؤ یو آر انٹرنگ. اس طرح چھوٹا سا لکھ کے پھر نیچے لکھا ہوا ہے, یعنی ناؤ یو آر انٹرنگ ان ٹینشن فری زون. تو میں جب گئی تو مجھے سب سے اچھا یہ سائن لگا تھا کہ اٹس ٹرو, اٹس ٹرو. کیا یہ ورتھ اٹ ہے آپ کا وقت؟ حق ادا ہو رہا ہے آپ کے ٹائم کا؟ ایفرٹ ورتھ اٹ ہے آپ کی؟ بکس آپ نے خریدی یہ ورتھ اٹ ہے؟ قیمت پیسے کچھ تو دیے ہوں گے, فیس بھی کچھ ہوتی ہوگی شاید. از اٹ ورتھ اٹ؟ آپ لوگ سب ایک خط لکھیں. آج میرا سورت بکرا بھی پوری ہونے والی ہوگی میرا گمان ہے. کس لیسن پہ؟ میں نے ابھی ویسے میں دیکھا نہیں, فوراً آئی ہوں. یہ آپ لوگوں کو تو بتا دیتے ہیں, میرا ٹائم ہے مجھے نہیں بتاتے, اکثر بھول جاتے ہیں. ماشاء اللہ 273 پہ آ گئے. ماشاء اللہ سبحان اللہ, آج تو بڑی پھر آپ کی زبردست آیت ہونے والی ہے. اللہ اکبر 275 ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کی سورہ پوری ہو رہی ہے نا ماشاء اللہ. ایک تو اس کا بھی کچھ رکھیے پروگرام, اور آپ سب اپنے دل کا درد لکھیں, دل کی باتیں. دل کی باتیں کے نام پہ اچھے اچھی چیزیں واقعی کوئی بول کے اچھا دے سکتا ہے تو بول دے, اور کہیں نہ کہیں اس کو شیئر کرتے ہیں یہ سوچ کے ساتھ. دیکھیں آپ تو بہت سارے ہیں مجھے پتا ہے, لیکن بہت سارے وہ بھی ہیں جو بھی جن کو یہ تک نہیں پتا کہ قرآن اتنا خوبصورت ہے. تو ایک خط لکھیں نائس سا ان لوگوں کو کہ جو شاید, مجھے نہیں پتا اس کورس کو کوئی جوائن اپ کر سکتا بھی ہے کہ نہیں سورۃ آل عمران سے, لیکن کسی اگلے کورس میں نام لکھا دیں, کسی اور سے جا کے پڑھنا شروع ہو جائے. کم از کم دیکھیں, اور آپ اس کے لیے اپنی اپنی فیملیز کو دیکھیں, اپنی کزنس بہنیں جو جہیں ہیں جہاں بھی ہیں ان کو ٹیسٹ کروائیں. آپ ادھر بھی اجازت لے کے ان کو بلوا لیں کسی دن, سنوائیے. اور اسپیشلی آپ لوگ آخری آیتیں تو ضرور مل کے سنیں, اکیلے میں خوشیاں نہیں بنائی جاتی. جی چینج یور سیلف ماشاء اللہ. آج باتیں ہی کرتے ہیں یہ زیادہ اچھا ہے, جیمس آپ کو ملتے ہی رہتے ہیں تصویر میں بھی نا. جی اپنی فرینڈس کو دیکھیے, یہ کہنے کے بجائے نا کرو کرو ضرور کرو, اور کہیں سختی سے کہہ دیا تو یہ بھی کہہ دیں گے تم تو جہنمی ہو, تم تو گناہگار ہو, تم تو یہ کر. نہیں, محبت سے آپ کھانا شروع کر دیں, دوسرے کو خوشبو آئے گی چکھنا شروع کر دے گا. ماشاء اللہ موٹیویٹ کر رہی ہیں. آئی نیور مس سنگل ماشاء. یہ ہے بیسٹ تھنگ. آپ لوگوں نے اپنا یہ معیار قائم رکھنا ہے. وی ول ناٹ مس دس کلاس. اینڈ جب کورس اینڈ ہوگا نا, آپ کو تو ہم یہ چیزیں اناؤنس کرتے ہیں, باقی نہیں کرتے. ریزلٹس, نمبر, فرسٹ سیکنڈ تھرڈ نہیں کرتے. آپ کے کارڈ پہ لکھ دیں گے, لوگوں کو نہیں بتاتے. یہ چیز ضرور بتاتے ہیں, پرفیکٹ اٹینڈنس. اور اگر کہیں آپ ڈیلے آنے لگ گئیں گے نا, تو ہم آپ کو اسٹوڈنٹ آف دی منتھ بھی کرنا شروع کر دیں گے. جس نے ایک بھی چھٹی نہیں کی, سیکنڈ کون, تھرڈ کون. تو بہتر ہے کہ ہم ان چیزوں میں نہ پڑھیں. اور آپ ایسے ہی ماشاء اللہ بہت اچھے ہیں, کیونکہ آپ کو تو لب لے آیا نا. اب تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ پلٹ کے جائیں پیچھے؟ کبھی بھی نہیں. جو حدیث یاد آ گئی اپنے اس جملے سے ہی کہ ذاق طعم الایمان, ایمان کا ذائقہ چکھ لیا اس بندے نے. اوپر دو باتیں ہیں جو میں نے پہلے بھی ایک آپ کو بتائی بھی ہے, لیکن آج تیسری بات کیا ہے کہ جس کو ایمان کی طرف آنے کے بعد کفر کی طرف پلٹنا ایسے لگے جیسے ایک انگارہ ہاتھ میں رکھنا. کیا آپ اس کورس کے بغیر اب جی سکتے ہیں؟ چلے اپنے گھر کے کسی بیبی کو سوچیں, آپ کا بیبی یا آپ کے بچوں کا بیبی. کبھی دل کرتا ہے کہ اب اس کے بغیر بھی ہم رہیں؟ آپ ہی میں سے کسی کی مجھے بات یاد ہے, اپنی گرینڈ ڈاٹر کو کہہ رہی تھی کہ عائشہ تمہارے بغیر زندگی کتنی پھیکی تھی. پر یہ کب پتا چلا؟ جب وہ بیبی زندگی میں آئی. میں آپ سے پوچھتی ہوں, کیا اس قرآن کے بغیر زندگی اب ہو سکتی ہے؟ تو دعا کریں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یہ کتاب سارے غموں کا علاج, ساری خوشیوں کا سورس ہے. یہ خیر کی چابی, شر کا تالا یہ کورس. اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے راضی ہو. میں اتنی بے چین ہوتی ہوں ٹیوزڈے وینسڈے اور تھرسڈے کو کہ میں آپ کو اپنے دل کی بات بتا رہی ہوں. آپ کی رول کال لگتی ہے نا, اور آپ تو کلاس میں ہوتے ہیں, تو میں ویسے آپ کو ملنے اور دیکھنے کے لیے بہت بے چین. ایک آپ کے لیے اور ایک ویکینڈ پہ جو ماشاء اللہ روڈ ٹو جنت. آپ سب کے لیے بلکہ بات بتا دوں کہ ویکینڈ پہ بہت ہی زبردست کورس چل رہا ہے روڈ ٹو جنت کا. تو آپ کی بچیاں اگر آپ پاکستان سے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ بچوں کو انگلش آتی ہے, کیونکہ اس میں ایک اسٹینڈرڈ سیٹ ہو گیا نا ینگ بچیوں کا. حالانکہ بڑے لوگ بھی ہیں اور انگلش کی وجہ سے, اور ایون آپ جو باہر سے ہیں یو کے اور امریکہ, ادھر تو بچے بولتے انگلش ہیں. ٹرائی کروائیے بچوں کو روڈ ٹو جنت بھی, کیونکہ دن بہ دن پتا کیا ہوگا, اکیلے کھانا مشکل ہو جائے گا. کبھی تصور میں لائیں آپ بہت ہی مزے کی چیز کے آپ کے سامنے آ گئی اور آپ دوستوں کی پارٹی میں تھے. اور میرے ساتھ یہ اکثر ہی ہوتا ہے, کبھی جب بہت ہی کوئی بڑی گیدرنگ میں لوگ دعوتوں میں فرینڈشپ سرکل میں درس رکھتے ہیں, تو بعد میں یہ لیوش کھانے تو میرے تو گلے سے نہیں اترتا آپ کے سر کے بغیر. مجھے اچھا ہی نہیں لگتا. میں کہتی ہوں نہیں, پھر جو بھی حالات ہوتے ہیں اس کے مطابق ریئیکٹ کرتی ہوں, لیکن مزہ نہیں آتا نا اپنوں کے بغیر. بس یہ قرآن آپ جتنا آگے آگے جائیں گے نا, دیکھیے گا آپ کو ادھر بیٹھ کے پھر بچے یاد آ رہے ہوں گے, میاں یاد آتے ہیں. تو ابھی ساتھ لے کر چلیں. نیکیوں کا سفر, خیر کا سفر اکیلے نہیں ہوتا. آپ کورس کریں گے نا, آپ اپنے ہسبینڈ کو بھی کورس کرا دیں گے. کیا مشکل ہے, آپ کو بھی ساتھ ہی ٹیچر بننے کا موقع مل جائے گا. آپ ان کا ترجمہ سن لیا کریں, ایٹ لیسٹ ترجمے کا ٹیسٹ دیں اپنے گھر والوں کو. تجوید, گرامر ذرا مشکل لگتی ہے, ترجمہ دیجیے. نہیں آسان. چلے میں آپ پہ بوجھ نہیں ڈالتی, معاف کیجیے, سوری. چلیے جزاک اللہ خیر. مجھے لگتا ہے کہ آپ کا یہ ریفریشنگ کورس پورا ہو گیا. جی ماشاء اللہ, کوشش تو کریں. ان کو اپنا ترجمہ سنایا, ہماری ایک ساتھی ہیں تو انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو کیسے انوالو کیا کہ ذرا پارا لے کر میرا ترجمہ سن لیں. آپ سب یہ کر لیں, اب پتا نہیں یہ بات ہی نہ کسی کو سنوا دیں. نہیں, اپنے ہسبینڈ, اپنے گھر والے, اپنے بچے, جس چیز کو نا تو کہیں لو بیٹا میں ترجمہ یاد کری تھی ذرا سنتے ہو, اس کے ہاتھ میں پارا دے دیں اور آپ سادے قرآن سے سنیں. کیا بڑی بات ہے کہ ان کا بھی دل کھل گیا. جی آپ اس کا ایسے سوچے نا کہ جب آپ کسی بھی جگہ شاپنگ پہ کبھی اپنے میاں کے ساتھ گئی ہوں, بچے تو اب جاتے ہی نہیں ساتھ, بےچارے میاں ہی ہیں جو آخری عمر تک ساتھ دیتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا, جی تو وہ تھکے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، پیچھے آپ کا بیگ بھی اتنا بھاری انہوں نے اٹھایا ہوا ہے، تو آخر وہ کہتے چلو بیگم بس ختم، چلو. اتنے میں آپ کو وہ کوئی دور جوڑا دکھتا ہے، آپ کہیں جی آپ بھاگتی ہیں. اب وہ دیکھنے میں پسند کرنے میں ایک دم زیادہ ارے میاں تو ادھر کھڑے ہو گئے ہوں گے، لیکن آپ پلٹ کے دیکھتی ہیں نا تو آپ کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. وہ بھی بےچارے ڈیلے ڈالے قدموں سے آ جاتے ہیں نا. بس آپ نے جنت دیکھ لی ہے، اب آپ آگے ہی جائیں گی. آپ جتنا آگے جاتی جائیں گی نا آپ کے گھر والے ایک ایک سٹیپ آتے آئیں گے آگے، اور ہم نے ایک ایوریج رکھی ہوئی ہے 5 ایئر کی، اس کے بعد گھر والے آپ کے ساتھ ساتھ. تو جزاک اللہ خیر، مجھے آپ کا وقت زیادہ نہیں لینا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ سے خوش رہے، خوشیاں دیجیے، خوشیاں لیجیے، خوش رہیں، خوش رکھے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر کثیر استاذہ، سبحان اللہ آپ کا یہ سیشن ہمارے لیے بوسٹر ڈوز کا کام کرتا ہے. ایسے ہی الحمدللہ فریش ہو جاتے ہیں، چارج ہو جاتے ہیں الحمدللہ. اور واقعی ہی یہ قرآن کی یہ دنیا سبحان اللہ امیزنگ ورڈ ہے نا استاذہ جی نے کہا ٹینشن فری زون. یہ جو 3-3.5 گھنٹے ہوتے ہیں سارے دن میں سے خوبصورت ترین ہمارے، جب ہم قرآن کا فہم اللہ ایسے لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، ایسے ہی ہے نا. تو الحمدللہ جتنا، اور یہ اسی دن سٹارٹ ہو جاتا ہے جس دن ہم نے قرآن کھولا تھا، یہاں بیٹھے تھے فاتحہ سے ہے نا الحمدللہ رب العالمین. جب اپنے رب کی پہچان ہو جاتی ہے تو سبحان اللہ پھر کچھ بھی اور کچھ بھی نہیں اچھا لگتا، بس یہی فکر ہوتی ہے کیسے اللہ کو راضی کر لیں، اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے، ایسے ہی ہے نا. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں زوال نعمت سے بچائے. اور جس طرح سازہ نے آپ کو کہا کہ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے ارد گرد والوں کے لیے، اتنے پیارے لوگ ہمارے ارد گرد، اللہ سب کے لیے دعائیں کرنی ہے. دل تڑپتا ہے ان کو دیکھ کے کہ اتنے پیارے پیارے بچے ان کے، اور یہ قرآن سے دور ہیں ہمارے بچے. اللہ تعالیٰ سب کو قرآن سے اس سے جوڑ دیں. آمین. ٹھیک ہے الحمدللہ. چلے آپ لوگ اپنے جو ہے آج کے لیسن میں سے ڈیفیکلٹ ورڈ کے لیے تیار ہیں. اب دیکھیں سبحان اللہ کتنا آسان سورت البقرہ کا اینڈ آ رہا ہے. اور اپنا ہوم ورک نہیں بھولنا، اپنے سب نے لکھنا ہے. اگر میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں، ٹرائی ٹو بی کنسائز، پریسائز چھوٹا لکھیں اس کو. آپ کو میکسیمم آپ 15 ورڈز کا دے دیتے ہیں کہ 15 سینٹینسز کا، کہ اتنے آپ نے کمپلیٹ کرنا. آپ نے کیا سورت آپ کیسے لوگوں کو بلائیں گی، لیٹر لکھیں. ٹھیک ہے کریں گے سب ان شاء اللہ. اب آپ کے سورت البقرہ کی تکمیل ہو رہی ہے نا، کیا چینج آئی آپ نے تاکہ دوسروں کو کے لیے وہ موٹیویشن بنے. انشاءاللہ بارکم اللہ فیکم. چلے ہم دیکھتے ہیں آیہ نمبر 267 سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کا روٹ ورڈ لکھیں تیممو، آیہ نمبر 267. یامین. ٹھیک ہے گڈ ماشاء اللہ. تو یمن بھی ہم اسی سے نا، اسی سے ورڈ ہے یہ الحمد للہ. اچھا الخبیثہ الحمد للہ اسی کے اندر ال کو نکال دیں گے تو باقی اس کے روٹ ورڈ ہو گئے ماشاء اللہ. اب نیا ورڈ آپ کے لیے ایک اور آ رہا ہے اسی آیا میں، تو امیدو. اس میں بھی الحمدللہ اب تا نکال دیں تم کے لیے تو باقی جو رہ گیا وہ جو ہو گیا وہ پلورل کے لیے ہو گیا. کیا رہ گیا پیچھے؟ غائن مین واد. تم آنکھیں بند کر لو. ٹھیک ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے گڈ ماشاء اللہ بارک مولا سب ٹھیک لکھ رہے ہیں. اچھا اگلی آیت میں جاتے ہیں 268. یا عیدکم. دیکھیں اس میں کیا چھپا ہوا ہے. وعدہ چھپا ہونا، شیطان وعدہ کرتا ہے تم سے. ٹھیک ہے وعدہ ہم اردو میں بھی تو واؤ آئندال. ٹھیک ہے گڈ ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم. اچھا اس میں اور کوئی نیا ورڈ نہیں ہے. آگے دیکھیں سبحان اللہ آج ہم سیکھیں گے حکمت کہاں سے آتی ہے نا. ہمیں حکمت کی ضرورت ہے نا اپنے گھر والوں کو بلانے کے لیے. تو آج الحمدللہ آپ کو یہ بھی چلے گا. اس میں دیکھ لیں نیا ورڈ کوئی نہیں الحمدللہ. الحکمہ کا دیکھ لیں، اسی کے اندر ال کو نکال دیں گے تو پیچھے کیا رہ جائے گا. ہا کاف مین دین الباب. یہ بھی ہم پہلے بھی کر چکے ہیں نا لب سے. ٹھیک ہے لام باب. ویری گڈ ماشاء اللہ بارکم اللہ فیکم. اب تو آپ لوگ ماشاء اللہ آپ کے فنگر ٹپس پہ آگے ہیں, یہ ہے نا, ایسے ہی ہے نا. اچھا آگے دیکھیں 271 میں ہم دیکھتے ہیں نیا ورڈ تو بدو, یہ بھی ہم نے پہلے بھی کیا ہوا ہے, تو بدو با دال واو بدو, ٹھیک ہے گڈ الحمد للہ. اچھا اور دیکھیں اس میں کوئی ہے, آگے جاتے ہیں ہم آیا نمبر اے بتی غا, آیا نمبر 272 ابتغاء با غائن, یا ویری گڈ ماشاء اللہ ایکسلینٹ. احصروا آیا نمبر 273 احصروا ح صاد ر ح صاد ر, ٹھیک ہے. اچھا یستطیعون اسی آیا میں دیکھیں, یستطیعون طاقت رکھتے ہو کو واو آئیں, ویری گڈ ماشاء اللہ ایکسلینٹ. اچھا پھر نیا ورڈ اس میں دیکھ لیں, التعففی التعففی آئیں فافا, ٹھیک ہے گڈ ماشاء اللہ ایکسلینٹ. اچھا پھر دیکھیں اس میں الحافن الحافن لام ح فا, ٹھیک ہے گڈ الحمد للہ. باقی دیکھیں کوئی اس میں اس طرح سے نیا ورڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے. کرتے ہیں بہت ہی خوبصورت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم اس سے بہترین طریقے سے اس کو لے سکیں عمل کی پوائنٹ اس میں سے اپنے لیے, اور بہت ہی پریکٹیکل اس میں تو بہت ساری چیزیں ہمارے لیے بہت خوبصورت آیات, ٹھیک ہے. ریڈی ہیں اپنے اپنے نوٹس لینے کے لیے, ریڈی ہیں سب. بارکم اللہ فیکم, ہم سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض, ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه, واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء, والله يعدكم مغفرة منه وفضلا, والله واسع عليم.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي, ربی یسر ولا تیسر وتمم بالخیر. سبق نمبر 34 آیت نمبر 267 سے 273, لیسن نمبر 34 آیت نمبر 267 ٹو 273 سورۃ البقرہ. ہم پہلے پورے سبق کا ایک خلاصہ سا کریں گے, اور پھر ان دونوں لیسنز پہ جو اس سے پیچھے کا تھا اور یہ اس پہ انشاء اللہ تعالی عملی پہلوؤں سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. اے ایمان والو, خرچ کرو صاف ستھری چیزیں اپنی کمائی میں سے اور اس چیز میں سے جو ہم نے پیدا کیا تمہارے لیے زمین میں سے, اور ارادہ نہ کرو گندی چیز کا کہ اس میں سے خرچ کرو, حالانکہ تم خود اس کو کبھی نہ لوگے مگر یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ. اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ اور خوبیوں والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو پکارتا ہے، ایمان کی پکار کے ساتھ کیا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، اے ایمان والو خرچ کرو۔ صرف اتنی بات پہ رک کے ایک سائڈ پوائنٹ نوٹ کریں گے، پھر موضوع پہ چلیں گے، اور وہ پوائنٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو خرچ کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایمان والے کے پاس مال ہو سکتا ہے۔ بعض دفعہ دین کے نام پہ یہ خیال جو آ جاتا ہے کہ بالکل ایک درہم یا ایک دینار بھی اپنے پاس نہیں رکھا جا سکتا، تو سوچئے کہ اگر ویسے ہی ہو تو پھر خرچ کہاں سے کریں گے؟ بات واضح، خرچ کون کرے گا؟ جس کے پاس اپنی ضرورت سے کچھ زائد ہوگا۔ تو یہاں ایمان والوں کو خرچ کی دعوت دے کر دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے پاس مال کی موجودگی کو ثابت کر دیا کہ وہ ہو سکتی ہے۔ اور مال کمانا کوئی بری بات نہیں، جس کے حلال سراسر عبادت ہے، شرط یہ ہے کہ بندے کا دل اس چیز کے ساتھ نہ لگا ہو کہ جس کے پیچھے پھر وہ اپنے آپ کو ہلکان کر دے۔ پھر دوسری بات یہاں یاد رکھیے کہ پچھلی آیتوں میں خرچ کرنے والوں کا ذکر تھا، اب یہاں سے آگے کیا خرچ کرو یہ بات شروع ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں ایمان والوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ تمہارے کمائے ہوئے مال جو تم نے کمائے ہیں تمہیں بھی اللہ کی مرضی سے ملے۔ لفظوں کو دیکھ لیں، انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرچ کرو پاکیزہ میں سے۔ پاکیزہ سے اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ ایمان والے کا سورس آف انکم پاکیزہ ہوتا ہے، وہ گندی چیزوں کو بیچ کر یا خرید کر مال نہیں کماتا، کیونکہ ایمان والے کا ٹیسٹ اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ گندے ٹیسٹ کا انسان نہیں ہوتا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ نہ اپنے لیے گندگی پسند کرتا ہے اور نہ دوسرے کے لیے گندگی پسند کرتا ہے۔ پھر دوسری بات اس آیت میں جو اگلی بات ہے وہ کیا ہے کہ من طیباتی ما کسبتم، جو تم نے کمایا۔ کسب جو ہوتا ہے وہ محنت کے لیے ہوتا ہے عموماً، یعنی کمائی کے لیے آتا ہے، اور یہاں دنیاوی مال کے لیے، بعض جگہ آخرت کے لیے انسان جو جمع کرتا ہے جیسے نیکیوں کی صورت میں، اس کو بھی کسب کہتے ہیں۔ یہاں خاص طور پہ کمائی یا ارننگ کے معنوں میں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کی بجائے محنت سے کمانا چاہیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور ما کسب تم سے، اس میں سے ایک اور مسئلہ اخذ ہوا، اور وہ کیا کہ سامان تجارت پر بھی زکات ہے۔ یہ مسئلہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہوتا ہے، مثال سے سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ ایک شخص ہے، اس کا گروسری سٹور ہے، اس کی دکان میں 10 لاکھ کا سامان ہے، اور ہر مہینے اس کو اس میں سے 20,000 مال ملتا ہے۔ اس میں خرچ کرنے کے بعد کچھ جمع کرتا ہے، کچھ بچاتا ہے، وہ اس کی سیونگز ہے۔ زکات کیا ہوگی؟ جو مال سال کے عرصے میں رہا اس پہ ہوگی، لیکن وہ جو 10 لاکھ کا سامان اس کی دکان کے اندر پڑا ہوا ہے نا، اس کو کہتے ہیں سامان تجارت۔ ابھی بکا نہیں، اندر موجود ہے، ساتھ ساتھ بکتا ہے اور آتا جاتا ہے، بکتا ہے اور آتا جاتا ہے، تو سامان تجارت پر بھی زکات ہوگی۔ ہاں، وہ چیزیں جو تجارت یا کاروبار کی ہیلپ کے لیے ہوتی ہیں، مثلا وہاں اگر کوئی ویئنگ مشینیں پڑی ہوئی ہیں، وہاں کیلکولیٹرز ہیں، یا وہاں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ٹرالیز کی صورت میں ہے، اس پہ نہیں ہوگا، یا ریکس ہیں جن ریکس کے اندر کھانا رکھا ہوا ہے، اس پہ نہیں۔ کس پہ زکات ہوگی؟ جو چیز بک سکے، جو چیزیں بکنے کے راستے میں مددگار ہیں، اس پہ کچھ زکات نہیں ہوگی، لیکن ہر وہ چیز جو بکے گی اس پہ زکات ہے۔ اب اس کو آپ کئی طرح سے سمجھ سکتے ہیں، ہر ایک کا کاروبار فرق ہوتا ہے۔ کوئی گاڑیوں کا بزنس کرتا ہے، اس کے پاس 20 گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں شو روم میں، وہاں شو روم بھی ہے، شو روم پہ زکات نہیں ہے، لیکن جو گاڑیاں وہاں موجود ہیں جو ابھی نہیں بکی، اس کے اوپر بھی زکات ہوگی۔ اور اس کی دلیل یہی ہے، من طیباتی ما کسبتم، اور اس کی دلیل بھی نوٹ کیجئے، دار القطنی کی روایت ہے حضرت ابن عمر سے، فرمایا کہ سامان میں زکوٰۃ واجب نہیں سوائے اس سامان کے جو تجارت کے لیے ہو. اسی طرح ابو داؤد دارالقطنی اور بزار کی روایت سمرہ بن جندب سے کہ ہم کو سامان تجارت کی زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے. تیسری دلیل ہے اس کی, ایک صحابی ہے حماس, وہ کہتے ہیں کہ کچھ کچے چمڑے اپنی گردن پر اٹھائے میں حضرت عمر کی طرف سے گزرا. امیر المومنین نے فرمایا, حماس تم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے؟ میں نے عرض کیا, میرے پاس تو سوائے اس کے کوئی اور مال ہی نہیں, یعنی نقد کی شکل میں نہیں ہے, بس یہ چمڑے ہیں جو بیچتا ہوں. تو فرمایا, یہ تو مال ہے, نیچے اتارو. میں نے اتار کر آپ کے سامنے رکھ دیا, آپ نے ان کی گنتی کی اور قابل زکوٰۃ پایا, یعنی اس کے نصاب سے اوپر تھا. تو فرمایا, اس کی زکوٰۃ واجب ہے, چنانچہ ان چمڑوں کی آپ نے زکوٰۃ وصول کی. اس کی بھی بہت ساری سندیں موجود ہیں. تو اس سے کیا پتا چلا, کوئی بکریوں کا کام کرتا ہے, ریوڑ ہے اس کے پاس, تو بکریوں کا ایک خاص نصاب ہے. یہ ساری ڈیٹیلز انشاءاللہ آپ کتاب الزکوٰۃ میں پڑھیں گے. یہاں بس اتنی سی بات نوٹ کر لیں کہ جو بزنس ہے, کوئی اونٹوں کا کام کرتا ہے, کوئی سبزی کا ہے, سبزی وغیرہ کی بات تھوڑی سی مختلف ہے جو میں ڈیٹیل میں آپ کو نہیں لے کے جاؤں گی, صرف آپ کے لیول کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سامان تجارت میں زکوٰۃ ہوتی ہے. فی زمانہ جو کاروبار ہوتے ہیں اس میں نے آپ کو ایک گروسری اسٹور کی مثال دے دی, گاڑیوں کا بزنس ہے اس کی مثال دے دی, کوئی بھی چیز جو یوزیبل ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ سیلیبل ہے اس پہ زکوٰۃ ہوگی. یہ تو ان لوگوں کے لیے تھی جو کاروبار کرتے ہیں. اسی طرح کچھ لوگ زمینداری کرتے ہیں, جیسے دیہاتوں میں فصلیں اگاتے ہیں, ان کے لیے کیا حکم ہے؟ وَمِمَّا خَرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ, اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالا ہے, اس سے زکوٰۃ ہے. ایک ٹرم ہوتی ہے زکوٰۃ, معروف ہے, سب جانتے ہیں. ایک سال تک جو چیز آپ کے پاس رہے, اگر وہ نصاب سے اوپر ہے, لیکن نصاب سے اوپر جو مال ہوتا ہے سال تک آپ کے پاس رہتا ہے, تو اس کے اوپر آپ 2.5% زکوٰۃ دیتے ہیں. ایک دوسری ٹرم ہوتی ہے, اس کو عشر کہتے ہیں. عشر کا لفظ عشر سے ہے, عشر کہتے ہیں 10 کو. جو لوگ زمین میں فصلیں ڈالتے ہیں ان کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے بلکہ عشر ہے. عشر کیا ہوتا ہے؟ جب بھی فصل اگے, سال کے بعد اگے, بعض فصلیں سال میں 2 دفعہ اگتی ہیں, بعض 3 دفعہ بھی اگ سکتی ہیں, جب بھی فصل اگے گی تو اس کا 1/10 دسواں حصہ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دیا جائے گا. پھر اس کی پھر قسمیں ہیں. بعض جگہ فصلوں کو بارشوں کے پانی سے سیراب کیا جاتا ہے, یعنی پانی کا خرچہ جو ہے وہ دینے والے کو نہیں پڑتا, تو اس کو پھر 1/10 دینا ہوگا, یعنی زیادہ دینا ہوگا. لیکن بعض جگہ پیسوں کا پانی ہوتا ہے, ٹیوب ویلز کا پانی ہے یا خریدتے ہیں, تو پھر 1/20, یعنی پھر عشر کی بجائے 20واں حصہ ہو جاتا ہے جو کم ہوتا ہے. اور اس کا بھی ایک خاص نصاب ہوتا ہے جس کے اوپر سے یہ چلتا ہے. اس میں اس کی طرف اشارہ کہ جو ہم نے نکالا تمہارے لیے زمین سے, دونوں باتوں کو جمع کریں تو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کو جو بھی مال ملتا ہے نا, یا تو اپنے کسب کی وجہ سے ملتا ہے, کوشش کی وجہ سے ملتا ہے, اور دوسری بات ہے اللہ کے حکم سے ملتا ہے. اخرجنا لکم, ہم نے نکالا. کیونکہ کوئی انسان جتنے مرضی دانے زمین میں ڈال کے بیٹھا رہے, نکلے گا تبھی جب اللہ کا حکم ہوگا. پھر کیا ہوا؟ ولا تیمم الخبیث, اور نہ تم ارادہ کرو گندی چیز کا. منہ تنفقون, کہ اس کو خرچ کرو, یعنی اللہ کے راستے میں دینے کے لیے گندی چیزوں کا ارادہ نہ کرو کہ تم وہ اللہ کے راستے میں دو گے. کیونکہ ولستم بآخذیہ, تم نہیں ہو اس کو لینے والے. یہ جو آخذیہ ہی ہے نا لفظ, یہ اصل میں آخذین ہی تھا, آخذین لینے والے, آخذ کی جمع. یعنی تمہیں کوئی وہ گندی چیز دے تو تم کبھی نہ لو, اور اگر کوئی زبردستی تمہیں دینا چاہے تو کیا کرو گے؟ الا ان تغمدوا فی, تم چشم پوشی کر لو گے, یعنی تم اپنی آنکھیں بند کر لو گے. تغمدوا کا لفظ غمزہ سے ہے, غین میم زاد جس کو بولتے ہیں اردو میں, آنکھ بند کرنے کو کہتے ہیں, پلک سے پلک ملانا, اس طرح کے کچھ نہ کچھ دکھتا بھی رہے, ایسے دیکھنا کہ لگے کہ نہیں دیکھ رہے. غمز کہتے ہیں عارضی نیند کو. اغمس شیئن عربی میں کہتے ہیں چشم پوشی کرنا, تجاوز کرنا. مراد کیا ہے کہ اگر تمہیں اتنی گندی چیز کوئی دینا چاہے تو تم آنکھیں بند کر لو, اس چیز کو دیکھنا بھی پسند نہ کرو جو تم دوسروں کو دے رہے ہو. وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ غنی بھی ہے یعنی بے پرواہ ہے اور تعریف کیا گیا ہے. یہاں ادب سکھایا گیا، زندگی بھر کے لیے قصور سکھا دیا، اور وہ کیا ہے کہ چند چلاؤ کا معاملہ نہ کیا کرو، احسن طریقے سے کام کرو، خانہ پوری نہ کیا کرو، ایسا نہ ہو کہ جس کو دے رہے ہو اس کو وہ دینا اللہ کی رضا کی بجائے ناراضگی کا سبب بن جائے، اور دینے والے کو تم سے محبت ہونے کی بجائے تم سے نفرت ہو جائے. انسان صرف غربا کو ہی نہیں دیتا، عام لوگوں کو بھی دیتا ہے، کبھی تحائف کی صورت میں آپ دیتے ہیں، کبھی صدقے کی صورت میں دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اچھے طریقے سے دو، پیار سے دو، محبت سے دو، ایسا نہ کرو. ولا تیممو، یہ تیمم جو لفظ ہے یہ بھی اصل میں تتیممو تھا، لیکن تے تے میں مل جاتی ہے. قرآن پاک میں 31 جگہ ایسا اصول ملتا ہے کہ دو تے کو ایک کر دیا گیا، جو جہاں ضرورت ہوگی تو آپ کو بتایا جائے گا. یہاں بھی تتیممو کی بجائے تیممو ہے، اور تیمم کا لفظ یم سے ہے، یہ وہی لفظ ہے جو ہم تیمم میں بولتے ہیں، ارادہ کرنا، قصد کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کے ساتھ محبت رکھنے اور دوسروں کی محبت لینے کا اصول سکھا دیا، اور وہ کیا کہ جو بندہ یہ چاہے کہ کل قیامت کے دن اس کو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس حال میں اللہ تعالیٰ کے پاس آئے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے اور آخرت پر ایمان رکھے، اور چاہیے کہ لوگوں کے پاس اس چیز کے ساتھ آئے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور جو اس کو اپنے لیے پسند نہیں وہ دوسروں کے لیے بھی نہ کرے. بعض دفعہ انسان اپنی ذات پہ لاکھوں لگا لیتا ہے، لیکن دوسرے کو کبھی ایک موقع پہ بھی کچھ دینا پڑ جائے مجبوراً ہی صحیح، تو اس کے دل پہ چوٹ پڑتی ہے، چن کے خراب چیز نکالتا ہے، بیکار چیز، پڑی پڑی، گری پڑی لین دین. پھر اس میں کہوں گی کہ خاص طور پہ جب ماسیوں کے لیے عید کے جوڑے خریدنے جاتے ہیں، دکاندار سے کہتے ہیں ہمیں لینے دینے والے دکھاؤ، ماسیوں کو دینے، اپنا عید کا جوڑا کسی بڑے بوتیق سے آیا، قیمتی آیا، اور کسی کو دیا تو ایسا دیا اس غریب نے پہنا، ابھی دھویا بھی نہیں تو اس کے تار نکلنے لگے، پتا کیا چلا کہ یہ 100 روپے والا جوڑا تھا، جس پہ شاید وہ بیچاری نے کو 20-25 روپے سلائی کے بھی دیے، وہ بھی ضائع ہو گئے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو جب دو تو یہ سوچ لو کہ جب کوئی تمہیں دے گا تو پھر تمہارا کیا حال ہوگا. اس آیت کے بارے میں برا بن عازب کی روایت آتی ہے کہ انصار کھجور کے موسم میں کھجوریں جب پکتی تو کچھ نہ کچھ لا کے مسجد نبوی میں ایک رسی کے اوپر لٹکا دیتے تھے. اصحاب صفا بھی کھاتے، جو وہاں اسٹوڈینٹس بن کے ہوسٹلائٹ تھے، یعنی جو دن رات وہیں رہتے تھے اور اپنے آپ کو علم کے لیے ڈیووٹ کر چکے تھے، اور باقی لوگ بھی جو آتے کھاتے. ایک موقع پہ کچھ لوگوں نے وہاں خراب سی یعنی پرانی اور جو اچھی کھجوریں نہیں تھی وہ لٹکا دی، تو اس پر رعایت نازل ہوئی کہ اللہ کے لیے یہ دیتے ہو جو تم خود لینا پسند نہیں کرتے. اور یہ گھٹن دل میں کب آتی ہے؟ جب بندے کو اپنی ذات پیاری ہو جاتی ہے اور اللہ کی ذات جو ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے. اور یہ سوچ آتی کہاں سے ہے؟ شیطان کی طرف سے. اپنی ذات پہ جتنا بھی خرچ کرو تو کہتے ہیں آخر کماتے کس لیے، کسی کے لیے کرنا ہو تو کہتے ہیں نہیں، کیوں دیں، کیسے دیں. اپنے بچوں پہ انسان میرا خیال ہے کہ ساری زندگی میں لاکھوں خرچ کر دیتا ہے، اور اگر کسی رشتہ دار کے بچے کو دینا پڑے، کسی یتیم کو، مسکین کو، یا کسی کو وقتی طور پہ آپ خود ہی اڈاپٹ کر لیتے ہیں، تو اس کو دیتے وقت انسان کا دل کیوں کٹتا ہے؟ اس کی وجہ آیت نمبر 268 میں ہے کہ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان وعدہ کرتا ہے تم سے یا وعدہ دیتا ہے تم کو فقیری کا. یعد کا لفظ ہے وہ عین دال سے، دو معنی ہے اس کے، امید دلانا اور دھمکی دینا. یہ جو ہم کہتے ہیں نا میں وعدہ کرتی ہوں، تو اس میں اصل میں ہم لوگوں کو امید دلا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شیطان تم کو دھمکی دیتا ہے یا پھر امید دلاتا ہے. کس بات کی؟ الفقرہ، فقیری کی. کیسے؟ کہ اگر تم نے اللہ کے راستے میں دیا تو فقیر ہو جاؤ گے. یہ فقیری کا جو لفظ ہے یہ فقر سے ہے، فا قاف را. فقر کہتے ہیں کمر کے مہروں کو، فقار الظہر کہتے ہیں پشت کے مہرے 12 ہوتے ہیں نا، جو ہماری پسلیاں ہوتی ہیں. تو فقیری ہے کمر توڑ مہنگائی، اتنی غربت کے کمر ہی ٹوٹ گئی. ہمارے یہاں محاورتن بھی بولتے ہیں کہ کمر توڑ مہنگائی ہے. شیطان کہتا ہے کہ جب تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے نا تو دیکھنا تم فقیر ہو جاؤ گے, تمہارے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا. اچھا اب کیا ہوتا ہے, انسان کا ہاتھ کھینچتا ہے, کہتا ہے اچھا شکر ہے اس نے مجھے بتا دیا, اب تو میں بالکل نہیں خرچ کروں گا. نتیجہ کیا ہوا کہ مال اپنے پاس جمع ہونے لگا, ضرورت سے تو زائد تھا ہی. اب جب مال جمع ہوا تو شیطان ایک اور وسپر کرتا ہے, کیا وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ, آخر کماتے کس لیے, دیکھو نا اٹھو ذرا جاؤ لے کے بچوں کی خوشی کا سامان خرچ کرو. وہی مال جو غریبوں سے بچایا ہوتا ہے نا وہ فحاشی کے سامان پہ لگا دیتا ہے. اور یہاں فحش سے مراد اللہ کے راستے میں نہ دینا بھی ہے, زکات کا نہ دینا بھی فحش ہے, اور عام معصیت کو بھی فحش کہتے ہیں, اور عموماً زنا کے لیے یہ لفظ آتا ہے, یعنی پہلے مال کو جمع کرواتا ہے, جب مال بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو انٹرٹینمنٹ کے نام پہ اور نفس کے تقاضوں کو پورا کروانے میں لگاتا ہے, اور پھر خواہشات اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ انسان کی کبھی پوری ہی نہیں پڑتی. کیا آج ہمارا ایسا حال تو نہیں ہے؟ دین کے لیے دیتے ہوئے ڈرتے ہیں, اللہ کے لیے دیتے ہوئے سوچتے ہیں, اور اپنے لباس اور اپنی محفلوں اور اپنی شادیوں پہ کتنا خرچ کرتے ہیں. ایک ایک سنگر کو لوگ ہزاروں دے دیتے ہیں صرف اس نام پہ کہ پتہ چلے کہ فلاں شادی ہوئی تھی تو اتنے دھڑلے سے ہوئی تھی, گرینڈ میرج, ہو سکتا ہے وہ ایک مہینہ بھی نہ چلے اور ختم ہو جائے. اور ایسا لٹرلی ہوتا ہے, جہاں زیادہ شیطان کو خوش کیا جاتا ہے وہاں سے برکت ویسے ہی اٹھ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے برعکس میں کیا کرتا ہوں, وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا, اور اللہ وعدہ دیتا ہے تم کو اپنی بخشش کا اور فضل کا. وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ, اور اللہ تعالیٰ وسعت والا اور جاننے والا ہے. اللہ وعدہ کیا دیتا ہے, مغفرت کا. مغفرت کا جو لفظ ہے غفرہ سے غین فارا, مغفر کہتے ہیں ہیلمٹ کو, سر کے اوپر وہ ٹوپی جو پہنی جاتی ہے تاکہ حادثے کی صورت میں انسان اپنے آپ کو بچا لے, بس اسی ٹوپی سے ہی سوچ لیں مغفرت کیا ہے, کہ اللہ تعالی بندے کو جہنم کی آگ سے بچنے والی ٹوپی پہنا دیتے ہیں, اشارتاً یہ سمجھ لیں, ڈھال بن جاتا ہے انسان کے اور جہنم کے بیچ میں اس کا صدقہ. پتہ کیا چلا کہ جب بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنا دیتا ہے, کیونکہ صدقہ جو ہوتا ہے نا وہ اللہ کے غضب کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے. ہم دن رات اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہیں, اگر ساتھ ساتھ صدقہ خیرات کرتے رہیں گے نا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اللہ کے غضب کی آگ ٹھنڈی ہوگی, اور فضل اپنے پاس سے زیادہ کر دیتا ہے. کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اور دیتا ہے. فضل کا لفظ عموماً دنیا کے مال کے لیے آتا ہے, حاز من فضل ربی, آپ نے معروف آیت کا ٹکڑا بھی سنا ہوگا, اکثر دکانوں پہ بھی لگا ہوتا ہے, گھروں کے باہر بھی ہوتا ہے. تو اللہ کے راستے میں دو گے تو بڑھے گا, شیطان کے راستے میں خرچ کرو گے تو فقیر ہو جاؤ گے. اللہ کی بات سچی ہے کہ شیطان کی سچی ہے؟ یقیناً اللہ کی سچی ہے. جو لوگ شیطان کے وعدوں پہ یقین کرتے ہوئے اس کی بات کو سن کے خرچ نہیں کرتے, نتیجہ کیا ہوتا ہے, کل قیامت کے دن میدان محشر میں شیطان آ کے اعلان کرے گا. سورت ابراہیم کے پہلے دو رکوعوں کے اندر آپ کو یہ پورا ڈائلاگ مل جاتا ہے کہ شیطان کہے گا میں نے بھی ایک وعدہ دیا تھا اور اللہ نے بھی ایک وعدہ دیا تھا, میرے وعدے جھوٹے ہیں اور اللہ کے وعدے سچے ہیں. تو جو لوگ اس کی بات مان کے غلط کاموں میں خرچ کرتے ہیں بالآخر ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہتا. چونکہ اللہ واسع علیم ہے تو پھر تم بھی وسعت قلبی کا اظہار کرو. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ تعالی بندے کو کیسے دیتا ہے, وہی روایت تھوڑے سے لفظوں کے فرق سے جو پچھلے سبق میں ہم نے دیکھی تھی, کہ ہر صبح دو فرشتے اترتے ہیں, ایک کہتا ہے الہی راہ خیر میں خرچ کرنے والے کو عوض عطا فرما, اور دوسرا کہتا ہے کہ الہی بخیل کو برباد کر دے. بعض دفعہ یہ جو بینک کرپسی ہوتی ہے نا, یا اب لے آف ہو جاتے ہیں یا بعض دفعہ ہماری سیل کم ہوتی ہے, یہ اس فرشتے کی بد دعا کا نتیجہ ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں چونکہ ورلڈ اکنامکس خراب ہے, چونکہ ڈالر کا ریٹ کم ہو گیا اور زیادہ ہو گیا, اصل میں وہ فرشتے کی بد دعا ہے کہ اللہ اس کو تو ضرورت ہی نہیں, یہ تو خرچ کرتا بھی نہیں, جمع کر کر کے رکھتا ہے تو ضائع کر دے. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے حضرت اسماء سے, اللہ کے نبی نے فرمایا گنتی سے نہ خرچ کرو، یعنی گن گن کے اللہ کے راستے میں نہ خرچ کرو، ورنہ اللہ بھی تجھے حساب سے دے گا، اور جمع کر کے نہ رکھو ورنہ اللہ بھی جمع کر لے گا، یعنی تجھے نہیں دے گا، جہاں تک ہو سکے کچھ نہ کچھ دیتی رہو۔ بعض لوگ گن کے دیتے ہیں نا، اور زکوٰۃ کا جب حساب لگاتے ہیں پھر تو بڑا ہی گنتے ہیں، کہتے ہیں 5 تولے کا سیٹ ہے، اس میں 1 تولے کے تو نگ بھی ہیں، کیا نگوں کے اوپر بھی دیں؟ اچھا کیا ڈوری کا وزن بھی کاٹیں؟ اچھا نئے سونے کا ریٹ لگائیں کہ پرانے سونے کا لگائیں؟ کبھی سنی ہے آپ نے یہ باتیں لوگوں سے؟ جب زکوٰۃ کا موسم آتا ہے نا تو لوگ یہ سوال کرتے ہیں، اور یہ اور وہ اور دس اینڈ دیٹ۔ میں کہتی ہوں جتنے خوشی سے سناروں کے اوپر ایکسٹرا مال دے آتے ہیں، اگر اتنا ہی اگر اللہ کے راستے میں نکالتے ہوئے کھلا دل کر لے تو شاید ایسے سوال نہ کرے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ سے، آپ نے فرمایا کہ سخی جو ہے وہ اللہ کے قریب ہے اور لوگوں سے بھی قریب ہے، لوگ بھی پسند کرتے ہیں نا اس شخص کو جو دیتا ہے، اور دوزخ سے دور ہے، اور بخیل اللہ سے دور، جنت سے دور اور دوزخ کے قریب ہے، اور جاہل صحیح عبادت گزار بخیل سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے۔ ایک جاہل علم کوئی نہیں ہے لیکن دل بڑا کھلا ہے، اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اللہ کو وہ اس عبادت گزار سے بہت پسند ہے جو مال کو روک روک کے رکھتا ہے۔ ایک بڑی پیاری روایت آپ کو لفظ بلفظ سنانا چاہوں گی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اللہ کے نبی نے فرمایا سخاوت یعنی بی جنرس، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، سخاوت جنت میں ایک درخت ہے جس کی ٹہنیاں جنت سے باہر جھکی ہوئی ہے، تصور میں لائیں آپ، بس جو شخص اس کی کوئی شاخ پکڑ لیتا ہے تو وہ شاخ اس آدمی کو جنت کے باہر نہیں رہنے دیتی، اٹھا کر اندر لے جاتی ہے۔ کنجوسی دوزخ میں ایک درخت ہے جس کی شاخیں دوزخ سے باہر ہیں، بس جو شخص اس کی کوئی شاخ پکڑ لیتا ہے تو وہ شاخ اس آدمی کو دوزخ کے اندر لے جائے بغیر نہیں چھوڑتی۔ یہ بحقی کی روایت ہے، تصور بن رہا، جنت کا درخت ہے لیکن شاخیں باہر لٹک رہی ہیں، آپ نے اس شاخ کو پکڑا تو وہ درخت آپ کو بھی اندر کھینچ لے گا۔ اتنی بڑی نیکی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور اس کا اپوزٹ جہنم کے اندر لے جانے والا ہے۔ تو دل کا کھلا ہونا جنت کے راستوں کو آسان کرتا ہے۔ ایک اور کال ہے حضرت علی کا، کہتے ہیں کہ خیرات دینے کی طرف جلدی بڑھو کیونکہ مصیبت خیرات کو کود کر تمہارے پاس نہیں پہنچ سکتی، یعنی ہمارے پاس کوئی مشکل آنے والی ہوتی ہے، مصیبت، بیماری، تکلیف، ادھر سے ہمارا صدقہ جاتا ہے، یہ دونوں رستے میں انٹرفیئر کرتے ہیں، جیسے دو گاڑیاں نا، ایک ادھر سے آ رہی ہے ایک ادھر سے آ رہی ہے، تو جو صدقہ ہے نا یہ اس مصیبت کو پیچھے کھیلتا ہے، چلو واپس چلو، اور مصیبت پیچھے چلی جاتی ہے اور ہمارا صدقہ ہمیں فائدہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وسیع العلم والا ہے۔ اب جب یہ باتیں ہم سنتے ہیں تو پھر سب سے اہم بات جو ذہن میں آتی ہے، کہاں خرچ کریں اور کیا کریں؟ چلے یہاں تک تلاوت سن لیتے ہیں۔
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم۔
جو واقعی اس پورے سبق کو سننے کے دوران جو سوالات آپ کے ذہنوں میں اٹھ رہے تھے اس کا جواب ہوگا انشاءاللہ، اور میں کوشش بھی کروں گی کہ اس آیت کی روشنی میں پھر ہم کچھ عملی چیزوں پہ بات کر سکیں کہ اللہ کے راستے میں جو خرچ کیا جائے پھر وہ کیسے خرچ کیا جائے۔ دیکھتے ہیں آیت نمبر 269 کو، وہ حکمت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جو حکمت دیا گیا تو بے شک وہ خیر کثیر دیا گیا، وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر عقل والے، عقل مند لوگ ہی نصیحت پکڑتے ہیں۔ پیچھے سے اللہ کے راستے میں خرچ کی بات تھی، بیچ میں یہ آیت حکمت کے بارے میں آ گئی، جس کی وجہ سے اس آیت کو ہم دو مختلف طریقے سے دیکھ سکتے ہیں. ایک تو عمومی حکمت کے ٹیکسٹ میں کہ حکمت کیا ہوتی ہے اور اس کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور دوسرا حکمت کا خاص طور پہ تعلق اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کیسے ہے. تو لفظ حکمت جو ہے یہ حکم سے ہے، ہا کاف میم اس کا روٹ ہے، اور حکمت کہتے ہیں چیزوں کو مناسب طریقے سے مناسب وقت پہ کرنا. حکمت کیا ہے؟ کہ ہر چیز کو اس کے صحیح طریقے اور صحیح وقت پہ کرنا. عربی کی کتاب ہے بحر محیط، اس نے تقریباً 30 مختلف اقوال جمع کیے گئے ہیں کہ حکمت سے کیا مراد ہے، اور قرآن پاک میں یہ لفظ کئی جگہ آئے گا تو انشاءاللہ ہم اس کو وہاں دیکھتے رہیں گے. لیکن یہاں اس کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا صحیح طریقہ یہ حکمت ہے. اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو اتنی سمجھ دے دیتا ہے، اتنی حکمت دے دیتا ہے کہ وہ اپنی نیکیوں کو ملٹی پلائی کرواتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اجر و ثواب جمع کر دیتا ہے، اور وہ تھوڑا خرچ کر کے بھی زیادہ اجر پا لیتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو زیادہ خرچ کر کے بھی غیر مناسب جگہ پہ خرچ کرنے کی وجہ سے زیادہ اجر نہیں پاتے. اس کو سمجھیں آپ پیچھے والی مثال سے، کسان اور بیج ڈالنے کی مثال ہم نے پیچھے سے دیکھی. وہ کسان جو صحیح زمین کا انتخاب کرے گا، صحیح موسم پہ بیج ڈالے گا، بیج اچھی کوالٹی کا ڈھونڈے گا، پھر اس کے بعد اس کی جڑی بوٹیوں سے حفاظت کرتے ہوئے پانی وقت پہ دے گا، اس کی فصل اس کسان کی فصل سے بہت زیادہ ہوگی جو زمین کا انتخاب نہ کرے. اچھا چلو ادھر ہی ڈال دیتے ہیں، یہ گھر کے قریب جگہ، ادھر ہی بیج ڈال دیتے ہیں. ڈال دیا، پتا کیا چلا کہ وہ تو فرٹائل جگہ ہی نہیں تھی، نکال دو. چلو اب کیا موسم کا انتظار کرنا ہے، بیج پڑے ہوئے لاؤ بھی ڈال دیتا ہوں، کیا ہوگا، فصل نہیں اگے گی نا. اسی طرح جب لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے لگتے ہیں نا، تو کچھ تو جان چھڑاتے ہیں، بس کھلا باکس اس میں ڈال دیا، چلو جی ڈال دیا، ختم کر دو، دینا تھا اپنے ذہن سے بوجھ اتارو، یہ زکات کے پیسے پڑے ہوئے یہ دینے ہیں، صدقے کی نیت کی تھی کرنا ہے، برا خواب دیکھا تھا پیسے دینے ہیں وہ دے دیے، وہ راہ جاتے جہاں مرضی ڈال دیتے ہیں. ایک یہ ہے دینا، اور ایک دینا کیا ہے، کہاں دوں، کس زمین پہ زیادہ اگے گا، کہاں فصل ایک بار اگے گی اور کہاں بار بار اگے گی، کہاں ڈالا ہوا صدقہ جاریہ کی صورت میں نسل در نسل چلے گا، اور کہاں ڈالا ہوا بس ایک وقت کا کسی کا کھانا پینا اور اس کی ٹوائلٹ پیپرز میں یوز ہو جائے گا. عقل مندی کا تقاضا کیا ہے کہ انسان جب خرچ کرنے لگے تو اس چیز کو سامنے رکھے کہ میں جہاں خرچ کر رہا ہوں وہاں خرچ کرنے کا فائدہ کیا ہے. اور فائدے کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے وقت، جیسے کسی خاص موقع پہ خرچ کرنا بعد میں خرچ کرنے سے زیادہ اہم ہو جاتا ہے. مثلا جیسے تبوک کے موقع پہ خرچ تھا، اس موقع پہ خرچ کرنا اہم بہت تھا، اگر کوئی اس وقت نہ خرچ کر چکا بعد میں وہ جتنا مرضی خرچ کرے اس سے فائدہ نہیں ہوگا. بالکل اسی طرح ہماری سمجھ کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے کہ مال کہاں دوں. بعض دفعہ گھروں میں کام کرنے والی عورتوں کو یہ سوچ کے زیادہ سے زیادہ دے دیا جاتا ہے کہ چلو ہم سے دب کے رہیں گی، ہم ان کو 200 روپے تنخواہ پہ بھی رکھیں گے تو رہ لیں گی، یہ سوچ کر کہ چلو کوئی بات نہیں، باجی نے مجھے بعد میں زکات بھی تو اپنی ساری دینی ہے نا، اور صدقہ بھی تو انہوں نے ہی دینا ہے نا. یہ درست طریقہ کار نہیں ہوتا. انسان کو علم حاصل کرنے کے بعد جس چیز کی دعا مانگنی چاہیے وہ حکمت ہے، اور علم سے بڑی چیز ہے حکمت. کچھ لوگوں کو علم مل جاتا ہے، حکمت نہیں ملتی. عقل، فہم، بہترین رائے، قوت فیصلہ، مال کہاں خرچ کیا جائے، کیا کیا جائے، یہ سب چیزوں کا تعلق حکمت سے ہے. کسی کو 10 روپے دیتے ہیں، وہ جا کے ان 10 روپے کی کینڈیز لے کے آ جاتا ہے، لیکن کسی کو آپ 10 روپے دیتے ہیں تو وہ کوئی ایسی چیز خرید کے لاتا ہے کہ جس سے اس کا پیٹ بھی بھر جاتا ہے اور اس کی صحت بھی خراب نہیں ہوتی. دونوں میں فرق کس بات کا ہے؟ حکمت کا فرق ہے. بچے کو آپ 100 روپے بھی دیں گے نا تو وہ 100 روپے کے چاکلیٹس خرید کے آ جائے گا, اور بڑے کو آپ 100 دیں تو امید کی جانی چاہیے کہ وہ 100 میں کوئی 2-3 وقت کا کھانا خرید کے آئے. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کسی کو زیادہ مال دے یا کم دے یہ بڑی بات نہیں ہے. ہاں, جس کو حکمت اللہ تعالیٰ دے وہ قابل قدر ہے. حدیث میں آتا ہے کہ 2 لوگ قابل رشک ہیں, ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس کو دن رات اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے, اور دوسرا وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا اور حکمت دی اور وہ لوگوں کو علم و حکمت سے مالا مال کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے حکمت کے ساتھ مال کو خرچ کرنا چاہیے. دیکھیے کہ کیا کر رہا ہوں, کہاں کر رہا ہوں, کتنا کر رہا ہوں. اس کے لیے مثلا آپ اس طرح سوچ سکتے ہیں کہ لٹرلی اگر آپ پریکٹیکل طور پہ دیکھیں, ایک شخص ہے آپ کے پاس 1,000 روپے, آپ اس کو خرچ کرنا. ایک طریقہ کہہ رہے ہیں, آپ راہ جاتے مسجد کا بورڈ دیکھا, باہر چندہ باکس تھا, آپ نے اس چندہ باکس میں 1,000 ڈال دیا. پہلی بات ہے کہ آپ نے کبھی یہ بات سوچی, یا وہاں 1,000 کا نوٹ ڈالنے سے, 1,000 تو چھوڑے 100 کا نوٹ بھی ڈالنے سے پہلے کہ آپ نے یہ سوچا کہ اس مسجد سے کیا پھیل رہا ہے, شرک ہے کہ توحید ہے. میں نے ایک پریکٹیکل ایکسپیرینس کیا تھا, مجھے ایسے وقت پہ وہ یاد آ جاتا ہے, بہت پہلے کی بات ہے, پاکستان کی یہ بات ہے. لوکل بسیں چلتی تھیں تو وہ بسیں جو تھی نا وہ ایک روٹ میں اس طریقے سے گزرتی تھی کہ وہاں سڑک کے بالکل کنارے پہ ایک قبر بنی ہوئی تھی, درگاہ کہہ لیں قبر ہوگی, اور اس کے اوپر ایک چھوٹا سا گنبد بن کے مسجد تھی. اور وہ بس والا بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے یا ان کی کوئی ڈیل ہوتی ہوگی, اس نے کیا کیا کہ بس جب لاتا نا تو وہ قبر یا درگاہ کے قریب بس روکتا تھا یا اسٹاپ تھا, اور کہا گیا یا کچھ لوگوں نے خوشی سے اپنے پاکٹس میں سے پیسے نکال کے نا, تو اب چلتی بس میں سے انہوں نے وہ روپے کے اندر کوئی ایسے کوائن رکھ کے نا تو انہوں نے وہاں سے مسجد کے اندر پھینکا. میں نے کئی لوگوں کو یہ کرتے دیکھا, یا شاید بس والے نے کہا تھا کہ نہیں. اس وقت سے یہ چیز میرے ذہن میں, اور جب خاص طور پہ اب قرآن پاک کے ساتھ انسان کا تعلق بنتا تو میں سوچتی تھی انہوں نے چاہے 1 روپیہ ڈالا ہوگا, کہ انہوں نے سوچا کہ یہ کہاں جا رہا. کیا ہم دین کے لیے تعاون کرتے ہوئے یہ کبھی سوچتے کہ یہ دین کے لیے تعاون ہو رہا ہے یا بے دینی کے لیے تعاون ہو رہا ہے؟ بعض لوگ جب دین کے نام پہ خرچ کرتے ہیں یا لیتے دیتے ہیں تو اس کا زیادہ خرچ کا حصہ کس پہ جاتا ہے؟ کھانے پینے پہ. میں نے اس چیز میں کسی کا عمل دیکھا, الحمدللہ وہی چیز اللہ تعالیٰ نے پھر ساری زندگی دل میں رکھی کہ کبھی بھی کسی کو دین کے لیے نہ تو یہ کہا کہ آپ خرچ کریں یا دیں یا لیں, بلکہ اس کو اپوزٹ دیکھا. میرے اپنے والد کی بات ہے جو بتانے لگی ہوں. الحمدللہ شہر کے بڑے تاجر تھے, اور آپ کو ہوتا ہے کہ دینی حلقوں میں ایسے لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے. کہتے ہیں ایک دفعہ ایک بہت اچھا ادارہ, دین کا کوئی خراب ادارہ نہیں ہے, وہاں یہ گئے. اب جیسے عادت ہوتی ہے لوگوں کو دیکھ کے, تو انہوں نے کہا جی جلدی سے لائیں جی حاجی صاحب آئے اور یہ اور وہ ہے, ساتھ کوئی اور لوگ تھے تو بوتلیں. میرے والد نے خود بتایا کہ یہ اکیلے تھے یا ان کے ساتھ 2 تھے, لیکن جو آدمی اندر آیا وہ ٹرے میں تقریباً 8-10 بوتلیں کھول کے انہوں نے اسٹال لگا کے لے کے آیا. لے جی, تو یہ بہت اسٹریٹ فارورڈ تھی. انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں پیوں گا, یہ پہلی بات بتائیں کہ میں ایک ہوں یا 2 لوگ ہیں, یہ 12 بوتلیں یہ کہاں سے آئی ہیں, اس کے پیسے کہاں سے آئیں گے. آپ کی جو میری میٹنگ بھی اس وقت ہو رہی ہے کہ ہم اس پورے ادارے کو کیسے چلائیں یا کیا اس کے مطلب جامعہ اس کا خرچہ چلائیں, مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو پیسے لوگوں سے لیتے ہیں اس میں سے زیادہ خرچہ آپ کس پہ کرتے ہیں؟ یہ ہر آئے دن دعوت کہاں سے پکتی ہے؟ ایک دیکھ پک رہی ہے, ایک بچہ قرآن پڑھتا ہے تو اس کی جگہ دے گا, یہ وہ ہے. جب تک اداروں میں یہ چیزیں ہوتی رہیں کہ آپ لوگوں سے کھلے عام ڈونیشنز لیں اور اس کے بعد کھلا خرچہ کریں, کوئی 2 لوگوں نے کھایا باقی پیچھے سارے دوسری کھائیں گے نا. آپ دیکھیے کہ آج بھی میں محسوس کرتی ہوں کہ بعض جگہ ہمارے دینی اداروں میں سب سے زیادہ بڑا بجٹ جو ہے نا وہ کھانے پینے کا بجٹ ہے. انہوں نے کہا کہ آپ پہلے یہ بتائیں کہ یہ ادارہ سیلف فائنانس کیسے ہو سکتا ہے. سیلف فائنانس کا مطلب یہ کہ یہ خود ہی اپنے خرچے پہ چلے, ڈونیشن پہ کبھی بھی کوئی چیز نہیں چلتی. یہ لکھ لیں, جو ادارے لوگوں کے ڈونیشن پہ چلتے ہیں نا وہ ہمیشہ بھیک منگئی ہوتے ہیں. اللہ معاف کرے, پہلے وہاں پڑھنے والے طالب علم زکات کی روٹیاں توڑتے ہیں, پھر وہاں رہ کے وہ خوب گر سیکھ چکے ہوتے ہیں, اس کے بعد جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ دین کے نام پہ مانگنے والے بن چکے ہوتے ہیں, پھر ایک جامعہ بناتے ہیں, لوگوں سے چندے جمع کرتے ہیں جی یہاں جامعہ بننی ہے. تو یہ اتنی تھی یہ کہ نہیں ہمارا استاد سے جھگڑا ہو گیا ہم اپنی بنائیں گے. یعنی اللہ معاف کرے, اس وقت ہمارے دین کا ایک بیشتر حصہ چندوں پہ چل رہا ہے. یہ سچ ہے کہ جھوٹ؟ پہلے آپ کو بلایا جاتا ہے, خوب اچھا کھانا کھلایا جاتا ہے, بعد میں بیچ میں چندے کے باکسز کھلائے جاتے ہیں. میں نے لٹرلی ایسا دیکھا تو بالکل دکھ ہوا. ایک مسجد ہے, یہ باہر کی باتیں ہیں, ہر جگہ یہ حالات ہیں. تو خوب اچھی دعوت تھی مسجد میں, اور جیسا ایک اچھا شادی کا میل ہوتا ہے وہ کھانا کھلا کے اور اس کے بعد مائک پہ اعلان ہوا کہ جی دعوت ہو گئی ہے, بیٹھے اور یہ وہ, اور اس کے بعد میں کہا جی کہ ابھی آپ کے پاس چندے کے باکسز آئیں گے اور آپ اس میں کچھ پیسے ڈالیں تاکہ آج کی محفل کا خرچہ پورا ہو. میرا تو دل جس طرح کہتے ہیں نا کٹ کے رہ گیا. میں نے کہا کہ کبھی ہم نے اپنے گھروں میں ایسا کیا؟ آپ سوچئے میرے یا آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے, آپ خوب اچھی دعوت کھلائے اور اس کے بعد ایک ڈونیشن باکس یا ایک باکس باہر رکھ دے, جاتے ہوئے کسی طرح اس میں کچھ ڈال جائیں کہ آپ نے کھانا کھایا. کیا میں یہ برداشت کر سکتی ہوں چاہے میری حیثیت کسی کو ایک سالن کھلانے کی ہو یا چار کی ہو؟ میرا خیال ہے کم سے کم درجے کا بھی انسان کبھی یہ برداشت نہیں کرے گا, بلکہ جس کے پاس کم ہوتا اس کا تو دل اور ہوتا ہے کھلانے کو. غریب سے غریب خود بھوکا رہے گا, مہمان کو خود کھلائے گا. تو کیا اللہ کے گھر میں آئے والوں کو آپ اس طرح ڈیل کرتے ہیں؟ اگر آپ نے بعد میں ڈونیشن لینی تھی آپ کو حق نہیں تھا یہ کھلانے کا. ایسی چیزیں جم گئی ہیں آج ہمارے نسل در نسل کے سوچ ہی لیا ہے کہ جب تک لوگوں سے چندہ نہیں مانگیں گے تب تک یہ کام نہیں چلے گا. میں اس کو سختی سے ریجیکٹ کرتی کیوں کہ مجھے یہ پتا ہے کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑی مسجد جو سب سے خوبصورت ہے, جہاں سب سے زیادہ ایسی چلتے ہیں, جہاں کے کارپیٹ سب سے نرم ہے, آپ پورے حرم کے اندر گھوم کے دیکھ لیں آپ کو ایک بھی ڈونیشن باکس نہیں ملے گا, الا ماشاءاللہ کوئی خاص کسی کی کنسٹڈی میں رکھے ہوں تو رکھے ہوں. اللہ کس کو دیتا ہے؟ واسع علی. جب آپ لوگوں کے خزانوں پہ نظر رکھ کے مسجدیں بناتے ہیں یا مدرسے بناتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ نہیں دیتا, الٹی ترکیب ہوئی. ہم کہتے ہیں پہلے بناتے ہیں پھر کام شروع کریں گے. اللہ کا اصول کے کام شروع کرو, درخت کے نیچے بیٹھ کے پڑھ لو, نماز پڑھنی ہے نا بیٹھو صفے بچھاؤ نماز شروع کر دو. اللہ دیکھے گا کہ تمہاری یہ جگہ بھر گئی ہے نا, اللہ تمہیں اس سے بڑی دے دے گا. اس درخت کا سایہ کم ہو گیا, اللہ تمہیں وہاں کسی کو توفیق دے گا, وہ کپڑا لگا دے گا. لیکن جب ہم بڑی بڑی عمارتیں بنا لیتے ہیں نا تو پھر لوگ اکثر نہیں ہوتے. ایک ایسی جگہ کو میں جانتی ہوں, ایک ان کے پاس مسجد تھی. اپنی کچھ حکمتیں کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں, لوگ وہاں آنا جانا بالکل چھوڑ چکے تھے. ایک وقت تھا وہ شہر کی بڑی مسجد تھی, اور جو بھی اس کو چلانے والے ہیں جب کوئی نیا بندہ ان کے پاس بیٹھتا ہے تو وہ آنکھوں سے روتے ہیں, اور ان کا خیال کیا ہے کہ ہم اس شہر کی سب سے پہلی مسجد ہے, آج جتنے لوگ ہیں یہ سب ہمارے اسکول سے اور ہماری مسجد سے نکلے ہوئے ہیں, اور یہ ہر نئی مسجد کو وہ مسجد زرار کہتے ہیں کہ یہ ہمارے مقابلے پہ بنی ہے, اور ہمارا اگر آج وہ مسجد اتنی خالی ہے کہ وہاں کچھ بھی نہیں کام ہوتا. خیر قصہ مختصر یہ کہ وہ تو چلے جو چلتا ہے, اس مسجد کے سامنے بڑا سا پلاٹ تھا وہ بکنے پہ تھا. مسجد والوں نے کہا کہ ہم نے یہ خریدا, ہم نے پچھلے 10 سال سے اس پلاٹ پہ نظر رکھی ہوئی ہے, یہ ہم نے ہی لینا. لوگوں نے بہت سمجھایا کہ کیا کریں گے, یہ مسجد تو پہلے خالی پڑی ہے, لوگ بلائے آپ, لوگ نہیں آج آپ کے پاس, نہیں یہ وہ نہیں. کر کرا کے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, سال دو سال میں فنڈ ریزنگ ہوئے, خوب لوگوں میں باتیں کر کے, یعنی جس کو کہتے ہیں نا واسطے دے کے پچھلی باتوں کے کر کرا کے, بل آخر وہ پلاٹ لے لیا, اور اس کے بعد سے جو لوگ اس مسجد کے ساتھ تھے آج وہ بھی وہاں نہیں آتے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں یو تل حکمت فقد اوتی خیرن کثیرا. اصل بات یہ ہے, یہ تو لینے والوں کی بات کر رہی ہوں نا, دینے والوں کے بھی اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرقان ڈالا ہوتا ہے کہ کہاں خرچ کرنے سے وہ اور جمع ہو گیا اور کہاں خرچ کرنے سے اس کے مال کے اندر اضافہ ہو گیا. وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فان اللہ یعلمہ وما للظالمین من انصار. اور جو خرچ تم کرو گے خیرات میں سے یا قبول کرو گے کوئی منت, تو بے شک اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. اب یہاں خرچ کی دو مزید اقسام کا تذکرہ ہے, ایک ہے لفظ نفقہ اور دوسرا ہے نظر. چونکہ ہم پیچھے سے مالی معاملات کے بارے میں قرآنی احکامات کو معلوم کر رہے ہیں, تو جہاں اللہ تعالیٰ نے صدقے کی بات بتائی, پھر اس کے بعد اسی کے اندر کمی بیشی کرنے کا تذکرہ کیا, اس کے کچھ ادب آداب بتا دیے کہ کیا خرچ کرو اور کیا نہ کرو, کس دل سے کرو اور کس نیت سے نہ کرو, اب وہاں خرچ کیے ایک اور بہت ہی اہم قسم جس کو نفقہ کہتے ہیں، اس کا تذکرہ ہے کہ وما انفقتم، اور جو تم خرچ کرو، کون تم؟ تم سے مراد مسلمان، کیا خرچ کرو؟ من نفقت، نفقے میں سے. نفقہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کا وہ مال جو اپنی ذاتی ضروریات پہ لگائے، روزمرہ کی چیزیں، کھانا پینا، لباس، بجلی پانی. آپ نے ایک معروف لفظ سنا ہوگا نان نفقہ، تو یہ وہی لفظ ہے. شوہر اپنی بیوی کے نان نفقے کا ذمہ دار ہے، تو یہاں بات ہے گھریلو اخراجات. اس کے بارے میں بھی اسلام نے ہمیں اس طرح سے نہیں چھوڑا کہ ہم بغیر کسی رہنمائی کے دوسروں سے پوچھتے رہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی دین کا حصہ بنایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کو جب ہم جمع کریں تو اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ درہم یا وہ دینار جو انسان اپنی ذات پہ بھی لگاتا ہے وہ بھی اس کے حق میں صدقہ ہوتا ہے. ایک طویل روایت میں ہم نے پیچھے بات کی تھی کہ جو انسان اپنی ذات پہ لگاتا ہے وہ بھی اس کے لیے 10 گنا بڑھ جاتا ہے. پھر اسی طرح ایک روایت میں آپ نے رغبت دلائی شوہروں کو اس بات کی کہ اپنی بیویوں کو خوشی کے ساتھ کھلایا کریں. آپ نے فرمایا کہ کھانے کا ایک لقمہ جو شوہر اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے، یعنی محبت سے یا ذمہ داری سمجھتے ہوئے، یا مطلب یہ ہے کہ اس کو کھاتا دیکھ کر خوش ہوتا ہے، تو یہ بھی اس کے حق میں صدقہ لکھ دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اتنی بے نیاز ہے کہ وہ لوگوں کو صرف اپنی عبادت اور اپنے راستے میں خرچ کی دعوت نہیں دیتی، بلکہ اس کا معاملہ انسانوں کے ساتھ کیا ہے کہ ہر جگہ ضرورت کے مطابق خرچ کیا جائے. کیونکہ جب ہم کھاتے ہیں اسی کی طاقت اور اسی کی انرجی سے تو ہم نیکیوں کے کام کرتے ہیں. تو جب انسان کھاتا ہے اس کھانے کے بعد انسان کو جو طاقت ملتی ہے وہ طاقت اس کو نیکیوں کے کام کرنے کی توفیق جو دیتی ہے، تو اس لحاظ سے پھر اس کا وہ کھانا پینا بھی عبادت بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے اندر پہننے اڑنے کو بھی لاتا ہے. ہر وہ خرچ جو معصیت پہ نہ ہو، آپ یہ کہہ سکتے ہیں، نافرمانی نہ ہو، گناہ کا کام نہ ہو، اور نہ ہی فی سبیل اللہ ہو. فی سبیل اللہ میں تو بہت ہی زیادہ مختلف چیزیں آ جاتی ہیں نا. ہر چیز فی سبیل اللہ نہیں ہوتی. آپ سوچ کے دیکھیں، سارا دن جو کچھ آپ خرچ کرتے ہیں ہر جگہ آپ کی نیت کیا ہوتی ہے؟ کیا اللہ کے راستے میں؟ نہیں. آپ اپنے بچوں کے لیے خریدتے ہیں، آپ بعض دفعہ ایک گھر میں رہتے ہوئے دوسرے ساتھیوں کے لیے خریدتے ہیں. ٹھیک ہے، مہمان کے لیے جو ہوتا ہے وہ تو حقیقت میں ایک عبادت ہی بن جاتی ہے، لیکن بعض لوگ صرف اس کو اپنی مہمان نوازی سمجھ کے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، خرچ کرتے ہیں. تو جہاں نہ کوئی چیز فی سبیل اللہ میں ہو اور نہ گناہ میں ہو، تو وہ چیز انسان کے لیے نفقہ بن جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے وما انفقتم من نفقت، اگر اس کے بعد بیچ کے حصے کو ذرا ہلکا سا مطلب اس کو پیچھے کر کے آیت کو آگے ملائیں تو کیا مطلب ہے؟ وما انفقتم من نفقت فإن اللہ یعلمہ، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے. مطلب کیا ہے کہ کون زیادہ خرچ کرتا ہے، کون کم خرچ کرتا ہے، کون اپنی ضروریات کو بڑھا لیتا ہے، تعیشات کو ضروریات بنا لیتا ہے، کون اسراف کرتا ہے، کون بخل کرتا ہے، کون کنجوسی کرتا ہے، یہ سب کچھ اللہ کو پتا ہے. ہمارے لیے اتنے حصے میں عمل کی بات یہ ہے کہ اگر ہمارے اوپر گھر کی ذمہ داری ہے، یعنی ہم صاحب خانہ ہیں، تو پھر ہمیں خوش دلی سے خرچ کرنا چاہیے، بیوی بچوں کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے. اگر گھر میں ہمارے ساتھ ماں رہتی ہے یا کوئی اور ایسا انسان ہے جس کی ہم کفالت کر رہے ہیں، تو خوش ہوں اور اس کو اپنی حیثیت کے مطابق کھلائیں پلائیں. اور پھر اس کے بہت سارے آداب ہیں جو اس وقت موقع نہیں، کسی اور موقع پہ اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں کہ انسان جو اپنی ذات پہ خرچ کرتا ہے اس کی کیا لمٹس ہیں اور کتنا ہونا چاہیے. لیکن کچھ بھی خرچ کرتے ہوئے یہ ضرور نیت کر لیا کریں کہ میرے اس خرچ کو اللہ تعالیٰ قبول کرے اور میں اس کو بھی عبادت سمجھ کے کرتا ہوں. گھر والوں پہ تو سبھی ہی لگاتے ہیں، لیکن نیت کا فرق اس خرچ کو انشاء اللہ تعالیٰ نیکی بنا دے گا. اب دوسری چیز کی طرف چلتے ہیں. او نظر تم، یا تم نظر مانو. نظر کا لفظ معروف ہے ہمارے ہاں، ایک نظر ہوتی ہے زوئے سے، جیسے نظر نظارہ، یہ زال سے ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے نظر، تو نظر کہتے ہیں. انسان اپنی کسی منت یا مراد کے پورا ہونے پر کچھ خرچ کرے اور اپنے اوپر اس کو لازم کر لے. نظر جو ہوتی ہے نا وہ لازم نہیں ہوتی, لیکن انسان اپنے اوپر خود لازم کر لیتا ہے. مثلا میرا فلاں کام ہو گیا, فلاں مصیبت سے نجات مل گئی, تو میں اللہ کے راستے میں اتنا صدقہ کروں گا. یہ چیز نظر کہلاتی ہے. یہ دو قسم کی ہوتی ہے. ایک نظر کیا ہوتی ہے, شرط کے ساتھ, اور ایک ہوتی ہے بغیر شرط کے. شرط کے ساتھ کیا ہوتی ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہوا تو پھر میں یہ کام کروں گا. اس صورت میں لوگ انتظار کرتے ہیں اس کام کے ہونے کا, جب ہو جاتا ہے تو کرتے ہیں اس کام کو پورا, ورنہ نہیں کرتے. دوسری صورت یہ ہے کہ میں تو یہ کام کرنے لگا ہوں, یعنی بس میں یہ کام کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ میرے اس کام سے خوش ہو کر میرا یہ کام کر دے, تو اس صورت میں پھر فوراً ہی اس نظر کو پورا کر دیا جاتا ہے. اسلام کا نظر کے بارے میں کیا معاملہ ہے؟ ہمارے یہاں عموماً ایک لفظ آتا ہے نظر و نیاز. بس ابھی اس وقت نظر کو سمجھ لیں, نیاز پھر کہیں آگے جا کے سمجھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اسلام نظر کے معاملے میں کیا کہتا ہے؟ اسی کو اردو میں عام لفظوں میں منت بھی کہتے ہیں, منت ماننا. تو دیکھیے منت کے لیے اللہ تعالیٰ کا وہی اصول ہے جو باقی دوسرے کاموں کے لیے. پہلی بات یہ ہے کہ منت ماننی چوائس ہے, نمبر ون. پھر دوسری بات یہ ہے کہ منت ماننے میں کسی ناجائز کام کی نیت نہیں کی جا سکتی. مثلا آپ یہ منت مانتے ہیں کہ میرا بچہ صحت مند ہو جائے تو میں دو روزے رکھوں گی, ٹھیک ہے. یا ایک اور منت ہوتی ہے, وہ لکھنا چاہے تو لکھ لے, آگے جا کے انشاءاللہ سورہ آل عمران میں آئے گی, تبرع ہوتی ہے, یعنی پیٹ کے بچے کو ہی اللہ کی طرف خاص کر دینا. یعنی بعض لوگوں کے پاس اولاد نہیں ہوتی تو وہ کہتے ہیں اچھا اللہ نے اگر مجھے بیٹا دیا نا تو میں اس کو حافظ قرآن بناؤں گی, اچھا بیٹی ہوئی نا تو اس کو اللہ کے دین پہ لگاؤں گی, ٹھیک ہے. تو منت کی شرط کیا ہے کہ جس کام کی نیت کی جا رہی ہے نا وہ کام بھی جائز ہو. روزے رکھنے کی ہے, ٹھیک ہے, اور نماز کی ہے, صدقہ خیرات کی ہے, ڈیووشن کی ہے, ٹھیک ہے, جائز ہے. پوائنٹس میں لکھیں گے تو انشاءاللہ یہ کانسیپٹ بالکل نتھر کے آپ کے سامنے آ جائے گا, جس کو لوگوں نے بہت زیادہ الجھا دیا ہوا ہے کچھ وجوہات کی بنا پہ, ٹھیک ہے. اگلی چیز دیکھیں کہ حرام اور ناجائز کام کی منت نہیں مان سکتے. وہ ویسی حرام ہے, وہ ویسی ناجائز ہے. منت ماننے یا نہ مانے, مانیں گے منت اس کی تو وہ جائز نہیں. مثلاً کچھ شرک کی منت مان لینی کہ اللہ بچہ دے گا تو اس کو فلاں بابا جی کی قبر پہ جا کے سلام کرواؤں گی یا سجدہ کرواؤں گی یا اس کو فلاں درگاہ پہ چھوڑ آؤں گی, ایک بکرا میں فلاں قبر پہ جا کے چھوڑ آؤں گی, اس طرح کی منت ماننا. کوئی یہ منت مانے کہ اچھا میرا یہ کام ہو جائے تو میں فلاں شراب خانے میں 1000 روپیہ دوں گی, مثال دے رہی ہوں. کوئی بھی ایسی بیکار بات جو ویسے ہی گناہ, ایسے بھی گناہ. کوئی کہ اللہ مجھے بیٹی دے تو اس کو میں گلوکارہ بناؤں گی, یہ ساری منتیں ناجائز اور حرام ہے, اس کو نہیں کرنا. اگلی چیز منت کے بارے میں کیا ہے کہ اگر آپ نے کسی کام کی منت مانی ہے اور وہ جائز ہے تو پھر اس کو پورا کرنا ہوگا. بالکل قسم کی مثل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا خلاصہ ہے کہ جو قسم کا کفارہ ہے نا وہی نظر کا, یعنی نظر ماننا اور قسم کھانا ایک ہی برابر ہے. کیا کریں گے؟ قسم جیسے پوری کرنی لازم ہے, اس طرح نظر کو پورا کریں. ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہنے لگے کہ اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں میں نے قسم کھائی تھی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں بوانا وادی میں جا کر ایک اونٹ سیوا کروں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں, وہاں کی منت کیوں مانی, یعنی ان کا سوال کیا تھا کہ کیا میں یہ منت پوری کروں, کیونکہ کفر سے اب اسلام پہ آ چکے تھے. تو آپ نے کہا کہ تم نے وہاں جا کے ذبح کرنے کی قسم کیوں کھائی تھی, منت کیوں مانی؟ کیسی؟ آپ نے پوچھا کیا وہاں کوئی قبر ہے جس کا لوگ طواف کرتے ہیں؟ کہا نہیں. کہا کیا وہاں کوئی درخت ہے جس کو لوگ معتبر سمجھتے ہیں؟ نہیں. چیک کیا کہ کہیں کوئی شرک کا شائبہ تو نہیں؟ جب انہوں نے کہا کہ نہیں ہے تو آپ نے کہا کہ جاؤ اور اپنی قسم کو پورا کرو. کیا پتا چلا کہ جائز کام کی منت تھی تو اس کو پورا کرنا ہوگا. پھر اگلی بات ہے کہ اگر بالفرض ہم نے ناسمجھی میں کسی ناجائز کام کی منت مانی ہوئی تھی, آج ہمیں یہ بات پتہ چل گئی ایسا نہیں کرنا, تو کیا آپ اس منت کو پورا کریں کہ نہ کریں؟ تو تو اس کے لیے پورا کرنے کی بالکل اور قطن ضرورت نہیں ہے، بس اس پہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور آئندہ کبھی بھی ایسی کسی بات کو نہ کر سکے۔ ایک اگلا پوائنٹ اس کے لیے نوٹ کیجئے گا کہ اگر کسی کام کی منت مانے اور کر نہ سکے تو کیا کریں گے، اس کا کفارہ دے دیں گے۔ اور وہ کفارہ کیا ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں ہم پڑھیں گے، ساتویں بارے کے پہلے رکوع میں ہی آئے گا کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا کپڑا پہنانا ہے۔ پہلی شرط کیا کہ 3 دن کے روزے رکھے جائیں گے، وہ نہ رکھ سکیں تو پھر کفارہ ہے، اور انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل ہم وہاں پہ دیکھیں گے۔ پھر اگلی چیز منت کے بارے میں نوٹ کیجئے گا کہ کوئی ایسے کام کی منت نہیں ماننی چاہیے جو پورا نہیں کر سکتے آپ۔ مثلاً کوئی منت مانے کہ میرا بیٹا پیدا ہوا نا تو میں پہاڑ کھودوں گا اور اس کے اندر سے پانی نکالوں گا، میں چاند پہ جاؤں گا، یہ بیکار اور عبث باتیں ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ او نظر تم من نظرن، نظر میں سے کوئی نظر مانو۔ ایک اور چھوٹی چیز نوٹ کر لیں اسی میں، اور وہ کیا ہے کہ اگر کسی نے کوئی منت مانی تھی اور فوت ہو گیا اور پوری نہیں کر سکا تو کیا کیا جائے، تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے کہ میری ماں کسی بحری سفر پہ تھی، جہاز موجوں میں گھر گیا، طوفان آ گیا، میری ماں نے یہ نیت کی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ادھر سے خیر و عافیت سے نکال دے تو میں روزہ رکھوں گی یا روزے رکھوں گی یا کوئی اور پینے کی تھی، 2-3 مختلف واقعات آتے ہیں۔ اب میری ماں کو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نجات دی، وہ اس سمندری سفر سے بخیر و عافیت واپس آ گئی، پھر اس کے بعد وہ اپنی منت پوری کیے بغیر فوت ہو گئی، تو کیا میں اس کی منت پوری کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بتاؤ کہ اگر تمہاری ماں کے ذمہ کسی کا قرض ہوتا تو کیا تم اس کا قرض ادا کرتے؟ کہا بالکل کرتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ فدین اللہ احق ان یقضى، تو پھر اللہ کا قرض زیادہ حقدار ہے کہ اس کو ادا کیا جائے، اور کہا کہ ان کی منت کو پورا کرو۔ تو اس سے حکم کیا ملا، اگر کسی نے کوئی منت مانی تھی، جائز کام کی تھی، تو پھر وہ فوت ہو گیا اس کو پورا کرنے سے پہلے، تو اس کو بعد میں اس کے ولی یا اس کے وارث جو ہیں وہ پورا کریں گے۔ اور قطعاً اپنے آپ کو مشکلات میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ نظر کے لیے ایک اور چیز بھی ذہن سے جھٹک گئی تھی، وہ بھی اسی میں ایڈ کریں گے آپ، اور وہ کیا ہے کہ منت ماننے سے تقدیر پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، پسندیدہ عمل نہیں ہے چاہے جائز کام کی ہے۔ دیکھیں شرط لگاتے ہیں نا، اگر آپ یہ کر دیں اللہ تو میں کروں گی، تو کیا اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی شان یہ ہے کہ ہم شرطیں لگائیں؟ ہمیں تو اتنی عاجزی دکھانی چاہیے کہ وہ کام کر دے۔ ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا کہ منت ماننے سے تقدیر پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بخیل سے کچھ مال نکل جاتا ہے، یعنی اس بخل والے نے ویسے تو دینا نہیں تھا، مشکل میں پھنسا تو چلو اسی بہانے کچھ مال دے دیا، ورنہ تقدیر میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو لہٰذا منتیں نہیں ماننی چاہیے، اور مانے تو پھر اس کو پورا کریں، اور نہ پورا کریں گے تو یہ انسان کے ذمے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کو جانتا ہوں، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ یہاں ظالم کن کو کہا گیا، جو منت مان لیں اور اس کو پورا نہ کریں، اور یا پھر منت مان لیں تو ناجائز کام کی مانے، یعنی وہ ساری چیزیں جو اس کے ناطے سے ملتی تھی نظر کے، وہ ساری اپوزٹ ہے۔ پھر بعض لوگ مالی عبادت کی نظر مانتے ہیں یعنی مال دیں گے، بعض جسمانی یا بدنی عبادت کرنے کی منت مانتے ہیں یعنی نفل پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، اللہ کو سب کچھ پتا ہے۔ آیت نمبر 271، ان تبدو صدقاتی، اگر تم ظاہر کر کے دو صدقے، یا اگر تم ظاہر کرو صدقوں کو، فن اماہیا، تو اچھا ہے یہ، یعنی خوب ہے، ویری گڈ، اور اگر وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم چھپا لو اس کو، ہا کی ضمیر صدقات کی طرف ہے کیونکہ مؤنث ہے، یعنی اگر تم ان کو چھپا کر دیتے ہو، تو تُحَلْ فُقَرَاءَ، تم دیتے ہو اسے فقراء یعنی فقیروں کو، فقیر کی جمع فقراء، فَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ، تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ کیا فائدہ ہوگا اسے، وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور وہ دور کر دے گا تم سے تمہاری برائیاں، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تعالی ہر اس عمل سے جو تم کرتے ہو خوب خبردار ہے۔ اس آیت میں ایک اور ادب سکھایا گیا اللہ کے راستے میں دینے کا، اور وہ کیا ہے کہ صدقات ظاہر کر کے بھی دیے جا سکتے ہیں اور چھپا کے بھی دیے جا سکتے ہیں، دونوں طرح سے حالات کے مطابق جائز ہیں۔ پہلی بات دیکھیے کہ صدقات دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں صدقات نافلہ، نفل صدقات، جس میں ہماری اپنی خوشی سے کی ہوئی چیریٹی، اور یعنی جو ہم پہ فرض نہیں تھا لیکن ہم نے اپنی خوشی سے جو دیا اس کو صدقہ نافلہ کہتے ہیں، اور جو صدقہ واجبہ ہوتا ہے اس میں زکات آتی ہے۔ یا پڑھیں گے انشاءاللہ سورۃ توبہ میں زکات کے لیے بھی لفظ صدقہ ہے، تو بعض لوگ اس سے پریشان ہوتے ہیں، تو عربی زبان میں زکات کو صدقہ واجبہ یا فرائض میں سے قرار دیا جاتا ہے۔ اسی طرح عشر جس کا تذکرہ پچھلی آیتوں میں ہوا، پھر اسی طرح جب رمضان کے روزے رکھنے کے بعد عید سے پہلے جب فطرانہ دیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں فرائض میں ہوتی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکمت سکھائی کہ کیسے ادا کرو، اگر صدقات کو ظاہر کر دو تو اچھے ہیں۔ یہ کون سے صدقات ہونے چاہیے؟ فرائض، فرض صدقات ہیں نا، جیسے آپ زکات دے رہے ہیں، فطرانہ دے رہے ہیں، تو آپ کے لیے ایک اچھا اصول کیا ہے کہ اس کو دوسروں کو ظاہر کر کے دے۔ کیوں؟ پہلی بات یہ ہے کہ اس کے ظاہر کرنے میں کوئی آپ کی تعریف نہیں ہوگی، کیونکہ یہ تو آپ کو دینی دینی تھی نا۔ آپ کو زکات دیتا ہوا کسی کو دیکھتا ہے تو یہ تو نہیں کہے گا کہ ہائے فلاں کتنا نیک ہے، بھائی وہ نہیں دے گا تو وہ تو نیک کیا ہوگا، وہ تو پھر دوسری طرف ہی نکل جائے گا نا۔ پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کے ظاہر کر کے دینے سے کوئی دوسرا جو بھولا ہوا ہے یا پھر بھولا بنا ہوا ہے اس کو بھی خیال آ جائے گا کہ اچھا وہ میں نے بھی دینی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کسی کو فیس ایسا دیکھے یا کسی کو کسی جگہ، کوئی رینٹ تو ہر لوگ نہیں بھولتے، بھولنے دیتا بھی کوئی نہیں، لیکن فیس بہرحال بھول جاتے ہیں، تو اگر کوئی خود نہ دے رہا ہو یا کوئی اس کے سامنے کوئی ایسی چیز دے تو اس کو یاد آتا ہے او ارے میں نے بھی دینی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسی چیزیں جو لازم ہے ان کو ظاہر کر کے بھی دے دو، لیکن شرط یہ ہے کہ دل میں ریاکاری اور دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات ہے کہ اگر کچھ صدقات کو تم چھپا کے دیتے ہو، وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاء، یہ ہے بہترین عمل کیا ہے کہ جو صدقات نافلہ ہے نا، اپنی خوشی سے چیریٹی دے رہے ہیں، اپنی پسند کی چیزیں دے رہے ہیں، اللہ کی رضا پانے کے لیے کچھ دے رہے ہیں، اللہ کا قرب پانے کے لیے دے رہے ہیں، تو اس کو چھپا لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اور خاص طور پہ یہاں فقراء کا لفظ آنے سے یہ پتہ چل گیا کہ جو کسی غریب کی مدد کر رہا ہے نا، تو اس کو چھپا کے کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، اس کو تکلیف ہوگی کہ دوسروں کے بیچ میں اس کا پول کھل گیا۔ اس کے علاوہ جو زکات کا مال ہوتا ہے وہ عموماً افراد کو تو دیا بھی نہیں جاتا، وہ تو کسی آرگنائزیشن کو یا کسی ادارے کو یا کسی اجتماعی کام میں دیا جاتا ہے، تو اس میں پھر الحمدللہ کسی کی عزت نفس مجروح نہیں ہوتی۔ تو چھپانے اور ظاہر کرنے کے دو فائدے بتائے گئے ہمیں، یا دو حکمتیں ہیں صدقات کو ظاہر کرنے یا چھپانے میں۔ ایک تو یہ ہے کہ تمہارے دل میں بڑائی کا خیال نہ آئے، تم اپنے نفس کے زوم میں نہ مبتلا ہو جاؤ، اور دوسری بات یہ کہ دوسرے کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ صحابہ کرام کی عادت ہوتی تھی کہ وہ ہر حال میں دیتے تھے، کسی طرح کم بھی دے دیتے تھے، کبھی زیادہ بھی دے دیتے تھے، جو بھی ان کا دل چاہتا تھا اس طرح کرتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ ہم کسی چیز میں بھی پیچھے نہ رہیں۔ مثلاً بعض جگہ آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس 4 درہم تھے، تو ایک انہوں نے ظاہر کر کے دے دیا، ایک چھپا کے دے دیا، ایک رات کو دے دیا، ایک دن کو دے دیا۔ اسی طرح آگے آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی، ان کے پاس 40,000 دینار تھے، تو انہوں نے اللہ کے راستے میں اس طرح خرچ کیے کہ 10,000 دن میں دیے، 10,000 رات کو دیے، اور 10,000 خفیہ اور 10,000 اعلانیہ دیے۔ پھر وہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ایک شخص نے جب یہ سنا کہ دائیں ہاتھ سے 2 اور بائیں کو پتہ نہ چلے، تو اس نے کہا میں آج ایسا ہی کروں گا، اور رات کے اندھیرے میں پہلے دن مال جو تھا، وہ پوٹلی جو تھی سونے کی، جو بھی تھی اشرفیہ تھی، وہ ایک چور کو دے کے آ گیا، صرف اس خیال میں کہ کسی کو پتہ نہ چلے، جو بھی اس کو نظر آیا اس کو دے دیا۔ پھر اسی طرح ایک دوسری رات کسی زانیہ کو دے آیا اور بعد میں پریشان ہوا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غم نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ تمہارا یہ مال اس کو چوری سے روک لے اور اس کو برائی سے روک لے، یعنی ان کو شرم آئے گی کہ ایک ہم اتنے غلط کام کر رہے ہیں اور دوسرا یہ اتنا اچھا کام چھپا کے کر رہا ہے۔ تو یہ بات بھی اس بات پہ دلیل بنتی ہے کہ صحابہ کرام بہت چھپا کے دینا چاہتے تھے، بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے کہ جو شخص کوئی عمل سنانے یا شہرت کے لیے کرے گا، یعنی لوگوں کو سنائے واہ واہ ہو جائے، میری بڑھوتری ہو جائے، تو اللہ اس کو شہرت دے دے گا، اور جو کوئی دکھاوے کے لیے کرے گا تو اللہ اس کو دکھا دے گا، کیا قیامت کے دن لوگوں کو دکھائے گا کہ دیکھو اس کی کیا نیت تھی۔ تو اس لیے انسان کو اس کی کیئر کرنی چاہیے۔ ایک بہت ہی پیاری روایت ہے جو صدقے کی ایک عجیب ہی قسم کو ظاہر کرتی ہے، اور ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کے لیے یہ خوشخبری بھی ہو جائے گی۔ روایت کا خلاصہ کیا ہے؟ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہوتا ہے، ہر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، پھر اگر وہ انسانوں کے درمیان انصاف کرے تو یہ بھی صدقہ ہے، اور کسی کو سواری کے معاملے میں اگر وہ مدد پہنچائے، اس طرح کسی سوار کرائے یا اس کا سامان اٹھا کر رکھ دے تو یہ بھی صدقہ ہے، اور اچھی بات منہ سے نکالنا یہ بھی صدقہ ہے، اور ہر قدم جو نماز کے لیے اٹھتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے، اور اگر کوئی راستے سے تکلیف دے، چیز ہٹا دے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ کبھی آپ نے اتنے صدقوں پہ غور کیا؟ کوئی غریب سے غریب شخص بھی یہ سب کچھ کر سکتا ہے الا ماشاءاللہ۔ تو اس لیے انسان کو خواہش رکھنی چاہیے کہ ایک صدقہ نہ کر سکوں تو دوسرا کر دوں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ تمہارا مسکرانا، تمہارا اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کے تبسم، اسمائل کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ صرف اپنے چہرے کو اگر ہم اسمائل ہی کر لینا اور یہ سوچ کے کہ ہر وقت عبادت کی حالت میں رہیں گے تو اللہ کی ذات جو ہے وہ ہمیں بہت کچھ دے سکتی ہے۔ اور صحیح بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت بھی آپ نے سنی ہوگی کہ سات لوگ قیامت کے دن تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جس میں سے ایک شخص وہ ہے کہ جس نے دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا، اس طرح چھپایا کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں سے کرے کہ جو دینے والے ہوں اور صدقہ خیرات کو عام کرنے والے ہوں۔ ابھی شاید کو دوبارہ دہرا لیتے ہیں، ان تبدو الصدقات فنعما ہی، اگر صدقوں کو ظاہر کرو گے تو یہ بھی اچھے ہیں، وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر ان کو چھپاؤ گے، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور فقیروں کو دو گے، تو فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ، تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہوں گے، وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ۔ یہ صدقے کا ایک بہت ہی خوبصورت اثر ہے کہ صدقہ انسان کی برائیوں کو اس سے دور کر دیتا ہے۔ اس کو پھر دو طرح سے سمجھا جا سکتا ہے، اور وہ کیا کہ صدقہ دینے کی وجہ سے انسان کے دل میں اللہ کی اتنی محبت پیدا ہوتی ہے کہ آہستہ آہستہ وہ دوسری برائیوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اور دوسرا اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ کہ صدقہ قیامت کے دن انسان کی بہت ساری برائیوں کو چھپا لے گا، جس اس کے آگے امبریلا بن جائے گی کہ اللہ تعالیٰ اس کی یہ برائیاں دوسرے لوگوں کو نہ دیکھیں۔ کیونکہ آپ دیکھیے، جب آپ چھپا کے نیکی کرتے ہیں نا، آپ کے نفس کی اور آپ کے اخلاق کی مسلسل اصلاح ہوتی ہے، انسان کے اندر اچھے اوصاف پیدا ہوتے ہیں اور برائیاں چھٹتی جاتی ہیں۔ پھر وہ شخص ایک وقت آتا ہے کہ اتنا خوبصورت انسان بن چکا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے، پھر تھوڑے بہت جو گناہ بھی اس کے نام اعمال میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کی نیکیوں کی کثرت کی وجہ سے بالکل زائل کر دے گا اور اس بندے کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ صدقہ اتنی پیاری نیکی ہے کہ جو بندے کے سچے ہونے کی دلیل بنتی ہے، جو دل کی خوشی کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر سکتا نا، تو سوچ لیں کہ وہ اپنے کلمہ لا الہ الا اللہ میں سچا نہیں ہے۔ بس اس کو سمجھ لیں، میرے لیے اور آپ کے لیے ایک چھوٹا سا کرائیٹیرین ہے اپنے اسلام کو اور اپنے ایمان کو پرکھنے کا، اور وہ کیا ہے کہ کیا میں اللہ کے راستے میں دل کی خوشی سے دیتی ہوں۔ دیکھیں فرق ہے، ایک یہ کہ اجر کی نیت سمجھ کے دیں، ہائے اجر لینا ہے، کیا نہ دیا تو یہ ہوگا، یہ ایک الگ بات ہے، اور ایک یہ کہ وہ آپ کے دل کی خوشی بن جائے۔ جب تک دوسروں کو دینا آپ کے دل کی خوشی نہیں بنتی نا، تو سمجھ لیں کہ ابھی کلمہ توحید جو ہے اس کے اندر کھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خوشی کے ساتھ دینے والا بنا دے۔ آیت نمبر 272 کو دیکھیں گے، لیس علیک ہداہم، نہیں ہے آپ کے ذمے ان کو ہدایت دینا، یعنی ان کی ہدایت کی ذمہ داری آپ کے اوپر نہیں ہے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اور لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ وَمَا تُنفِقُوا مِن خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور جو تم خرچ کرو گے خیر میں سے، مال میں سے، یا اچھی نیت کے ساتھ، تو وہ تو تمہارے ہی اپنے بھلے کے لیے، اس کا فائدہ تو تمہیں ہی ہوگا۔ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور نہیں تم خرچ کرتے مگر واسطے چاہنے اللہ کی رضا کے۔ وَمَا تُنفِقُوا مِن خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، اور جو کچھ مال تم خیرات کرو گے یا جو کچھ مال تم خیرات میں خرچ کرو گے، اس کا پورے کا پورا اجر تم کو دیا جائے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم ظلم نہ کیے جاؤ گے۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے اور ایک خاص موقع پہ نازل ہوئی۔ اس آیت کے پیچھے روایات میں یہ بات آتی ہے کہ ابتدا میں مسلمان اپنے غیر مسلم رشتہ داروں اور عام غیر مسلم اہل حاجت کو دینے سے اعراض کرتے تھے، یعنی مسلمان جب لوگ ہو جاتے تھے تو بھی ان کے باقی رشتہ داروں کی جو اکثریت ہے وہ مشرک تھی، کیونکہ قطرہ قطرہ کر کے ہی بارش ٹپکی تھی اور کچھ دلوں نے فوراً قبول کر لیا، کچھ دیر سے کرتے رہے۔ تو یہ بات عام تھی کہ کسی خاندان میں کوئی ایک شخص مسلمان ہے تو پورے کا پورا خاندان ابھی کفر پہ تھا۔ یہ ایسی ہے جیسے آج کے دور میں اگر کوئی کنورٹ ہوتا ہے تو اس کا پورا خاندان دوسرے دین پہ ہوتا ہے۔ اب ان میں سے کچھ لوگ بہت ضرورت مند ہوتے تھے، اور جو مسلمان ہوتا ہے شخص وہ بہت امیر تھا، تو وہ ان کی مدد نہیں کرتا تھا یہ سوچ کے کہ صرف مسلمان حاجت مندوں کو ہی دینا انفاق فی سبیل اللہ ہے، اور دل میں ایک محبت بھی آ جاتی ہے اسلام کی وجہ سے، اور کفر کی وجہ سے ایک پردہ اور ایک بغض بھی آنے لگتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس موقع پہ یہ آیت نازل کی کہ آپ کے ذمہ ان کی ہدایت نہیں، کیونکہ کچھ لوگ پھر یہ شرط بھی باندھنے لگ جاتے تھے کہ دیکھو ہم تمہیں ایک ہی صورت میں دیں گے، اور یہ کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ اب اس صورت میں احتمال یا گنجائش اس بات کی ہوتی تھی کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ دل سے نہیں لیکن صرف مالی مدد لینے کے لیے مسلمان ہو جاتے، تو آپ سوچئے کھوٹ والا اسلام ہوتا نا۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو مالی طور پر مستحکم کرنا گوارا کر لیا کہ دو ان کو، لیکن یہ گوارا نہیں کیا کہ یہ کھوٹے دل کے ساتھ اسلام میں آئے، یہ کسی اور مفاد کی خاطر اسلام میں آئے اور اوپر مسلمان ہونے کا ٹائٹل لگا لے۔ تو اب کیا ہوا کہ جب اس طریقے کی کیسی آیتیں آئی تو پھر لوگوں کو سمجھ آ گیا، اور یہاں آپ تھوڑا سا سمجھ لیں کہ یہ اس دور کی بات تھی، ابھی اسلام نیا نیا تھا، بالکل نیا تھا۔ کچھ کو سمجھ جلدی آ جاتی ہے بات، کسی کو دیر سے آتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے حسن سلوک کی وجہ سے دوسرے لوگ جو ہیں وہ اسلام کی طرف آئیں، لِمُؤَلَّفَةِ الْقُلُوبِ، دلوں کو محبت دلانے کے لیے، الفت دلانے کے لیے یہ کام کیا جاتا تھا کہ ان کے دل اسلام کی طرف جھکیں، اور مسلمانوں کو صلہ رحمی کا بھی اجر ملے اور ان کو اسلام کی طرف مائل کرنے کا بھی اثر ملے۔ یہاں سے ایک بڑا خوبصورت اصول ملا، اور وہ کیا ہے کہ دین کی طرف آتے ہی اپنے بے دین رشتہ داروں اور دوستوں سے فوراً قطع تعلق نہیں کر لینا چاہیے، اور ایک دم حرام حرام کے فتوے نہیں دینے چاہیے۔ لوگوں کی رعایت کیجئے، جس طرح آپ کو بات سمجھ آئی ہے ان کو بھی آئے گی۔ اگر ہم فوراً فتوے دینے پہ آ گئے اور کہا کہ اب ہمارا صدقہ تو قبول ہی نہیں ہوگا، ہر وقت آپ اپنا ہی فائدہ کیوں چاہتے ہیں؟ مسلمان تو خیر خواہ ہوتا ہے، الدین و نصیحہ، دین تو خیر خواہی کا نام ہے۔ نہ ملے آپ کو ثواب، آپ نے دے دیا کسی غریب کو، نہ ملے ثواب آپ کو، اس کا تو فائدہ ہو گیا۔ جب تک اس درجے کا اخلاص اور اس درجے کی ہمدردی نہیں آتی نا، آپ سچا اسلام لوگوں کو دے نہیں سکتے۔ اب آپ سوچیے، اگر ایک شخص وہ صبح و شام اسلام کو برا کہہ رہا ہے، اور شام کو کوئی مسلمان آ کے اس کو ہزاروں روپے دے دیتا ہے، کیا اس کے دل میں اسلام کی محبت آئے گی؟ ٹھیک ہے، اب یہاں سے ایک دو چیزیں پریکٹیکل عمل کی جو ہمیں اشارتاً ملتی ہیں وہ کیا ہے؟ فرسٹ آف آل لالچ دلایا جاتا ہے بچوں کو بھی، تم دو نفل پڑھو تو میں تمہیں $5 دوں گی، نماز پڑھو گے تو یہ دوں گی، اچھا تم نیکی کرو یہ تو میں تمہیں اس کے بدلے میں یہ دوں گی، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیونکہ ہمیشہ بات گھر کے بچوں سے شروع ہوتی ہے نا، یا کسی اور کو بھی یہ کہا جائے کہ تم یہ کام کرو تو میں دوں گی. دیکھیے یہ جملہ نوٹ کیجئے گا، کیونکہ تھوڑے سے لفظوں کے فرق کے ساتھ بات بدل جاتی ہے. کسی کو یہ کہنا کہ یہ نیکی کرو، نماز پڑھو، کچھ بھی کرو تو یہ تمہیں دوں گی، ٹھیک ہے؟ کسی کو یہ کہنا کہ یہ نیکی کرو تو میں تمہیں یہ چیز دوں گی، یہ تو درست نہیں ہے. لیکن کوئی خود اپنے خوشی سے بغیر کسی لالچ میں کوئی نیکی کرتا ہے، کوئی اچھا کام کرتا ہے، آپ کا بچہ اچھی نماز پڑھتا ہے، ایک سپارہ قرآن کا پڑھ لیتا ہے، اس نے بیٹھ کے کوئی آپ کے ساتھ ایک گھنٹہ کوئی لیکچر سن لیا، اس نے کیا سراسر نیکی کے لیے یا بس اپنے دل سے، اس نے خود کیا اور اس پہ خوش ہو کہ آپ اس کو جو مرضی دیں، اس کی اجازت ہے. مفہوم واضح ہو؟ کسی کو پہلے سے کہہ دیں کہ یہ نیکی کرو تو یہ دوں گی، آپ نے کیا بنا دیا اس کو؟ لالچی. وہ لالچ کے لیے یہ کام کرے گا، اس کو امید لگ گئی کہ آپ دے رہے ہیں تبھی وہ کرے گا. اور دوسری صورت ہے کہ اس نے خود کیا، وہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا تھا کہ آپ کچھ دیں گے. ہاں آپ اپنی خوشی سے اس کو مائل کرنے کے لیے پیار سے گلے لگاتے ہیں، میرا بیٹا، میرا بچہ، تو نے اتنا اچھا کام کیا، آج چلو میں تمہیں تمہاری پسند کی چیز لے کے دیتی ہوں. اور اس وقت بھی بچوں کو پیسے نہ دیں، بچے جو ہی پیسے ہاتھ میں لے لیتے ہیں نا ان کے دل بخل میں آ جاتے ہیں. یہی اصول چھوٹے بچوں کے ساتھ رکھیے، یہی بڑوں کے ساتھ رکھے. اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہوگا؟ خوردبین لگانی پڑے گی اپنی آنکھوں پہ، اپنے ارد گرد رہنے والوں کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بڑا بڑا کر کے دیکھا کریں. خاص طور پہ وہ لوگ جن کے بارے میں آپ پریشان رہتے ہیں کہ یہ دین سے دور ہے، چھوٹی سی بھی نیکی کریں نا تب اس کو اتنا بڑھائیں، خوشی سے چاپلوسی نہیں کریں، لیکن ان کو احساس ہو کہ آپ نے یہ کی ہے اور آپ اور بھی کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یاد رکھیے کہ پھر ہر نیکی پہ نہ دیں. مثال ہے کہ آج آپ کے بچے نے نماز پڑھی، آپ کہتے ہیں میرا بچہ چلو میں تمہیں آئس کریم لے کے دیتی ہوں کیونکہ تم نے نماز پڑھی، ہو گئی بات ختم. فوراً وہ سوچے آج دی تھی کل بھی پڑھوں گا تو ملے گی، کل آپ کو پڑھے گا، آپ اسے آئس کریم نہ دیں، اس دن آپ بس اس کو پیار دیں، لمس دیں، اس کو گلے سے لگائیں، اس کو کس کریں، اس کے سر پہ ہاتھ پھیریں. اس ہر مختلف چیزوں سے کیا کریں، ہر چیز کا اظہار نہ تو کھانے پینے سے کیا کریں اور نہ روپے پیسے سے. اور بعض کیا کہتے ہیں، تم اچھا نماز پڑھا کرو تو میں تمہیں ویڈیو گیم لے دوں گی تاکہ جو پڑھنی ہے وہ بھی نہ بات میں پڑھو. اچھی چیزیں لے کے دیں جو ان کے دین کو پروموٹ کرے، کیونکہ پیچھے ہم پڑھ چکے نا، اس آیت کو میں نے پڑھا تو مجھے فوراً پچھلی آیت یاد آ گئی کہ کیوں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے کہ لیس علیک ہداہم، آپ کے ذمے بھی ہدایت دینا نہیں ہے اور آپ کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، آپ کے بس میں بھی نہیں ہے. کیوں؟ کہ پیچھے ہم پڑھ چکے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے. بعض لوگ اپنی ماسیوں کو یہ باتیں کہتے ہیں، اچھا تم ایسی ہو جاؤ گی نا تو پھر میں تمہیں نیا جوڑا لے کے دوں گی، اچھا تم نماز پڑھا کرو تو میں دوں گی. ہاں پڑھا کرو، اچھی بات ہے، رغبت دلائے کہ تمہیں میں اچھے کپڑے دوں گی، تم نماز پڑھا کرو. ہاں لیکن کہیں بھی آپ فیل کرے نا کہ آپ کی اس شرط سے اگلے کے دل میں نیکی کی بجائے یعنی کچھ اور ہی جذبہ آنے لگے تو فوراً پیچھے ہو جائے، کیونکہ بعض دفعہ لالچ دے کے لوگوں کو نیکیوں کی دعوت دی جاتی ہے. اب یہاں پھر ایک دکھتی رگ پہ بات کروں گی جو ہماری سوسائٹی میں عام ہو چکی، اور وہ کیا ہے کہ لوگ مسجدوں میں نہیں آتے، نماز نہیں پڑھنے آتے، تو کیا کرو کہ مسجد میں بڑی بڑی دعوتیں رکھو. یہاں کا مجھے نہیں پتا لیکن یو ایس اے اور کینیڈا کے ایریا میں یہ بہت ہی معروف ہے کہ رمضان میں مسجدوں میں افطاریوں کا انتظام ہوتا ہے. ادھر ہوتا ہے؟ وہاں ایک بہت ٹریڈیشن ہے، یعنی ہمارے پاکستان میں تو لوگ نیکی سمجھ کے یا ایک برکت کے لیے ٹرے سے جا کے مسجد میں مولوی صاحب کی افطاری بھیجتے ہیں نا، لیکن وہاں ٹریڈیشن ہے، یعنی لوگ برا نہیں سمجھتے کہ مسجد میں افطار کریں گے، بلکہ خوش ہوتے ہیں. لوگ سارے اپنے گھروں سے بھی کبھی کبھی بنا لیتے ہیں، بعض مسجدوں میں پورے مہینے کا مینیو بنا ہوتا ہے, وہ لکھ کے لگا دیتے ہیں کہ آج کون لا رہا ہے آج کون. اور بعض ایسی جگہ بھی ہوتی ہیں کہ جہاں لوگ عام طور پہ نہیں جاتے, تو وہ اپنی حیثیت سے زیادہ پیسے لگا کے افطاریاں کراتے ہیں یہ سوچ کے کہ لوگ مسجدوں میں زیادہ آئیں گے. اچھا ہوتا کیا, میں نے یہ چیز ایک دفعہ نہیں شاید 5-6 رمضان سے یہ چیز میں مسلسل دیکھ رہی ہوں, لوگ سارا سال مسجدوں میں نہیں آتے. آج ان کو پتا کہ جو ہر جمعے کو یا ہر ہفتے کو یا اتوار کو یہاں افطاری ہوگی, جو مسجد کے انتظام کرنے والے وہ دعوت فون پہ ایسے ہی دیتے ہیں جیسے آپ لوگوں کو شادیوں کی دعوت دیتے ہیں, جی آئیں آج مسجد میں افطاری ہے یہ وہ. حقیقت میں مغرب سے 15-20 منٹ آدھے گھنٹے پہلے تک بھی کوئی نہیں ہوتا, صرف وہی ہم لوگ ہوتے ہیں جو تیاری کر رہے ہوتے ہیں. اور جو ہی اذان قریب ہوتی ہے لوگ آنا شروع ہوتے ہیں, بعض آ جاتے ہیں تو ہوتی ہے, اور مغرب کی نماز تک مسجد فل بھر جاتی ہے. اور اس کے بعد نماز ہوئی, کھانے کی پلیٹیں کبھی بچتی ہیں کبھی کم ہوتی ہیں, کیونکہ عین وقت تک پتہ ہی نہیں ہوتا لوگ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے, بچوں کو بھی لوگ پلیٹیں پکڑا دیتے ہیں. ہوتا کہ اس کے بعد مغرب کے بعد کھانا کھلتا ہے, کھانا بالکل وہی دعوت والا کھانا ہوتا ہے, ہر چیز اس میں ہوتی ہے, اور 15-20 منٹ نہیں لگتے کہ لوگ چلے جاتے ہیں. تھالیاں بھری پلیٹیں بھری, کیا ہوا بھائی نماز نہیں ادھر پڑھیں گے مسجد میں. بعض تو مغرب کے بھی بعد آتے ہیں, نہیں وہ ہم تو وہاں جائیں گے, ہمیں آج دعوت ہے آج وہ ہے. یقین کریں لٹرلی میں نے پھر دیکھا ہے کہ پھر عشاء پہ وہی لوگ رہ جاتے ہیں جو عام دنوں میں آتے ہیں, اور جو اختتام کرتے ہیں وہ پھر آنسوؤں سے روتے میں نے ان کو دیکھا. میں کہتی ہوں دیکھیں آپ کی غلطی ہے, یہ مسجد ہے یہ ریسٹورینٹ نہیں ہے. جب آپ مسجدوں کو ریسٹورینٹ بنا کے پیش کریں گے کھانا کھانے تو کہیں اور جائیں, جس کو آنا ہے وہ سچے دل سے آئے گا, جس کو آنا ہے وہ ویسے بھی آئے گا. تو یہ بھی اختتام اچھا نہیں. اور ایک دن کی افطاری پہ میں نے خود دیکھا ہے کہ 1,000 سے 2,000 ڈالر تک کا خرچہ آتا ہے. صرف اب 100 لوگوں کی افطاری کریں تو 1,000 ڈالر لگتا ہے. اب آپ سوچئے وہ 1,000, اور اسی مسجد میں آپ پھر آتے ہیں جب لوگ کھا لیتے ہیں پیتے ہیں, پھر آپ ان کو چندہ پوچھتے ہیں جی کہ وہ دیکھیں مسجد کی چھت لیک کر رہی ہے تو اس میں چندے میں پیسے ڈال دیں. یہ چیزیں دین کو خراب کرتی ہیں. اس سے کریں کوئی آئے بسم اللہ 100 دفعہ کریں, لیکن اگر صرف کھانے کے لیے بلانا ہے تو یہ مسجدوں کی شان نہیں ہے, وہ بھی اسی میں آ جاتا ہے کہ لئی سالئی کا خدا ہوں. لوگ کہتے ہیں ہم یہ سوچ کے بلاتے ہیں کہ چلو جی لوگوں کو مسجد میں آنے کی عادت ہوگی. پھر اسی طرح ایک اور چیز ہوتی ہے کہ بچوں کے لیے پروگرام مسجدوں میں بہت رکھے جا رہے ہیں یو ایس اے کینیڈا کے علاقے میں, جس کو فیملی نائٹ کہتے ہیں. ہر مہینے کی ایک جمعہ یا جو بھی ہر مسجد میں بٹا ہوتا ہے, آج ادھر ہے تو آج ادھر ہے, اس میں بھی خوب کھانا پینا, کہیں گیمز ہوتی ہیں, کہیں فن ہوتا ہے. اسی طرح سلیپ اوورز کے نام پہ راتیں بچوں کو وہاں رہنے کے انتظام کرتے ہیں. یقین کریں کہ اس میں خرابیاں ہی نکلتی ہیں. بچے آتے ہیں نا تو باہر فٹ بال کھیل رہے ہوتے ہیں, یا باہر لڑکے لڑکیاں اپنی کوئی گفتگو یا جو بھی باتیں ہوتی ہیں کلچرل, اور ماں باپ بوڑھے چند لوگ اندر بیٹھے سپیچ سن رہے ہوتے ہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں. اگر آپ مسجدوں کو بات کرنا چاہتے ہیں نا تو آپ کو مسجدوں میں وہی رکھنا ہوگا جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ضروری ہے. وہ روحانیت کے لیے وہاں آتے ہیں, وہ کھانے تو ان کو باہر بھی بڑے ملتے ہیں. پھر بعض لوگوں کو فون بھی کریں تو وہ نہیں آتے, تو لوگ کہتے ہیں ہاں ایک بلایا تو پھر بھی نہیں آئے, اس لیے کہ ان کو تو 4 اور جگہ سے بھی دعوت تھی, وہ کیوں ہماری مسجد میں کھانا کھانے آئے. تو ان چیزوں میں فرق ہونا چاہیے. آپ یہاں پڑھنے آ رہے ہیں نا, آپ یہاں روز صبح آئیں اور اتنی گرمی سردی سہ کے آئیں, پڑھنے کا تو یہاں انتظام کم ہو اور آپ کے لیے پہلے کھانا ہو, چائے ہو, پانی ہو. آپ میں سے کتنے لوگ کل دوبارہ آئیں گے؟ سنجیدہ لوگ نہیں آئیں گے. اگر 2-4 دفعہ یہی دیکھیں آپ کہیں گے کھانا تو گھر میں بھی ہے, ہمیں تو یہاں اپنی روحانی غذا چاہیے. تو جو چیز جس جگہ کے لیے بنتی ہے نا اس کو ویسے استعمال کریں. اسی طرح آپ ریسٹورینٹس میں کھانے کے بجائے وہاں صفے بچھا دیں, جو آئے کے پہلے نمازیں پڑھیں پھر صفے کا, کھانے والے نہیں آئیں گے صرف نماز ہی آئیں گے نا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا لیس علیک خدا ہوں, آپ کے ذمے کوئی ہدایت دینے کی ذمہ داری نہیں, اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اور اگر آپ کی ان ساری کوششوں میں اخلاص ہے, دیکھیے اللہ اجر دے گا. یہ بات نوٹ کیجئے گا, بے شک اب لوگ نہیں آتے لیکن ایسے لوگوں کی کوششوں سے کوئی کامیابی بھی نہیں ہو رہی, لیکن اگر واقعی وہ اس نیت سے کرتے ہیں نا کہ ہماری وجہ سے لوگ مسجدوں میں آنے لگے, اللہ ان کو اجر دے گا, لیکن ان کی کوششوں کا فائدہ نہیں ہوگا. اللہ نے بڑے عجیب و غریب طریقے رکھے ہوئے, ہمیں نہیں سمجھ آتے سارے. کچھ لوگ اپنی کوششوں میں انتہائی کامیاب ہیں, جو کرنا چاہتے ہیں وہ خوب کرتے ہیں, لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں. کچھ لوگ اپنی کوششوں میں کامیاب نہیں ہوتے کیونکہ حکمت نہیں ہے, وہ میں یوں در حکمت پیچھے بات آ گئی, لیکن ان کو کل اجر ملے گا. اس لیے ہر بندہ اپنے لیے اللہ سے یہ دعا کرے کہ اللہ میں جو نیکی کروں نا اس کا دنیا میں بھی مجھے اجر ملے, میں اسی طریقے سے کروں کہ اس کا دنیا میں بھی فائدہ ہو اور میری آخرت بھی اچھی ہو. نہیں تو
صرف جلنے کڑنے کا بھی اجر مل جاتا ہے کہ آپ اللہ کے دین کی خاطر لوگوں کو بلاتے ہیں اور لوگ نہیں آتے. بہرحال اللہ تعالیٰ کسی پہ بھی ظلم نہیں کرے گا, اور یہی اللہ تعالیٰ کی خوبی ہے. فرمایا کہ لیکن اللہ یہدی من یشاء, اللہ یہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. وما تنفقوا من خیر فلانفسکم, جو تم خرچ کرو گے خیر میں سے. خیر کا لفظ عربی میں دو چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. خیر ایک تو خیر ہے جو اردو میں ہوتی ہے, ٹھیک ہے, خیر و خیریت پوچھنا, یعنی اچھی نیت سے اچھے ارادوں سے جو خرچ کرو گے وہ تمہیں فائدہ دے گا. اور دوسرا خیر کا مطلب ہے مال. دیکھیے کتنا ربط ہے, ہم مال کو ہر ایک برا بھلا کہتے رہے حالانکہ اللہ مال کو خیر کہتا ہے. اور یہ سورہ آدیات میں بھی آتا ہے کہ وَإِنَّ الْإِنسَانَ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, کہ انسان مال کی محبت میں بڑا شدید ہے. تو یہاں دونوں ہی معنی آتا ہے کہ تم مال میں سے جو خرچ کرو گے فَلِأَنفُسِكُمْ, تمہیں اس کا فائدہ ہوگا, کسی اور کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ, اور جو تم خرچ کرو گے اللہ کی رضا چاہنے کے لیے, صرف اللہ کی رضا کے لیے کرو گے تو وہی فائدہ ہوگا. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ, تم پہ ظلم نہیں ہوگا. یعنی خرچ کرنا تو بس ایک ہی نیت رکھنا کہ میرا رب راضی ہو جائے, کسی اور کو فائدہ نہیں دے سکتے. آپ لوگ اللہ کے لیے کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر بھی دے گا, اور اس کے بعد آپ کے لیے باقی راستے بھی کھول دے گا. آیت نمبر 273, للفقراء الذین اخسروا فی سبیل اللہ, فقیروں کے لیے یعنی خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گھر گئے ہیں, کیا کہ لا یستطیعون ضربن فی الارض, کہ اپنی ذاتی کسب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے. کیا ہے, دوبارہ بولتی ہوں, للفقراء الذین اخسروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربن فی الارض, خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گھر گئے ہیں کہ اپنی ذاتی کسب معاش یعنی اپنی ذات کے لیے کمانے کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ یحسبہم الجاہل اغنیاء, ان کی خودداری دیکھ کر نا واقف آدمی گمان کرتا ہے کہ یہ خوشحال لوگ ہیں, یعنی یہ سوال نہیں کرتے, اپنی خودداری کو مجرور نہیں کرتے, اپنے حال حلیے کو ٹھیک طریقے سے رکھتے ہیں. تو اس حالت کو دیکھ کر جاہل, یہاں جاہل کا لفظ جاہل کے معنوں میں نہیں ہے بلکہ انجان کے معنوں میں, جو ان کے حالات کو نہیں جانتا, کیا سمجھتا ہے کہ یہ تو بڑے خوشحال لوگ ہیں. اس ترجمے میں نا بہت شبہ لگ جاتا ہے, اس لیے میں اس کا ایک ایک تھوڑا سا آپ کو سیٹ کروانا چاہتی ہوں جملہ, کہ آپ اس آیت کو ترجمے کے اعتبار سے غلط نہ سمجھیں, کیونکہ بہت سارے لوگ اللہ ذین اخسرو سے عجیب و غریب مانی لیتے ہیں کہ اچھا یہ تو قیدیوں کی بات ہے, اور جب آگے بات کرتی ہے کہ لا یستطیعون ضربن فی الارض تو اس سے لوگ سمجھتے ہیں یہ ہینڈی کیپ ہے اور اپاہج لوگ ہیں, حالانکہ نہ یہ قیدی ہے اور نہ یہ ہینڈی کیپ ہے. ہاں یہ قیدی ہے اللہ کے راستے کے, انہوں نے اپنی زندگیوں کو اللہ کے راستے میں اس طرح لگا دیا کہ ان کو اپنی ذاتی معاش کے لیے دوڑ دھوپ کرنے کے لیے وقت ہی نہیں ملتا, اور خود دار اتنے ہیں کہ اپنے آپ کو بہت اچھا رکھتے ہیں, جس کی وجہ سے انجان شخص ان کو بہت زیادہ خوشحال سمجھتا ہے, کیونکہ منت تعفف تعفف ہے, افون ہے, یعنی ان کے اندر پاک دامنی ہے, اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے کھولتے نہیں ہیں. اب کیا کرو, اللہ تعالیٰ سننے والے کو کہتا ہے کہ تعریفہم بسیماہم, تم ان کو پہچان سکتے ہو ان کے چہروں سے, یعنی تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت کو پہچان سکتے ہو. لا یسلون الناس الحافا, یہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے, یعنی مگر وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑ کر کچھ مانگیں. تو لہذا وما تنفقوا من خیر, اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے مال میں سے ان کی مدد کے لیے, تو فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيم, تو بے شک اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے. یہ آیت بھی ایک خاص موقع پہ نازل ہوئی تھی مسجد نبوی کے اندر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ساتھی رہتے تھے جو ایک قسم کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرسٹ ہینڈ آرمی تھے. حرفاً مولا کا لفظ سنا ہوگا نا آپ نے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو جہاں بھی سیٹ کر دیں وہ وہاں سیٹ ہو جاتے ہیں. یہ کچھ ایسے لوگ تھے جو علم کے شوق میں مسجد نبوی میں آئے ہوئے تھے اور غربت کی وجہ سے اور بعض دفعہ فاصلے کی زیادہ ہونے کی وجہ سے وہیں رہتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے چبوترا بنوا دیا ہوا تھا, اس میں یہ رہتے تھے اور سارا وقت علم کے سیکھنے سکھانے میں لگاتے. جب کبھی ضرورت پڑتی انہی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں کے لیے بھیجتے, یعنی جہاد کا موقع آتا تو یہ اسٹینڈنگ آرمی بن جاتے اور وہاں چل پڑتے. اگر کسی کو بچوں کو پڑھوانا ہوتا تو یہی جا کے ان کے بچوں کو پڑھا دیتے. کوئی سرنگ کھودنی تھی تو وہاں یہ لوگ پہنچ گئے, یعنی جہاں جو بھی ضرورت ہوتی یہ لوگ وہاں پہنچ جاتے تھے. اب ہوتا کیا تھا کہ چونکہ یہ فل ٹائم اپنے آپ کو ڈیووٹ کیے ہوئے تھے اللہ کے دین کے کام کے لیے, تو نتیجہ کیا ہوا کہ ظاہری بات ہے کہ یہ کما کھا نہیں سکتے تھے اور مردوں کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے گھر داری کے اور سارے معاملات رکھے, تو ان کی خدمت جو تھی وہ پورے مدینہ والے کرتے تھے. لوگ خوشی سے وہاں کچھ کھانا لے آتے, کوئی کسی طریقے سے ان کی کفالت کرتا اور اس طرح سے کام چلتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے کافی انتظامات کرتے تھے. ایک دفعہ ہوا کیا کہ کھجوروں کا جب موسم آیا تو کسی شخص نے بہت ہی زیادہ ردی قسم کی گلی سڑی خراب قسم کی کھجوروں کا خوشہ توڑ کے ان کے لیے آ کے مسجد نبوی کے ستون کے اوپر لٹکا دیا, جو خاص طور پہ اس جگہ کے لیے رکھا ہوا تھا کہ وہاں جس کو بھی جو رکھنا ہوتا وہ رکھ جاتا تھا. اب انہوں نے تو جو دیا سو دیا, اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا تو اس پہ یہ آیت نازل ہو گئی کہ کیا تم ان کو وہ دو گے جو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے, اور یہ اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو ڈیووٹ کرنے والے کیا تمہاری اس طرح کی چیزوں کے مستحق ہیں, کیا تم نے ان کی یہ قدر جانی. تو اس آیت کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حالت سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ علم کے اتنے حریص تھے کہ اس جگہ کو چھوڑ کے جانا ہی پسند نہیں کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہوں نے شادی نہیں کی کہ بیوی بچوں کے جھنجٹ میں آ جاؤں گا تو میں علم سے محروم رہ جاؤں گا. اتنے بھوکے رہتے کہ اپنی جگہ نہ چھوڑتے کہ کہیں میری غیر موجودگی میں اللہ کے نبی کوئی حدیث بولے, یعنی کوئی بات بولے اور میں آپ سے سننے سے محروم رہ جاؤں. بعد میں آ کے دوسروں سے پوچھ سکتے تھے لیکن پھر حدیث میں سند میں ان کا نام نیچے چلا جاتا اوپر کی بجائے. اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین فی الحدیث کا لقب ملا. آخری دور میں مسلمان ہو کے خیبر کی جنگ کے موقع پہ یہ مسلمانوں میں آئے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے تھے, لیکن صرف 3-4 سال میں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے وہ خزانے لے لیے جو بعض لوگ کئی کئی سال تک آپ کے ساتھ رہنے کے باوجود نہیں لے سکے. بھوک کی وجہ سے ان کا حال کیا ہوتا تھا کہ بے ہوش ہو جاتے تھے, لوگ سمجھتے کہ بیمار ہے, مرگی کا ان کو دورہ پڑا ہوا ہے, اور کہتے ہیں کہ میں لوگوں کو اتنا بھی نہیں بول سکتا تھا کہ لوگوں میں بھوکا ہوں, مجھے کوئی بیماری نہیں ہے میں بھوکا ہوں. کئی دفعہ باہر نکل جاتے اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک موقع پہ گئے اور آپ نے ان کو دودھ کا پیالہ پیش کیا. آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ یعنی اتنے بھوکے تھے کہ باہر نکلے تو کہتے ہیں کہ آگے سے دیکھا تو ابو بکر صدیق بھی آ رہے تھے, اللہ کے نبی بھی آ رہے تھے. آپ پہچان گئے ان کو دیکھ کر ان کے چہرے سے, کہا ابو ہریرہ میرے ساتھ آئیے. جب وہاں گئے تو آپ کو کسی نے دودھ کا ایک پیالہ بھیجا تحفے میں. اس وقت لوگ کھانے پینے کی بھی چیزیں اس طرح بھیجتے تھے کیونکہ اتنا عام نہیں تھا کھانا, تو جب دودھ دیکھا تو یہ خوش ہو گئے, سوچا کہ اللہ کے نبی مجھے ہی کہیں گے تم پی لو, لیکن آپ نے کہا کہ جاؤ صحابہ صفا کو بلا کے لاؤ. 70-80 کے قریب وہ لوگ تھے. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے نفس کے تقاضے کے آگے اللہ کے نبی کی بات چھوڑ دیں. گئے اور ان کو بلایا, اور جب وہ آئے تو سب بیٹھ کے کہا ابو ہریرہ ان کو دودھ پلاؤ, سیدھے ہاتھ سے شروع کرو. کہتے ہیں ایک کو پلاؤ, میں سوچوں ایک پیالہ دودھ کا یہ کس کے کام آئے گا, میرے لیے کیا بچے گا. لیکن دیکھیے اطاعت سبمیشن, اپنے پیٹ پہ کتنا کنٹرول تھا, کچھ نہیں بولے اور ادھر سے شروع کیا. جب پہلے نے پیا خوب پی لیا, کہتے ہیں جب میں نے اس کے ہاتھ سے پیالہ لیا تو بالکل اتنا ہی بھرا ہوا تھا جتنا شروع میں تھا, پھر دوسرے کو تیسرے کو, حتیٰ کہ سب پی چکے اور پیالے میں کچھ کمی نہ آئی. اور کہتے ہیں کہ پھر صرف میں اور اللہ کا نبی رہ گیا. دیکھیے ذرا کیسا کردار تھا. آج ہم کہتے ہیں کہ دوسروں کو چھوڑو پہلے اپنی فکر کر لو, لیڈرز کھائے اچھا اور
فالوور جو ہے وہ بیچارے بھوکے مرے. کہا نہیں. اب کہا میں اور آپ تھے. آپ نے کہا ابو ہریرہ اب آپ پیجیے. کہا نہیں اللہ کے نبی آپ پیے. کہا نہیں پہلے آپ پیے. کہتے میں نے پی لیا. پی لیا. آپ نے کہا اللہ کے نبی نے کہا اور پیو. کہتے میں نے اور پیا. آپ نے کہا ابو ہریرہ اور پیجیے. تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے نبی اب تو ایسے لگتا ہے کہ میری انگلیوں میں سے بھی دودھ ٹپکے گا, اتنا پی چکا. اور پھر کہتے ہیں کہ سب کا بچہ ہوا دودھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا. آج ہم اپنے ہی بچوں اور اپنے ہی بہن بھائیوں کا جھوٹا نہیں کھاتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لا یسلون الناس الحافا, تو ایسے لوگ جو اللہ کے راستے میں ڈیووٹ ہو جاتے ہیں نا, ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک کرائیٹیرین رکھا کہ تم ان کو ان کے چہروں سے پہچانو, ان کی حالت کو دیکھو. کیونکہ بھوک ہوتی ہے یا غربت ہوتی ہے تو زردی چہرے پہ آ جاتی ہے, کوئی کتنا ہی اس کو چھپانے کی کوشش کرے لیکن غربت جو ہے وہ دکھتی ہے. تو پتہ کیا چلتا ہے کہ کسی بھی سوسائٹی میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں مال والے اور ایک ہوتے ہیں علم والے. اللہ تعالیٰ نے مختلف انسانوں کو مختلف چیزیں بانٹی ہیں. ہر بندہ کس بات کا مکلف ہے کہ اس کو جو کچھ اللہ نے دیا وہ اللہ کے راستے میں دے دے. جس کو اللہ علم دیتا ہے نا, اس کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کو علم دے. وہ کوئی بھاؤ تو نہ کرے, کوئی اس کے اوپر پہلے یہ نہ کرے کہ ایک گھنٹے کے کتنے دو گے اور دو گھنٹوں کے کتنے دو گے. وہ اخلاص سے نیت سے اپنا علم بانٹے. اور رہ گئے دوسرے لوگ جن کو اللہ نے مال دیا نا, ان کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنے مال پیش کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو آپ کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی تو نہیں ساتھ لے کر آئے. اور تھوڑے سے لوگ تھے مدینہ میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو سپورٹ کرنے والے تھے. لیکن چند سالوں میں آپ دیکھیں کہ مدینہ ایک فلاحی ریاست بن گیا. کیوں؟ یہ وجہ تھی کہ علم والے, اچھے ذہنوں والے اپنے آپ کو فوکس کر کے بیٹھ گئے کہ ہم تو بیٹھے ہیں اس علم کی حفاظت کے لیے, اور ابو بکر اور عبد الرحمن اور عثمان غنی جیسے لوگ جن کو اللہ نے مال دیا تو وہ مال لا لا کے پیش کرتے تھے کہ اللہ کے نبی ہمارا حصہ ڈالیں اس کام میں. یہی ہے وہ نیچرل بانڈ جس پہ کسی بھی معاشرے میں دین کا کام ہو سکتا ہے. مال والے کو خود فکر لگ جائے کہ میرا مال ضائع ہو رہا ہے برف کی طرح, یہ بیکار ہے, یہ ختم ہو جائے گا, اس کو کوئی ایسی جگہ مل جائے کہ جہاں یہ بچ جائے. وہ پیش کریں اور وہ آ کے پوچھیں کہ ہم نے مال لگانا ہے, بتائیں ہم کیا کریں. یہ علم والوں کا کام نہیں ہے کہ ان سے چندے مانگے. کیوں؟ اس لیے کہ کسی کو اپنے جب کسی چیز کے لیے یہ کہہ دیا نا کہ یہ آپ دیں, تو وہ اگلا کہے گا کہ یہ گویا کہ میرے اوپر ایک تاوان اور ایک چٹی پڑ رہی ہے. پھر سے ہوتا کیا ہے کہ دینے والا خوشی سے دیتا ہے اور جو لے رہا اس کے اوپر کسی کا کوئی بوجھ نہیں ہوتا. کسی بھی معاشرے میں اسلام یا امن اور چین کب آئے گا؟ ہر بندہ اپنے حصے کو خود ڈالے. ہاں بہت زیادہ ہوگی نا بات تو یہ ہو سکتی ہے. میں اس کو ایسے سمجھتی ہوں کہ جیسے کوئی مثال ہے کہ آپ کو کہتا ہے کہ یہ میرے پاس پیسے ہیں, یہ آپ کسی نیکی کے کام میں لگا لیں. یہ بالکل ایسے ہی ایک کام ہے یا فیور ہے جیسے دن میں آپ سارا دن اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو دیتے رہتے ہیں نا. ذمہ داری پڑ جاتی ہے نا کسی کے کام کی. دین کے کام کرنے والے لوگوں کو خاص طور پہ, جو خاص طور پہ کچھ فورمز بنا کے کچھ ایسے ادارے بنا کے رکھتے ہیں کہ جہاں وہ چاہتے ہیں کہ اجتماعی کوششیں ہو اور کام پھیلے, ان کا کام یہ ہے کہ لوگ اگر ان تک کوئی مال دیتے ہیں نا تو ذمہ داری کے احساس کے ساتھ, اللہ کے خوف کے ساتھ ان کے ایک ایک پیسے کو امانت کے طور پہ استعمال کریں. یہ نہیں کہا کہ کھلا آ گیا تو اب آج بڑی دعوت کر لیتے ہیں اور اس طرح کی باتیں. نتیجہ کیا ہوگا کہ پھر دین پھیلے گا. اب اس بات کی تناظر میں ایک اور بھی ڈرا بیک ہے جو آج کے دور میں ہمیں اپنے ارد گرد دکھتا ہے, اور وہ کیا ہے کہ ہمارا تصور جیسے اپنے بارے میں یہ ہو گیا کہ ہمارے گھر لگژریس ہونے چاہیے, خوب آرام دہ گھر ہوں اور کسی چیز کی کمی نہیں ہو سکتی. لیکن مسجدیں, ادارے, ان کا مقام کیا ہے؟ یہ کرسی ٹوٹ گئی ہے, اس کو مدرسے میں چھوڑو. اس کارپیٹ کا رنگ اڑ گیا ہے, کافی سال پہلے استعمال ہو گیا, جاؤ اس کو فلاں مسجد میں چھوڑو. آج کے دور میں ایک عجیب سی سوچ ہو گئی, اور آج کے دور میں تو اب شکر بدل رہی ہے. پہلے تو بالکل یہ تھی کہ دین کے نام پہ غربت. آپ کسی کو دین کے نام پہ ایک اچھی کرسی میز رکھے دیکھیں, آپ ان کو اچھے کارپیٹ سے بیٹھا دیکھیں, اے سی لگائے دیکھیں, تو آپ کو تو شک ہونے لگتا ہے کہ ان کو کوئی اور دیتا ہے. یہ عجیب سی کہاوت ہے.
جہاں لوگ دین کے نام میں کمفرٹیبل ماحول دیکھیں یا وہ ماحول جس کے لوگ اپنے گھروں میں عادی ہو چکے ہیں وہ بنائے دیکھیں نا تو کہتے ہیں یہ فلاں کے ایجنٹ ہیں، ان کو فلاں دیتا ہے، ان کو سعودی عرب دیتا ہے اور ان کو یہودی دیتا ہے اور ان کو وہ دیتے ہیں، یقین کریں لوگ لٹرلی پوچھتے ہیں. اگر یہاں ہیٹ بند کر دیں کہ دین اسراف کو پسند نہیں کرتا تو آپ میں سے یہاں کتنے لوگ بیٹھتے ہیں؟ پورے ہو چکے ہوتے اب تک، ہے نا؟ تو اس لیے جیسی چیزوں کے ہم عادی ہوتے ہیں نا وہی چیزیں ہوتی ہیں. دین تو بہترین حقدار ہے، میں تو کہتی ہوں میری زندگی کی بہترین چیز میرے دین پہ لگے، اچھے سے اچھا کپڑا آپ دین کے لیے پہنے، اچھے سے اچھی چیز اللہ کے دین کے لیے پیش کریں. تو یہ ساری چیزیں اسراف نہیں ہے. بعض لوگ پھر کہتے ہیں یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ لوگ اتنی فضول خرچی کرتے ہیں. اچھا اللہ کا شکر ہے جب کبھی کسی سے مانگا نہیں ہے نا، تو آج تک کبھی کسی نے انگلی نہیں اٹھائی کہ یہ کرسی کیوں خریدی ہے یا بینچ کیوں خریدا. دین کی شان ساری دنیا سے بڑھ کرنی چاہیے. امام مالک رحمہ اللہ اپنا بہترین جوڑا پہنتے تھے حدیث کے سبق میں، اور ایک دفعہ جو جوڑا پہنتے دوبارہ نہیں پہنتے تھے، دے دیتے تھے بعد میں اپنے شاگردوں کو یا جس کو چاہے. کیوں؟ لوگوں نے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہیں، تو کہتے ہیں صاحب حدیث کے تقدس کے لیے. یعنی یہ تو سب سے خوبصورت اس چیز کے حقدار ہے کہ ان کی بات کو میں پڑھتے پڑھاتے ہوئے اپنے آپ کو اچھا رکھوں. تو بہرحال ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسی چیزیں جو دین کے نام پہ لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ بے دینی ہے یا وٹ ایور، تو ہر بندہ اپنا محاسبہ کر سکتا ہے، لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ اپنے مال کو ضائع نہ کرے. ادھر ادھر پھینک کے انسان جس میں بیچ بھی نہ ڈلے اور آپ کے ہاتھ سے پیسہ جائے، یہ صدقہ نہیں ہوتا. بعض لوگ زکات کے پیسوں سے جان چھڑا رہے ہوتے ہیں کہ خدا کے لیے لے لے، اور حقیقت ہے کہ عام لوگوں کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہوتے، وہ بےچارے کیا کرے، انہوں نے پھر پکڑ کے ماسیوں کو ہی دینا ہے اور ان کی بچیوں کے جہیز بنانے. حالانکہ جہیز کوئی اسلام کی ٹرم نہیں ہے، اب یہ ایک الگ کھیل ہے، اس پہ ہم بات نہیں کر رہے. بعض لوگ اپنی زکاتوں کو ضائع کر دیتے ہیں، توڑ توڑ کے سو سو کر کے دیتے ہیں، سارا سال دیتے رہتے ہیں. وہ ماسیاں سمجھتی ہیں باجی ویسے خوش ہو کے دے رہی ہیں، وہ باجی صاحبہ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے زکات کے پیسے. چلے یہ موضوع دسویں پارے میں آئے گا، لیکن ہر بندے کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں ایک اوور آل بات بتا دی، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون.
الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله. آج ہم نے اپنی آیات کی تفسیر بھی اور بہت ہی خوبصورت تفسیر, بہت ہی ایمان بوسٹنگ, بہت سے پریکٹیکل پوائنٹ, الحمد للہ ثم الحمد للہ. بات تو ہی ہے نا کہ اگر قرآن کا فہم آئے گا تو پھر ہی ہم اس پہ عمل کریں گے, نہ صرف پڑھنے کے لیے خوبصورت ہے, قرآن ہر لحاظ سے خوبصورت ہے پڑھنے کے. اور جب ہم سبحان اللہ کی تفسیر سن کے, ترجمہ جان کے جب وہ تلاوت سنتے ہیں تو اس وقت دلوں کی اور ہی حالت ہوتی ہے, ایسی کیفیت سے کبھی نہیں ہوتی, ایسے ہی ہے نا الحمدللہ. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ کیفیت ہمیشہ رہے تو کیا کرنا ہے, ہم نے عمل کرنا ہے اس پہ, ہم نے عمل کرنا ہے. جتنا زیادہ ہم عمل کے لیے, دیکھیں انفارمیشن تو کہیں سے بھی مل جائیں گے, قرآن پڑھنے کے لیے ہم یہاں انفارمیشن گیدر کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہے نا, ہم کس لیے بیٹھے ہیں, عمل کرنے کے لیے, اپنا اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے. انفارمیشن جب تک عمل میں نہیں ڈھلیں گی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. وہ تو علماء یہود بہت تھے, ان کے پاس بہت نالج تھا, انفارمیشن بہت تھی, لیکن جب انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا تو ہم سب دیکھتے ہیں نا کہ کیا حال ہوا ان کا. تو ہم نے ان میں, اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرے ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو سن لیا بات, اگر اس سے پہلے, یہی ہماری ہجرت ہے نا, کہ اگر ہم انجانے میں کوئی کام اس طرح کر رہے تھے جو قرآن اور سنت کے مطابق نہیں تھا, آج میں نے سن لیا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا, یہی ہماری ہجرت ہے نا, یہی ٹرانسفارمیشن کا طریقہ ہے, ایسے ہی ہے نا. تو کیونکہ ہم سبحان اللہ مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے, ہم میں سے میجورٹی, بلکہ سبھی زیادہ کوئی ہو سکتا ہے دوسرا بھی ہو, ریورٹ ہو, لیکن ہم پھر سمجھتے ہیں کہ اسپیشلی جب ہم اسلامک کنٹریز میں رہتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم کریں نا سب ٹھیک کریں, کیونکہ میجورٹی سبحان اللہ جو ہم دیکھتے ہیں تو آپ ہیں ریورٹ, ماشاء اللہ بارک اللہ فیکو. مجھے ہمیشہ بہت رش کرتا ہے جو ریورٹس ہوتے ہیں کہ ان کو تو ڈبل اجر ملتا ہے نا ہر چیز کا سسٹر, الحمد للہ بارک اللہ فیکو. تو پھر ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ جائز ہیں, اور یا اپنی خواہشوں کے نام پہ ہم جائز کر لیتے ہیں, لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا صحیح ہے, کیونکہ یہ فرقان ہے نا, ہے نا. اللہ ہو تو حکمت, حکمت سبحان اللہ کیا ہے. چلے ہم ریکیپ کے لیے ریڈی ہیں, آپ لوگ ریکیپ کے لیے ریڈی ہیں, الحمد للہ. چلے اسٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آیہ نمبر 267 سے ہم نے اسٹارٹ کیا. تو کیا ہم نے اس میں دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ایمان والوں کو؟ پہلے تو آپ یا ایھا الذین آمنوا سن پہ کہ آپ کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو حکم دے رہے ہیں میرے ایمان سے, لبیک ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم, چکنے ہو گئے. اگر کوئی ٹیک لگا کے بیٹھا تو سیدھا ہو کے بیٹھ جائے, یا ایھا الذین آمنوا, اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے کہہ رہے ہیں, مجھے پکار رہے ہیں, کوئی چیز وہ بتا رہے ہیں تو میرے ایمان سے ریلیٹڈ ہے جو بہت اہم ہے نا. تو ایمان والوں کے لیے کیا بتایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ خرچ کرو کس میں سے, کس میں سے, میری ہی بات ہو رہی, بالکل الحمد للہ پاکیزہ چیز, صحیح بات ہی. اور پھر صحیح بات میں وہ ہم نے پہلے دیکھ لیا تھا کہ طیب ذات میں بھی اور جس طرح کمائی ہے اس میں بھی, ماں کا سب تم, تو اس سے آپ نے کیا سیکھا, کیا خرچ کرو کس کے, جو تم کماتے ہو ہے نا. انسان کو محنت سے کمانے سے پتا چلتا ہے کہ محنت کرنی ہے, ایزی منی کی طرح. سبحان اللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے ہمیں تیار کر رہے ہیں. ابھی آگے آگے جو آئے تھے گے انشاءاللہ اگلی لیسن میں سنیں گے کہ کمانا ہے محنت سے کمانا ہے نا, الحمدللہ. اور پھر اس نے ایک اور اسے کیا مفسروں نے لیا, آپ نے سادت نے ایک اور چیز اس میں سے بتائی, کیا پتا چلا آپ کو اس میں سے, کہ جو ہم سامان تجارت پر بھی زکات ہے, ٹھیک ہے, یعنی ہاں سامان تجارت پہ بھی زکات ہے, ٹھیک ہے, کہ اس میں سے بھی زکات دینی ہے آپ نے, کہ جو چیز آپ جو چیزیں بیچنے کے لیے رکھی ہوئی آپ نے جو مال, لیکن جو چیزیں آپ کے پاس آپ کی تجارت میں ہیلپ کری اس پہ بھی زکات دینی ہوتی ہے, اس پہ نہیں دینی, لیکن جو مال شاپ کے اندر سے ایک شاپ ہے کسی کی شاپ کے اندر جو چیزیں اسے بیچنے کے لیے رکھی ہوئی ہیں اگر ایک سال میں پورے اس پہ سے وہ زکات دے گا, ٹھیک ہے, لیکن جیسے باقی چیزیں ہم نے دیکھ لی کہ شاپ کی چیزیں تھیں یا شاپ اٹسیلف تھی تو اس پہ زکات نہیں ہے. اور پھر ہم نے آگے کیا دیکھا, اور کس میں سے خرچ کرو جو زمین میں سے نکلتا ہے, تو اس میں سے کیا سبق سیکھا آپ نے کہ عشر ہے نا زکات, عشر کس کو کہتے ہیں کہ جو ون ٹینتھ کون دیتا ہے, دو پھر اس کی بھی دو طرح کی دیکھی ہم نے, جب بھی فصل کٹے گی اس میں سے دینا ہے نا, تو اس میں سے کیا ہے کہ ون ٹین جو پانی کا خرچہ نہیں دیتا اور جو پانی کا خرچہ بھی دیتا اس نے کتنا دینا ہے 120. آپ نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی ہمارے دین میں انصاف ہے نا, الحمدللہ کتنا عدل ہے, کتنا سبحان اللہ, ایسا کون سوچ سکتا ہے, خالق ہی سوچ سکتا ہے. ہم کبھی ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غور کرتے ہیں کہ اچھا کس نے کتنی زیادہ محنت سے کمایا, کس کا کتنا اس نے سے اتنا لیا, کوئی کسی نے رینٹ کیا ہوا نو میٹر کہ وہ کن کنڈیشن میں اس کو اتنا ہی دینا ہے نا دنیا کے اصولوں سے, لیکن یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے رحیم ہے کہ ان اللہ کو اتنا خیال ہے ہر کسی کا سبحان اللہ, کہ اگر کسی کا زیادہ خرچہ ہوا ہے تو اس کو بھی, یہ کون یہ واقعی, پھر اگر ہم یہ پڑھتے ہیں نا تو پھر ہاؤس میں اگر آپ رہتے ہیں تو بالکل ہاؤس پہ بھی زکات نہیں, ٹھیک ہے, تو یہ کون کر سکتا ہے, اللہ سبحانہ. انشاءاللہ سسٹرز ایک اور میری آپ لوگوں کے لیے ایڈوائز, انشاءاللہ زکات کا ہم نے کون سی صورت میں جا کے پڑھنا ہے, سورۃ توبہ میں ہے نا, تو ابھی یہاں پہ جو ہے اس پہ فوکس کریں, ابھی آپ اس کے فقہی مسئلوں میں نہ پڑھیں, انشاءاللہ وہ آپ کو جا کے جہاں پہ ہوگا اس سے ریلیٹڈ انشاءاللہ بہت ڈیٹیل سے اس میں ہم کتاب زکات بھی پڑھیں گے پوری, ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو اچھا چلے پھر اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا آگے, اس میں دیکھیں آگے ہم نے کیا دیکھا کہ وہ ماں تن سے, اور پھر وہی کہ خرچ کس لیے کرنا ہے ہم نے, اور ہاں اور سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے, جو دیں وہی جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں, یہ نہیں کہ اس میں سے آپ ولا تیمم الخبیث, یہ نہیں کہ بیکار چیزیں اس میں سے نکال کے دے دیں کہ یہ چیریٹی کے لیے ہوگی, ہے نا, سبحان اللہ, اس کو بھی پریزنٹیبل بنا کے پھر کریں اللہ کے راستے میں. حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ اس کو پرفیوم لگا کے دیتی تھی کہ یہ اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں, تو اس کو اگر آپ اپنے کپڑے دے بھی رہے ہیں اس طرح کے, سبحان اللہ, پریس کریں ان کو, اس طرح کے بیگ مل جاتے ہیں ان میں ڈال کے پھر پریزنٹیبل اس کو کیونکہ دے رہے ہیں کسی کو, ہے نا, بیکار چیزیں نہیں, پہلے تو بیکار بھی نہ ہو, اگر پرانی چیز بھی تو اس کو بھی پریزنٹیبل بنا کے دیں, دھو کے استری کر کے اس کو اچھی طرح سے پیکنگ کر کے, یہ ہمارے لیے عمل کی بات ہے نا, ہم اپنے گھروں میں, سوالا کتنی پریکٹیکل باتیں ہمارے گھروں میں کام کرنے والی ہیں نا, اگر آپ نے ایک سیزن میں پہن لیا, اگر اللہ نے آپ کو دیا ہوا کچھ بھی نہیں ہوا ان کپڑوں کو, تو آپ نے جب ان کو دینا ہے تو اچھے سے پریزنٹیبل بنا کے آئندہ سے ہم نے یہ کرنا ہے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اچھا پھر آگے دیکھیں, اگر کیوں نہیں کرتا انسان, اللہ کو ضرورت نہیں ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری دنیا مل کے بھی اللہ کی عبادت کرے اللہ کی کبریائی میں وہ اضافہ نہیں ہوتا کرتے, ٹھیک ہے, اور اگر ہم سارے مخلوق مل کے اللہ کی نافرمانی کرے تو اللہ کی کبریائی میں کوئی کمی نہیں ہوتی, اللہ کو ضرورت نہیں, ہی غنی حمید آل ورڈی ٹو پریز, اس کی پریز ہو رہی ہے ہم کریں یا نہ کریں, باقی مخلوق کر رہی ہے, ہمارا فائدہ ہے, ہماری ضرورت ہے, تو پھر کون روکتا ہے ہمیں, کون روکتا ہے اسے, شیطان, ہے نا, وہ کہتا ہے اچھا رکھ لو اگلے سال کام آ جائے گا, اس سے پھر یہ اتار لو اس دوسرے سوٹ پہ لگ جائے گا, یہ شیطان کرتا ہے نا ہمیں مفلس ہونے کا, اور کیا پھر کہتا ہے اچھا پھر ہمیں وہی کہ ہمیں اپنی وانٹس پہ لگا دیتا ہے کہ وہ بھی پوری کرو, اس میں زیادہ پھر دیکھیں فوشاں میں ساری انڈیسنٹ چیزیں آ جاتی ہیں, کہ کتنی چیزیں جو ہماری ضرورت نہیں ہے, موسیقی کی اور یہ چیزیں ساری گیجٹس اور دیز تھنگز, اگر ہم ان کو دوسرے پرپز کے یوز, تو پھر آپ کے پاس کیا بچے گا دینے کے لیے, کچھ بھی نہیں ہے نا, ایسے ہی ہے نا, یہی کرتا ہے نا پارٹیز, وہی فضول ویسٹ ہم جہاں کرتے ہیں, فضول خرچی جس کو کہتے ہیں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کس چیز کا وعدہ کرتا ہے, اللہ مغفرت کا وعدہ کرتا ہے, صدقہ کیا کرتا ہے, ہمارے گناہوں اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے, ہمارے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے نا, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ واسع العلیم اللہ بہتر جانتا ہے. تو کتنی, اور پھر یہ اتنی خوبصورت آیت کہ یو دل حکمت کا معیشہ, اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے, اللہ سے ہم نے حکمت مانگنی, ہم نے دیکھا نا کہ پھر خرچ ہم نے کیسے کرنا ہے, چیریٹی کہاں پہ دینی ہے, حکمت کیا ہوتی ہے, حکمت کیا ہوتی ہے, منا صحیح کام صحیح وقت پہ ہے نا. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں, یہ ہمیں ہر چیز میں ضرورت ہے نا, ہمیں تبلیغ میں بھی اس کی ضرورت ہے. کہتے ہیں ہم نے اپنے گھر والوں کو بتانا ہے, بجائے اس کے کہ ہم کسی کو پٹ آف کر دیں, کسی پہ فوراً فتوے لگانے شروع کر دیں, ان کے ساتھ ہارش ہو جائیں. اللہ تعالیٰ سے حکمت مانگی, اللہ سبحانہ تعالیٰ تو مجھے حکمت دے کہ میں کیسے یہ کام کروں. جس کو حکمت مل گئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو اوتی خیرن کثیرا نا. یہ تو حالانکہ کہاں خرچ کرنا ہے, کچھ لوگوں کو اتنا ملتا ہے اور اس میں سے وہ کچھ بھی نہیں بچا سکتے, اتنا کماتے ہیں, لیکن کچھ لوگ تھوڑا کماتے ہیں لیکن حکمت سے ایسے خرچ کرتے ہیں کہ سبحان اللہ خرچ بھی کرتے ہیں صدقہ بھی کرتے ہیں. تو فرق کس چیز کا ہے؟ حکمت کا ہے نا, حکمت کا. تو اللہ سے حکمت مانگی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے آپ نے دیکھا کہ اگلی آیت میں نظر کا کیا, نظر کیا ہے, نظر ماننا ٹھیک ہے. اس میں آپ نے دیکھا کتنی طرح کی, دیکھیں کہ ٹھیک ہے دو طرح کی ہوتی ہیں, بہت زیادہ اس کو انکریج نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے, تو اس میں کیا ہے کہ شرط کے ساتھ اور بغیر شرط کے. اور پھر ہم نے اس کے آگے دیکھ لیں کہ کس میں, کیونکہ اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا کریں کہ جس میں اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالیں. ٹھیک ہے, پسندیدہ نہیں ہے, جائز ہے لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں لیکن وہ پسندیدہ نہیں ہے. اور پھر اس میں ہم نے ڈفرینٹ چیزیں دیکھ لی کہ اگر نہیں پوری کر سکتے وہی کہ آرام سے اس کی مانگ سکتے منت. ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ کہ پھر اگر نہیں پوری کریں گے تو پھر کفارہ دینا قسم کی طرح. ٹھیک ہے, اور باقی آگے دیکھتے ہیں ہم آگے کیا بتایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. آیت نمبر 271 میں چلے, صدقات کتنی طرح کے ہوتے ہیں, صدقات اس میں دیکھ کے بتائیں کہ صدقات نافلہ اور فرض. ٹھیک ہے, اور پھر کیا کیسے دینے چاہیے. صحابہ نے دونوں طرح سے کیا, کون سے صدقات ہیں جو ہم ظاہر کر کے دیں تو زیادہ بہتر ہے, واجب والے. ٹھیک ہے, اس میں بھی اگین ڈیپینڈ آن یور انٹینشن کہ آپ دوسروں کو یاد دہانی کرا رہے ہیں نا. فرض صدقات اور جو نفلی ہیں اور وہ چھپا کے دیں, وہ بھی ہم نے کل بھی پڑھا کہ کسی کی سیلف ریسپیکٹ نہیں ہم نے کرنی نا, سیلف ریسپیکٹ کا بہت خیال رکھنا ہے. نفلی صدقات دے رہے ہیں تو وہ باقی کریں تو چھپا کے کریں, ایسے دیں سبحان اللہ کے دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں کو نہ پتا چلے, ہے نا. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی ہمیں بتا دیا, اور اگر تم چھپا کے دو گے تو بہتر ہے تمہارے لیے, ہے نا. ہم نے کل اس میں پڑھا تھا کہ عرش کے سائے میں ایک وہ ہوگا جو چھپا کے صدقہ دیتے ہیں, ایک کیٹیگری ان میں سے, کسی کی عزت نفس نہیں مجروع کرنی. ٹھیک ہے, ریاکاری نہ ہو اس میں, کیونکہ اگر ہم اس طرح کر کے دیتے ہیں اور سبحان اللہ ہمارا کلچر اپوزٹ آف دیٹ بٹ اللہ از ٹیلنگ ازنٹ اٹ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کو دوسروں کو بھی بتانے کی. ہم خود عمل کریں گے, ہم جب کریں گے نا تو ہمیں کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے سائلنٹلی, ہمارے بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, تو ایٹ لیسٹ ہم ان میں تو یہ چیز ٹرانسفر کریں گے نا, اگر اور کہیں نہیں کر سکتے تو پھر یہ اسی طرح آگے پھیلے گی نا. کہ ہم نے اپنے بچوں کو بھی یہ چیز ہم نے جب خود کر کے دکھائیں گے ان کو کہ وہ پھر زیادہ اچھا ہے, کہ بجائے کہ ہم کریں بتائیں منہ سے اور کچھ وہ پھر زیادہ ورس چیز ہو جاتی. تو یہ بھی حکمت ہے نا کہ کہیں پہ ہم نے بول کے تبلیغ کرنے, ساز نے جیسے بتایا ہمیں, ہے نا. کہ اچھا پھر آگے دیکھیں اگلی آیت میں اس پہ بات کرتے ہیں. آئے نمبر 272 میں اس میں کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہدایت, اس پہ کیا سیکھا آپ نے, مال دے سکتے ہیں مشرک, ہاں بالکل, کہ نان مسلمز کو بھی دے سکتے ہیں الحمدللہ, ہے نا. بلکہ تالیف قلوب کے لیے جو نیو مسلمز ہوتے ہیں جو انکلائننگ ہیں ٹوورڈ دیٹ, ان کو دیں تاکہ ان کے دل اس طرف مائل ہوں, ہے نا. زکات نہیں نان مسلمز کو دے سکتے, لیکن زکات میں بھی پھر یہ کنڈیشن آ جاتی ہے تالیف قلوب کے لیے آپ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کسی کو اس طرف مائل کرنے کے لیے اس میں بھی پھر میں وہی بتا رہی ہوں نا, آپ اس کے فکری میں ابھی نہ جائیں, انشاءاللہ اس کو دے سکتے ہیں تالیف قلوب میں, اس میں بھی ایک آتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس میں مین ہمیں کوشش پہلے یہ کرنی, اگر نہیں ایسا کہ وہ ہم نے اس پہ کیٹیگریز آئیں گے انشاءاللہ سورۃ توبہ میں پڑھیں گے اس کو. ٹھیک ہے, تاکہ اس کی ہاں تالیف قلوب کے لیے, ادروائز نہیں, ویسے نہیں. ٹھیک ہے, ادروائز آپ اس میں دیں گے. اچھا پھر ہم نے اس میں آگے کیا دیکھا, وما تنفقوم من خیر یوفق, اور دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا وعدہ دلاتے ہیں کہ جو بھی تم دو گے نا اللہ کے راستے پورے کا پورا دیا جائے گا تمہیں, فکر نہ کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ نہیں اس میں سے لگے. لیکن شرط کیا ہے, وجہ اللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ خالص کر لے میرے عمل کو اللہ کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے, ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں. اور پھر آخری آیت سے آپ نے کیا سیکھا ہے, للفقراء للذین احصروا فی سبیل اللہ, یہ کون سے لوگ ہیں, یہ خاص وقت کے لیے تھی, ایک خاص علم حاصل کرنے والے جیسے صحابہ صفہ تھے ہے نا, اور اس طرح کے لوگ ہیں ابھی بھی ہیں جو مسجد میں کیئر ٹیکرز ہیں, سارا وقت وہ وہیں پہ کر رہے ہیں, سیکھنے سکھانے کا کام کر رہے ہیں, دوسروں کی ہیلپ کر رہے ہیں, وہ کہیں نہیں جا سکتے. یہ تو خاص اس وقت کے لیے تھی نا جو صحابہ صفہ تھے جو مسجد نبوی میں ہی رہتے تھے ہے نا, ان کے لیے تھی. لیکن ابھی بھی اس طرح کے لوگ, وہ پھر وہی کہ خود دار ہیں, وہ مانگتے نہیں ہیں. لیکن اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ جاہل سے یہاں کیا مراد ہے؟ جاہل سے کیا مراد ہے؟ لا علمی انجان ہے نا, کہ جانتے نہیں. کہ ہم جہاں جس کمیونٹی میں جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں نا, ہمیں ارد گرد اپنے نظر رکھنی ہے ایسے لوگوں پہ. ضروری نہیں کہ وہ مانگیں گے آپ سے, ہمیں خود دیکھنا ہے کہ کون ڈیزرونگ ہے نا. تو یہ دین کے کاموں میں لگے رہتے ہیں, ان کے پاس کام نہیں ہے. تو یہ ہمارا کام ہے کہ ہم دیکھیں, نظر رکھیں کہ کون کس طرح کی ان سے. اسی لیے پھر اسلام میں دیکھیں, یہ نہیں ہے کہ ہم علیحدہ ہو کے رہ لیں ہے نا, ہم اسی لیے سے ملنا جلنا بہتر ہے. وہ مومن جو لوگوں سے ملتا ہے اور مشکل میں, وہ اس سے بہتر ہے جو آئسولیٹ ہو کے رہتا ہے. تاکہ اسلام سبحان اللہ پورا ایک جو سوشل جسٹس کا ہمیں اس کا بھی حکم دیتا ہے نا, کہ پھر اللہ تعالیٰ نے کسی کو علم دے دیا, کسی کو اللہ نے دولت دے دی, تو اب جو علم والے ہیں وہ دولت سے ان کی ہیلپ کریں گے, دولت والے ہیں اپنی دولت سے ہیلپ کریں گے, علم والے اپنے علم سے ہیلپ کریں گے. تو اسی طرح مل کے سوسائٹی چلتی ہے نا, کتنی خوبصورت سوسائٹی کس طرح سے وجود میں آتی ہے. تو اگر لیکن ہم نے اس چیز کو چھوڑ دیا تو سبحان اللہ ہم دیکھ سکتے ہیں کیا ہے کہ. اور پھر ہم نے اپنی جو سازہ دن عین سے جو کیا, بہت ہی دکھانے والی, دل دکھانے والی بات کہ ہم مسجدوں میں کیا کر رہے ہیں, جو ہم گھر کی بیکار چیزیں مسجدوں میں دیں. اور پھر یہ کہ مسجد میں ہم سبحان اللہ کے اس طرح کے کرنا, جو چیز جہاں کی ہے اس کو اسی طرح زیادہ لوگوں کو بلا نہیں سکتے آپ اس طرح کر کے, دین کی طرف نہیں بلا سکتے آپ اس طرح کر کے. جیسے ہدایت کے لیے یہ طریقے نہیں ہیں, وہی طریقے ہم کریں گے جو سنت سے ہمیں ملتے ہیں ہے نا. دین خود الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی کہا نا کہ تمہارے اوپر ان کو ہدایت نہیں, اس طرح سے تم ہدایت نہیں دے سکتے. اس نے پھر کتنی حکمت سے ہم نے سادہ دن ہمیں باتیں بتائیں کہ بچوں کو بھی کیسے کرنا ہے, کہ برائڈ سے ان کو دین کی طرف نہیں, ان کے دلوں میں اللہ کی محبت ڈالنی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آج کی ماں کو یہ حکمت دے دے کہ کیسے اپنے بچوں کو ادھر لے کے آنا. اسی کے لیے ماشاء اللہ آپ لوگ یہاں پہ آ کے بیٹھے ہیں. بارکم اللہ فیکم. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو حکمت دے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے راستے میں صرف اپنے خاطر, اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرنے والا بنائے. آمین, اللہم آمین. آپ ماشاءاللہ بارک مولا فیکم. آپ لوگوں کا ماشاءاللہ جس طرح سے میں جلدی میں کر رہی ہوتی ہوں, لیکن آپ کے جواب میرے سے پہلے آ رہے ہوتے ہیں. مائی اپالوجیز کہ میں اگر آپ کے سب کے نہیں پڑھ سکتی, کیونکہ سبحان اللہ اتنی تیزی سے جا رہے ہوتے ہیں, لیکن دل خوش ہوتا ہے آپ کے دیکھ کے آپ کی پارٹیسپیشن. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے ایک ایک کلک کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بہترین اپنی شان کے مطابق اجر دے. آمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے اس دن اسکیل میں بھاری درجوں پہ ہیویسٹ اس کو ویٹ میں رکھ لے. آمین اللہم آمین. تو آپ اپنی بریک لیں, اپنی جگہ سے اٹھیں 10 منٹس کے لیے, وضو کریں, لنچ ٹائم ہے, نماز ٹائم ہے, ٹھیک ہے. ان شاء اللہ جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعال الوتر قد تجلى
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك الملك لا شريك
وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك الملك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك الملك لا شريك
والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعال الوتر قد تجلى
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك الملك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعال الوتر قد تجلى
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمستعر
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صل
نحمده ونصلي على رسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وزين سلطانك ما شاء الله بارك الله فيكم واپس آگئے آپ لوگ الحمدللہ، کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ اتنی ساری نعمتیں مل رہی ہیں، نکل جا رہا دل سے الحمدللہ، ثم الحمدللہ، ماشاءاللہ. کیسے مطلب کہ آپ لوگ کر رہے ہیں، قرآن کے ورڈز میں آئے ہوئے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں خزانوں کی کنجی یہ ہے اور کامیابیوں کی کنجی اور شر کو تالا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنے اپنے خوش نصیب ہیں آپ لوگ. اور آپ کو آوازیں پڑھ رہی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ لگ رہا ہے کہ ہم لوگ ڈریم دیکھے ہیں، کتنا خوبصورت ڈریم ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے اسی طرح جنت میں اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم لوگ جائیں اور ہمیں اسی طرح کی آوازیں پڑھیں اور ہم اللہ کے حکموں کو ماننے والے ہوں دنیا میں، ہے نا؟ ہمیں عادت پڑ چکی ہو اس طرح کی باتوں کی، سننے کی، کرنے کی اور ماننے کی. انشاءاللہ، انشاءاللہ، آمین سم آمین. بالکل بالکل، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرے. دین پاس کی کیسے خرچ کرنے کی اللہ نے کتنی خوبصورت ہمیں بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے خرچہ کیسے کرنا ہے، ہم نے اگر صدقہ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، اور کرنا بھی ضرور ہے کیونکہ اب تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا کہ صدقہ کرو، اور ہم نے کیسے بہترین طریقے سے کرنا ہے. اور اس سے کبھی آپ کو لگا تھا کہ ہم لوگ ہمیشہ سوچتے تھے کہ کیسے کریں، کہاں کریں، کون سی بیسٹ جگہ ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کتنا بیسٹ طریقے سے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم نے کیسے کرنا ہے اور کہاں کرنا ہے. تو کون کون سی چیز کو چیک کرنا ہے؟ تین چیزیں ہیں جو صدقے کو بڑھا دیتی ہیں، 100% کر دیتی ہیں. یاد ہے آپ لوگوں کو؟ جی بالکل، مجھے پتا ہے آپ لوگوں کو یاد ہے. ایک تو نیت، نیت ہماری اچھی ہو، دوسرا ہمارا طریقہ اچھا ہو، تیسرا ہمارا یہ کہ ہم نے دینا کیسے، سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں دینا ہے، اللہ کے طریقے سے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے. بالکل، یہ بھی یاد ہے کہ ہم نے صدقہ جو ہے، کون سی ایسی چیزیں جو صدقے کو باطل کر دیتی ہیں، یہ بھی آپ نے اپنی لسٹ میں لکھ لیا ہوگا. کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری جو اتنا بڑا بزنس کر رہے ہیں ہم لوگ، یہ ضائع ہو جائے. چاہتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والے ہیں نا آپ لوگ، تو بالکل. کیسے کہ مننا لکھ رہے ہیں نا آپ لوگ، مننا. آپ سے باتیں کرنا اچھا لگ رہا ہے نا، اس لیے میں ان کا پوچھ لیتی ہوں. جی بالکل، ہزار تکلیف نہیں دینی، مننا احسان نہیں جتانا. اور تیسری کیا چیز تھی، یاد ہے؟ ریا. بالکل بالکل، ماشاء اللہ، الحمد للہ، الحمد للہ. واقعی ریاکاری، آپ تو بہت اچھے طریقے سے لینے والے اور دینے والے ہیں. انشاءاللہ دینے والے بھی فیوچر میں پرڈکٹ کیا جا سکتا ہے کہ یہ دینے والے بھی بہترین ہوں گے. انشاءاللہ. تو تین چیزوں سے بچنا ہے، بالکل ہم نے ان تین چیزوں سے بچنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ہم نے ضرور دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واقعی علیم ہے اور حلیم ہے اللہ تعالیٰ، اور علیم ہے کہ اللہ سے اور ہم نے اس ٹائم اللہ سے معافی بھی مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم سے ماضی میں صدقہ دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں نا کہ صدقہ دینے سے پہلے، صدقہ دیتے وقت اور صدقہ دینے کے بعد ہماری کیا نیت تھی اور کیسا طریقہ تھا. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں، علم والے ہیں، لیکن اللہ حلم والے ہیں، حلم والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتے ہیں، بالکل حکیم ہے اللہ، کہ ہم لوگ اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ سے استغفار کر لیں، جو ہم سے غلطی ہو گئی دینے سے پہلے، دیتے ہوئے اور اب تک، تو ہم اللہ سے مانگ لیں کہ اللہ یا رب العزت، سبحانک اللہم وبحمدک علی حلمک بعد علمک، سبحانک اللہم وبحمدک علی عفوک بعد قدرتک. یا رب العزت، تو غفور رحیم ہے، تو جانتا ہے ہم کمزور ہیں، جو ہم سے غلطیاں ہو گئیں معاف فرما دے، اور آئندہ سے ہمیں بہترین طریقے سے، آمن و ایمان والے طریقے سے، جیسا رب چاہتا ہے ویسے ہی ہمیں کرنے کی توفیق دے دے. آمین ثم آمین. آپ سے باتیں کرنا اچھا لگا. اب آپ ریڈی ہو جائیے آپ کے آگے اپنی کلاس کے لیے، آپ کی عقیدہ کلاس ہے، ماشاء اللہ اپنے عقیدے کو درست کریں گے انشاءاللہ بہترین طریقے سے. انشاءاللہ جزاک اللہ خیر کثیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتاب التوحید.
نحمده ونصلي على رسول الله اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم توحید کے مسائل کتاب کو آج باضابطہ طور پہ شروع کریں گے. ابھی تک جو ہم نے چھوٹے چھوٹے ٹاپکس کیے وہ توحید اور عقیدے کے موضوع کو سمجھنے کے لیے اہم تھے, لیکن اس وقت جو کتاب ہمارے سامنے ہے اس کا نام ہے کتاب التوحید, اردو میں اس کا نام ہے توحید کے مسائل. اصل میں یہ ایک سیریز ہے تفہیم السنہ. تفہیم کہتے ہیں فہم حاصل کرنا, انڈرسٹینڈ کرنا. محمد اقبال کی رانی صاحب کی یہ ایک سیریز ہے اور یہ اس سلسلے کی پہلی کتاب ہے. اس کتاب کو آپ کے سامنے کے لیے اس کی وجہ اس کتاب کا اسلوب ہے. عموماً جب کتابیں بازار میں ہمیں ملتی ہیں مختلف موضوعات پہ اور خاص طور پہ عقیدے اور سنت کے موضوع پہ, تو اس کے اندر اس کا بہت زیادہ خیال نہیں رکھا جاتا کہ بات جو کی جائے اس کا ساتھ ہی ساتھ حوالہ بھی ہو. بعض صفحہ ایک بات کہی جاتی ہے لیکن اس کے ساتھ وضاحت میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. اس کتاب کی خوبی کیا ہے کہ اس میں صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان ہوئی ہے اور نیچے اس کا ترجمہ ہے, اور اس حدیث میں سے جو پوائنٹ نکلتا ہے اس کو مصنف نے ایک ہیڈنگ کے طور پہ لکھا ہے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں پورے یقین کے ساتھ آج آپ اس کتاب کو شروع کریں گے کہ اس میں کسی انسان کی کوئی بات نہیں ہے. حدیث کو اسی کے ٹیکسٹ کے ساتھ ہم دیکھ لیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے نبی نے اس بارے میں کیا کہا, اور انشاءاللہ تعالی ایک دفعہ جب یہ کتاب جو سوال ہوں گے یا اس پہ ہم ایک بات کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, لیکن اس ساری تمہید سے انشاءاللہ آپ کے دل سے یہ خیال نکل جانا چاہیے جو کوئی پوچھ سکتا ہے آپ سے کہ کون سی کتاب آپ پڑھ رہے ہیں, کس کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھ رہے ہیں. اور عموماً لوگ پوچھتے ہیں کہ فقہ میں کس کی فقہ ہوگی, تو در حقیقت ہم نے اس کورس میں چار کتابوں کو چوز کیا جو کسی ایک انسان کے لیے بنیادی ضرورت کی ہیں, اسی میں سے یہ ایک کتاب ہے. اور اس میں فقہ کس کی ہے؟ سنت کی. تفہیم السنہ ہے جس کو سنت کی روشنی میں اپنی زندگی کے سارے کاموں کو دیکھنے کا موقع مل جائے تو اس کو اور کیا چاہیے. تو شروع کرتے ہیں. کتاب کا صفحہ نمبر 95 ہے. اس سے پہلے مصنف نے اس موضوع پہ بہت ہی تفصیل سے گفتگو کی ہے. ترتیب میں تو یہ پہلے ہے لیکن میں نے سوچا کہ ہم پہلے اس کتاب کے باقاعدہ آغاز سے شروع کرتے ہیں اور جو باتیں رہ گئیں اس کو کتاب کے اینڈ پہ دیکھیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اللہ تعالی ہماری مدد کریں. آپ سب کو اس وقت اپنی خوش قسمتی پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج ہم دنیا کے سب سے خوبصورت موضوع پہ بات کرنے والے ہیں. سب سے پیاری ذات, اس کے ایک ہونے کی بات. توحید پہ ہم بات کر چکے وحدہ سے. اللہ کی ذات ایک ہے, قل ہو اللہ احد. دن میں کئی بار نمازوں میں ہم یہ سورت پڑھتے ہیں, لیکن اللہ کے ایک ہونے کے کیا تقاضے ہیں اور اس کی کیا تفصیل ہے بہت مختصر اور جامع انداز میں اس کتاب میں انشاءاللہ تعالی ہمیں ملے گی. شروع کرتے ہیں. نیت کے مسائل. کسی بھی حدیث کی کتاب کو جب آپ شروع کریں گے تو عموماً اس میں سب سے پہلا ٹاپک نیت کا ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی کام کرنے سے پہلے اگر نیت خالص نہیں ہوتی تو پھر ڈر ہوتا ہے اس بات کا کہ کہیں ہم اس کی وجہ سے سیدھے راستے سے بھٹک نہ جائیں. اس کو شروع کرتے وقت میں آپ کو بھی اور اپنے آپ کو بھی چند سیکنڈ دوں گی کہ ہم سب اپنی نیتوں کا جائزہ لیں. ہم سب یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ ہم اپنے گھروں سے نکل کر کیوں آئے؟ اگر تو اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی بات کو سمجھنے اور اس کی معرفت کو لے کر اس کے حکموں پہ چلنے کا ارادہ ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ
اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ہی زیادہ خوشخبریاں ہیں ہمارے لیے. اس کے علاوہ اگر کوئی نیت ہے ہماری یہاں آ کے بیٹھنے کی تو پھر سمجھ لیجئے کہ آنے کے بعد بھی کچھ ملے گا نہیں. کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو اللہ کے نبی کی محفلوں میں آ کے بیٹھتے بھی تھے, چلے جاتے تھے ان کو سوائے تنقید کے اور نقص کے اور آپ کی غلطیاں چننے کے کچھ نہیں ملتا تھا. تو اللہ نہ کرے کہ ہم علم کی محفل سے ایسی ہی گندی چیزیں لے کے اٹھے کہ جس سے ہم اپنے لیے تو کیا دوسرے کے لیے تو کیا اپنے ہی لیے نقصان کھڑا کر دے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ملتی ہے. ان عمر بن الخطاب قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة جنكهها فهجرته الى ما هاجر اليه. ترجمہ کیا ہے حدیث کا؟ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی. لہذا جس شخص نے دنیا حاصل کرنے کی نیت سے ہجرت کی اسے دنیا ملے گی, اور جس نے کسی عورت سے نکاح کے لیے ہجرت کی اسے عورت ہی ملے گی. بس مہاجر نے جس مقصد کے لیے ہجرت کی اسی چیز کے لیے سمجھی جائے گی. اسے بخاری نے روایت کیا. بہت مختصر حدیث ہے لیکن ایک انسان کی ساری زندگی کا خلاصہ ہے. ہر انسان جس نیت سے کوئی کام کرے گا اللہ کے ہاں وہ ویسا ہی لکھا جائے گا. اللہ کے نبی کے دور میں ایک شخص نے کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی. اس عورت کا نام امرأة القیس تھا. صحابہ کرام میں اس شخص کا نام ہی مہاجر امرأة القیس پڑ گیا کہ اس نے اس عورت کے لیے ہجرت کی. دیکھا جائے تو زندگی میں بہت سارے لوگ مختلف جگہوں سے ہجرت کرتے ہیں, بہت کچھ چھوڑتے ہیں اور بہت کچھ اپناتے ہیں. ہمارا کسی کام کو کرنے کا جو اصل مقصد ہوگا ہمارے لیے وہی اجر ہے. ہجرت کا لفظ بہت ہی زیادہ وسیع المعنی ہے, انشاءاللہ کسی موقع پہ ہم اس کو دیکھیں گے. لیکن اس وقت ہم سب کے عمل کے مطابق گناہوں کو چھوڑنا بھی ہجرت ہے. اگر ہم سب اس کورس میں بیٹھے ہیں, اس کورس کے لیے آئے اور یہاں بیٹھ رہے ہیں, تو ایک نیت کر لیجیے آج ہی کہ اللہ میں نے اس مختصر سے وقت میں اپنے گناہوں سے ہجرت کرنی ہے, اپنی بری عادات کو چھوڑنا ہے, اپنے اندر سے وہ ساری نیگیٹو چیزیں نکال دینی ہے جو آج تک نہیں نکال سکی. انشاءاللہ جب یہ نیت لے کے آئیں گے ہر دن کے بعد اپنا جائزہ لیں گے کہ میں نے اپنے آپ کو کتنا پاک کیا, اور اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اگلی روایت حضرت ابو عبیدہ بن عمر بن عمار بن جاسر رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ عمار بن جاسر رضی اللہ عنہ کو مشرکوں نے پکڑ لیا اور اس وقت تک نہ چھوڑا یعنی سزا دیتے رہے جب تک انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی نہ دی اور ان کے معبودوں کا بھلائی سے تذکرہ نہ کیا. جب حضرت عمار رضی اللہ عنہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ عمار نے عرض کیا بہت برا ہوا اے اللہ کے رسول, مجھے اس وقت تک نہیں چھوڑا گیا جب تک میں نے آپ کے بارے میں نہ زیبا کلمات نہ کہے اور ان کے معبودوں کی تعریف نہ کی. آپ نے پوچھا اپنے دل کی کیا کیفیت محسوس کرتے ہو؟ عمار نے عرض کیا ایمان پر پوری طرح مطمئن ہے. تب آپ نے فرمایا اگر یہ مشرک دوبارہ ایسا ہی کریں تو تو بھی ایسا ہی کرنا. اسے بیہقی نے روایت کیا. یہ ایک واقعہ تھا جو عمار بن جاسر کے ساتھ پیش آیا کہ لوگوں نے ان کو مارنے کی کوشش کی یہاں تک کہ ان کو اپنی جان بچانے کے لیے اللہ کے نبی کے بارے میں کچھ ایسی بات کہنا پڑی جس کی گواہی ان کا دل نہیں دے رہا تھا, اور دل میں ملال تھا کہ یہ میں نے کیا کیا, جان بچا لی اور اللہ کے نبی کے بارے میں بات کر دی. چنانچہ مسئلہ پوچھنے آپ کے پاس آئے تو آپ نے پھر ان کو تسلی دی کہ تیرے دل میں کیا تھا. اور اس پہ قرآن پاک کی ایک آیت بھی ہے کہ وَمَنْ أُكْرِهَهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ, کہ جس کو مجبور کر دیا جائے حالانکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو اللہ تعالیٰ سے لوگوں کی پکڑ نہیں کرے گا. اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر ہمارے دلوں پہ ہے. اعمال کے اجر و ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ایک بندہ کام کرتا ہے, دوسرا بندہ بھی بالکل ویسا ہی کام کرتا ہے, لیکن ایک کو اس کے کام کا بہت اجر مل جائے اور دوسرے کو کم ملے. مثلا ہم سب یہاں بیٹھے, آج ہم سب یہاں آئے, بظاہر ہم سب ایک ہی ماحول میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, لیکن ہمارے اجر مختلف ہوں گے. کوئی بہت ساری مشکلوں میں سے نکل کے آیا, کسی نے اپنے بہت سارے پلان چھوڑے, اور کوئی بالکل گھر میں فارغ تھا اور وہ آ گیا. کوئی اتنی زیادہ تڑپ لے کر آیا کہ اس کو لگا کہ بس میں نے تو وقت سے پہلے پہنچنا ہے. کسی نے کہا کوئی بات نہیں, اگر 10 بجے کی بجائے 10:15 بھی پہنچ گئے تو خیر ہے. یہ ساری چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ہمارے اعمال کو بدل دیتی ہیں. حتیٰ کہ ایک چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے لوگ بھی کوئی جنت میں جانے کے قابل بن جاتے ہیں اور کوئی جہنم میں جانے کے. جتنی نیت خالص ہوگی اتنا اللہ کی طرف سے اجر زیادہ ملے گا. تیسری روایت اسی باب کی, ان ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کی نیت اور اعمال کو دیکھتا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا. اسی طرح اگلی روایت حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے ہے, کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے یہ سنا کہ جو شخص رات کو اپنے بستر پر اس نیت سے لیٹا کہ اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھے گا, لیکن اس کی آنکھوں پر نیند اس قدر غالب آ گئی کہ صبح ہو گئی, تو اسے اس کی نیت کا ثواب مل جائے گا اور اس کی نیند اس کے رب کی طرف سے اس پر صدقہ شمار ہوگی. نسائی کی روایت ہے. کتنا پیارا کرائیٹیرین مل گیا ہم کو, لیکن پھر اس میں یاد رکھیے اخلاص شرط ہے. یہ نہیں کہ ساری رات جاگتے رہے اور 2 بجے کے قریب سوئے اور کہا اچھا چلو میں تہجد پڑھوں گی. جب آپ سارا دن نہیں سوتے اور رات 2 بجے تک جاگتے ہیں تو بستر پہ لیٹیں گے, پھر تو تہجد تو دور کی بات ہے, آپ کی تو فجر کے لالے پڑ جاتے ہیں. تو لہٰذا اللہ کو پتا ہے کون کس نیت سے کام کرتا ہے, لیکن اگر واقعی نیت ہے اور اللہ نے آپ کو سلا دیا, غم ہے دل میں, حسرت ہے, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اجر ملے گا. اس بات کو سنتے ہوئے آپ کو اللہ تعالیٰ کا قرب محسوس ہوا؟ مجھے تو ایسے لگا کہ اللہ کی ذات میرے اتنے قریب ہے. یہی تو بات ہے کہ نحنو اقرب الیہ من حبل الورید, ہم تو انسان کی شاہراہ سے بھی قریب ہیں. ہمیں پتا ہے کہ انسان کے دل میں وسوسے کیا اٹھتے ہیں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بارے میں یہ بات کہی نا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, تو اس قربت کا یہ بھی ایک عملی مظاہرہ ہے کہ دل میں خیال آتا ہے اور اللہ کو اس کی خبر ہوتی ہے. اور آپ کبھی آزما کے دیکھیں, آزمانا چاہتے؟ آج رات سونے سے پہلے جب آپ بستر پہ بیٹھیں اپنی جو بھی آپ کام کرتے ہیں, اس وقت کوئی ایک خاص وقت سوچیں رات کا. آج کل آپ کو پتا ہے کہ فجر اتنی جلدی ہوتی ہے, 3:15 بجے تو فجر شروع ہوتی ہے. آپ کہہ کے دیکھیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ آج مجھے 2:45 پہ اٹھا دینا. ایسا ڈھونڈیے ٹائم کہ جو واقعی بالکل انیوژل ہو, منٹ کے ساتھ, کہ بس اللہ تعالیٰ میں آج 2:45 بجے اٹھ جاؤں گی اور وضو کر کے تو نفل پڑھوں گی اور پھر فجر پڑھوں گی, آپ نے مجھے اٹھانا ہے. بس اب کوئی الارم نہ لگائیں اور آپ سو جائیں. پھر کل شیئر کیجئے گا جنہوں نے یہ تجربہ کیا, کریں گے اپنے گروپس میں شیئر کیجئے گا اس بات کو, ٹھیک ہے؟ تو آگے چلتے ہیں دوسرے چیپٹر پہ. فضل التوحید, توحید کی فضیلت. کلمہ توحید کا اقرار دین اسلام کا سب سے بنیادی رکن ہے. اس کی دلیل میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت جو ہم تک پہنچی، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو حاکم یمن بنا کر بھیجا، یعنی یکم کے یمن ایک شہر تھا، وہاں یہ حاکم بن کے گئے. تو فرمایا لوگوں کو پہلے لا الہ الا اللہ اور پھر یہ کہ یعنی میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں، اس کی طرف دعوت دینا. اگر وہ مان لیں تو پھر انہیں بتانا کہ اللہ نے ہر دن رات میں ان پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں. اگر وہ اس کو مان لیں تو پھر ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں پر زکات فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے وصول کی جائے گی اور ان کے فقراء کو دی جائے گی. اسے صحیح بخاری نے روایت کیا. اس ایک حدیث سے بہت سارے عمل کے نقطے ہمارے سامنے آتے ہیں. پہلی بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب اللہ کے نبی کسی کو حکمران بنا کر کہیں بھیجتے تھے تو نصیحت کرتے تھے. اس سے آج کے دور میں عمل ایسے ہو سکتا ہے کہ آج کے دور میں جو لوگ حکومت کے لیول پہ نومینیٹ کیے جاتے ہیں، صدر ہوں یا وزیر ہوں یا اس سے بھی اوپر کے یا نیچے کے لوگ ہوں، ان کی دینی رہنمائی کا سامان ضرور مقرر کرنا چاہیے. اس دور میں تو اللہ کے نبی خود موجود تھے تو آپ لوگوں کو نصیحت کرتے تھے. آج کے دور میں میری ایک کمزور سی رائے ہے کہ اگر حکومت کے عہدے تک پہنچنے والوں کے لیے اللہ کے نبی کی احادیث کا کچھ پورشن لازم کر دیا جائے، خاص طور پہ جس کا تعلق امامت سے اور خلافت سے اور لوگوں کے معاملات سے ہے، تو یقیناً اس کا فائدہ ہوگا. دوسری بات ہمیں اس حدیث سے جو پتہ چلی وہ کیا ہے کہ اعمال میں سب سے پہلا عمل لا الہ الا اللہ ہے. زبان سے اقرار لیکن اس کی شاخیں 70 کے قریب پہنچ جاتی ہیں. تو لہذا کسی کو تبلیغ کریں تو سب سے پہلی چیز اس کو توحید سکھانی ہے. یہ تیسرا نقطہ ہمیں اس حدیث سے ملا. ہم عموماً تبلیغ کے نام پہ نیل پالش سے بات شروع کرتے ہیں اور لوگ وہ مسئلہ سن کے واپس ہی نہیں آتے. ہم ایسے بڑے بڑے مسئلے بیان کرتے ہیں جس کا کبھی شاید کسی کو معاملہ ہی پیش نہ آئے، حالانکہ کسی کو اگر بلانا ہے تو سب سے پہلے اس کو اللہ کی دعوت دیں، پھر اللہ کے نبی کی دعوت دیں. جب یہ دو چیزیں پکی ہو جائیں پھر نماز کی بات، نماز پکی ہو جائے پھر زکات کی بات. پھر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو انسان پہلی سیڑھی پہ نہ چڑھے تو اس کی دوسری چیزیں بھی بیکار ہو جاتی ہیں. مثلا کوئی توحید نہیں مانتا، اللہ کو ایک نہیں مانتا، تو پھر باقی کاموں کی بات تو الگ ہے. اگلی بات، غیر مسلم کلمہ توحید کا اقرار کر لے تو اسے قتل کرنا منع ہے. یعنی اتنا ببرکت کلمہ ہے یہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کہ غیر مسلم اقرار ہی کر لے، دل سے نہیں مانا مانتا ہے ہمیں اس کی پرواہ نہیں، زبان سے اس نے کہہ دیا کہ میں مسلمان ہوں تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا. اس کی دلیل میں صحیح مسلم کی ایک روایت حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں ایک لشکر میں بھیجا، حرقات یہ گاؤں کا نام تھا. کہتے ہیں حرقات میں ہم نے جوہینا یہ قبیلے کا نام تھا، جوہینا سے صبح کے وقت جنگ کی. ایک آدمی سے میرا سامنا ہوا تو اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا لیکن میں نے اسے برچھی سے مار ڈالا. یعنی یہ سمجھے کہ کافر ہے اور جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے. ایسے ہی نا جیسے کوئی پولیس کو دیکھ کے کوئی شخص کہ نہیں میں چوری سے توبہ کرتا ہوں تو پولیس مین کہے گا نا کہ اس لیے توبہ کر رہے ہو کہ میں سامنے آ گیا ہوں. تو کسی جنگ میں انہوں نے دیکھا، ان کو پتا تھا یہ شخص کافر ہے، دیر سے مطلب کچھ دن کے بعد دیکھا ہوگا یا ملے ہوں گے، انہوں نے سمجھا اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا اور انہوں نے اس کو مار دیا. بعد میں میرے دل میں تشویش پیدا ہوئی کہ میں نے غلط کیا یا صحیح، تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا. آپ نے فرمایا کیا اس نے لا الہ الا اللہ کہا اور تو نے اسے قتل کر دیا؟ یعنی آپ کو حیرت ہوئی کہ کلمہ سن کے بھی تو نے قتل کیا؟ میں نے عرض کیا، یا اللہ کے رسول، اس نے ہتھیار کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا، کیونکہ غالب گمان تو یہی لگ رہا تھا نا. آپ نے فرمایا، کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا کہ تجھے پتا چل گیا کہ اس نے خلوص دل سے پڑھا تھا کہ نہیں؟ پھر بار بار آپ یہی بات ارشاد فرماتے رہے، یہاں تک کہ میں نے آرزو کی کہ کاش میں آج کے روز مسلمان ہوا ہوتا. کیا مطلب ہے اس پوری بات میں؟ آپ بہت ساری چیزوں کا اپنے لیے دیکھ سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لشکر بھیجا کرتے تھے. مسلمان اپنے دفاع کے لیے کچھ ایسے لشکر یا کچھ ایسی تیاریاں کرے تو یہ ایک انتہائی فطری بات ہے. دوسری بات اس سے پتہ چلتی ہے کہ صبح کے وقت لڑائی کے لیے نکلے، یعنی صبح کا جو وقت ہوتا ہے وہ انسان کے لیے بہت برکت وقت ہوتا ہے. پھر اگلی بات پتہ چلی کہ صحابہ کرام بھی غیب نہیں جانتے تھے. آج افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے کہ نبیوں کو تو چھوڑ دیجئے، عام انسانوں میں سے کئی ایسے بزرگوں کو وہ غیب کا جاننے والا کہتے ہیں. ان کے خیال میں تو ان کے بزرگ یا پیر صاحب بھی دلوں کے بھید جان لیتے ہیں جب کوئی ان کے پاس آتا ہے. نہیں، صحابہ کرام بھی نہیں جانتے تھے. پھر اگلی بات اس حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ صحابی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. اللہ کے چنے ہوئے لوگ تھے لیکن بشر تھے. انسان کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو غلطی کرے. پھر اگلی بات اس سے پتہ چلتی ہے کہ جو کام کر لیا اس کو چھپایا نہیں، بلکہ دل کا گلٹ دور کرنے کے لیے اللہ کے نبی کے سامنے بات پیش کی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کبھی اگر ہمیں کسی کام پہ نامینیٹ کیا جائے اور وہ کام ہم سے ہی نہ کریں یا ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو بتا دینا چاہیے. کمیونیکیشن جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کا حل ہے. بعض دفعہ ہم اس ڈر سے بتاتے نہیں کہ ڈانٹ پڑے گی یا لوگ سوچیں گے کہ ہم نے یہ کام نہیں کیا، اور دل میں اتنا گرج رکھتے ہیں کہ ہمارے چہرے سے بھی وہ چیز چھلکنے لگتی ہے اور اس کی وجہ سے دوسرا کام خراب ہوتا ہے. پھر اگلی بات اس سے پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے بارے میں کتنا اچھا گمان رکھتے تھے. افسوس کے ساتھ ایک بات کہنی پڑے گی کہ اللہ کے نبی کا کردار کس طرح کا بنا کے پیش کیا جاتا ہے. ایسے نہیں لگتا کہ آپ نے دین تلوار کے ذریعے سے پھیلایا، لیکن آپ دیکھیے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ تو نے اس کو کیوں قتل کیا. پھر اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کو احساس دلانے کا انداز بھی سمجھ میں آتا ہے کہ بار بار کہہ رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں. ہم ہوتے ہیں نا، کسی ایک بات کو کہتے ہیں پھر چار باتیں اور بھی کہتے ہیں، پہلے یہ کہتے پھر کچھ اور کہتے پھر ادھر کی سناتے ادھر کی سناتے. نہیں، ایک ہی بات کی تکرار، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ سامنے والے بندے کو سوچنے کا موقع ملتا ہے. میں اس کی ایک پریکٹیکل ایگزامپل آپ لوگوں کو دینا چاہوں گی. مثلاً جیسے چھوٹا بچہ ہے آپ کے گھر میں، کوئی غلط کام کرتا ہے، اب آپ اس کو دیکھ کے دیکھتے اپنے کہتے ہیں، اب مائیں تو بڑے چیخ کے کہتی ہیں نا، میں ویسے تو نہیں کہہ سکتی لیکن عموماً جو انداز ہوتا ہے، یہ کیا کیا، یہ خراب کر دیا، تم نے یہ کر دیا، تمہارے ابو کو بتاؤں گی. ہاں، اب یہ ایک انداز ہے. آپ سوچیں ذرا، آپ بچی ہیں یا آپ بچے ہیں چھوٹا سا، اور آپ نے ایک غلط کام کیا، پہلے ہی آپ کا معصوم سا دل ڈر رہا ہے، اور اوپر سے آپ کی ماں آ کے یہ باتیں جملے شروع ہو گئی، یہ کیا کیا، کیوں کرنا، یہ سب. ایک یہ جملہ، اور دوسری طرف مثلاً بچے نے غلط کام کیا تو آپ بچے کو دیکھ کے کہتے، بیٹا آپ نے یہ کیا کیا، بیٹا آپ نے یہ کیا کیا، بیٹا آپ نے یہ کیا کیا. بتائیے دونوں میں سے کس کا افیکٹ بچے کے اوپر زیادہ پڑے گا، پہلی بات کا کہ دوسری کا؟ دوسری کا پڑے گا نا. تو کم لفظوں میں ایک ہی بات کو اگر آپ دہرا دیتے ہیں تو وہ دوسرے کو سوچنے پہ مائل کرتی ہے. اور یہ جو بات انہوں نے کہی نا کہ کاش میں آج مسلمان ہوتا، اس سے مراد کیا ہے کہ میرا یہ گناہ اسلام سے پہلے کا گناہ ہوتا اور وہ معاف ہو جاتا. اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اسلام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. جس طرح قبول اسلام ماضی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے نا، اسی طرح بعض دفعہ ہم لوگ ہوتے تو نام کے مسلمان ہیں لیکن شعوری اسلام نہیں ہوتا. تو اس صورت میں بھی انسان جب توبہ کرتا ہے، اللہ کی کتاب کی طرف آتا ہے، اس کو اپنی بہت ساری خامیوں کا پتہ چلتا ہے. بس وہ نیند نہیں آتی، بس وہ غم لگتا ہے کہ میں کہاں گزار گئی زندگی. تو اس وقت اگر آپ سچے دل سے توبہ کر لیتے ہیں نا کہ اللہ کل تک تو پتہ ہی نہیں تھا، اب تیری کتاب سے جڑے ہیں، اب پتہ چل گیا یہ برا ہے تو معاف کر دے، تو انشاءاللہ وہ رحمت کرنے والا رب ہمارے ساتھ بھی وہی معاملہ کرے گا جو کسی غیر مسلم کو اسلام کی طرف لانے والے کے لیے کرتا ہے.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله. آج ہم نے اپنا جو اس کا باقاعدہ بک کا آغاز ہے نا، پہلے ہم نے تھوڑا سا پچھلی دفعہ توحید کا دیکھا تھا اس سیلف کے کیا ہے، آج ہم حدیث کی روشنی میں سارا آپ کو سٹارٹ کر لیا الحمدللہ. پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا تھا نا کہ توحید کیا ہے، عقیدہ ہے نا، عقیدہ. جیسے مومن کی مثال کس کی طرح دی تھی، درخت کی طرح نا، تو اس میں جو جڑیں ہیں وہ کیا ہے، عقیدہ ہمارا ہے نا، عقیدہ اس کا. جتنا ہمارا عقیدہ مضبوط ہوگا ہے نا، اتنا پھر آگے اسی کے مطابق اس پہ پھل آئے گا. تو اس کو ہم نے اپنے عقیدہ توحید کو بیسک ہی ہے نا، تو یہ ہم نے اس کو مضبوط کرنا انشاءاللہ. اور بہت ہی یہ خوبصورت کتاب ہے، بہت ہی خوبصورت. وہی بات کہ ایک ایک چیز ساتھ ساتھ لیتے جانے، پچھلے گناہوں پہ بس ہم نے معافی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکیاں جو ہیں وہ آپ کے گناہوں کو صاف کر دیتی ہیں نا، ہے نا. والیوم مجھے بتائیں سب کے لیے، میری آواز کم ہے، سب کے لیے آواز کم ہے، ٹھیک ہے. الحمدللہ. تو چلے آج آپ نے دیکھا پہلی کیا دیکھی ہے، سب سے پہلے کیا ہے، نیت ہے نا، نیت کتنی امپورٹینٹ ہے. تو وہی ہم نیت الحمدللہ کے اعمال کا دار و مدار نیت پہ، سبحان اللہ. وہی جو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں نیت، اس کو بہت اہم ہے. اور پھر نیت کیا، آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک دفعہ آپ نے نیت کر لی وہ انف ہے؟ نہیں، نیت کو روز ہم نے اپنی چیک کرنا ہے ہر کام سے. یہ نہ ہو کہ بہت سارے لوگ نیکی کو شروع اچھی نیت سے کرتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ عادت بن جاتی ہے. اور پھر ایک اور چیز ہم نے دیکھی تھی کل کے لیسن میں ہے نا، کل کہ کیا ہوتا ہے، شیطان آ جاتا ہے نا، کہ وہ اس کو اس کے اندر وہ چیز، اس سے ہم نے بچنا ہے. اس لیے خالص نیت کو روز کا روز چیک کرنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے، کہ جس نیت سے ہم کریں گے، جس نیت سے ہم یہاں آ کے بیٹھیں گے، اسی کے مطابق ہم لیں گے بھی، پھر اسی کے مطابق پھر ہمارا اجر بھی ہوگا، ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی نیتوں کو خالص کرنے والا بنائے، کتنی پیاری ہم نے. اور پھر یہ دیکھیں کہ اگر آپ کی نیت، ہم نے دیکھا کہ اگر منہ سے کوئی کچھ کہہ رہا ہے لیکن دل میں ایمان ہے، جیسے ہم نے حضرت عمار کی رضی اللہ عنہ ان کی مثال دیکھی، تو ڈیپینڈ کیا کرتا ہے، نیت جان بچانے کے لیے منہ سے بھی کہہ دیں تو، لیکن اللہ تعالیٰ نیت کے مطابق دیں گے معافی ہے اس کی، ہے نا، الحمدللہ. پھر آگے ہم نے دیکھا کہ اگر ہم نے تبلیغ میں سب سے پہلے، ہم نے اگلی حدیث میں کیا پتہ چلا ہے، کلمہ توحید کا اقرار دین اسلام کا سب سے بنیادی رکن ہے، تو یہاں سے ہماری تبلیغ سٹارٹ ہونی ہے نا. کہ سب سے پہلے ہم یہ جو سیکوینس ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. پہلے ہم اگر ہم نے بچوں کو بھی، اگر آپ کو کسی کو بھی، چلے بچوں کو پہلے ہمارے سے کہ دین مدر، سب سے پہلے ہمارے بچے آتے ہیں، لیکن ہمارے کلوز سرکل میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ دین سے دور ہیں، تو آپ ان کو اس طرح سے نماز پہ یا کسی کام پہ لگا سکتے ہیں یا کسی برے کام سے منع کر سکتے ہیں؟ نہیں ہوتا نا، نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے کہ دل میں نہیں ہے، وہ جڑیں نہیں ہیں اس کی. تو پہلے اللہ کی محبت دینی ہے، اللہ کی معرفت ہے نا، تو یہ چیز دینی ہے ان کو. پھر اس میں ابھی ہم نے یہ بھی حکمت میں آ جاتا ہے نا، پہلے ان کو اللہ کا بتائیں اللہ کون ہے نا، جس طرح اللہ تعالیٰ کی معرفت ملے گی تو پھر آسان ہو جائے گا. اور پھر دیکھیں سبحان اللہ، اگلی حدیث پڑھ کے میرا دل اتنا وہ ہو رہا تھا کہ غیر مسلم کلمہ توحید کا اقرار کر لے تو اسے قتل کرنا منع ہے. تو سارے مسلمان ہم الحمدللہ کلمہ گو ہیں، تو ہمارے لیے قتل کتنا عام ہو گیا، ہم کیسے قتل کرتے ہیں، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. بات وہی ہے کہ پھر ہم دین سے دور ہیں، دین سے دور ہیں، ہم اپنے ہی بھائیوں کو آج تو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں. کس چیز، بہت ہی دکھ ہوتا ہے، نیوز تو ڈپریشن ہوتا ہے اگر دیکھ لیں، ہے نا، کہ یہ کوئی چیز ہی نہیں رہ گئی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، بات یہی ہے نا کہ بات کہ دین سے دوری ہے، قرآن سے دوری ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہمیں اس پہ عمل کی توفیق دے. اور پھر اگلی کتنی خوبصورت بات ہے کہ کلمہ توحید پر ایمان گناہوں کے کفارہ کا سبب، کفارہ کا سبب بن جاتا ہے، سبحان اللہ. کتنی خوبصورت بات ہے، ہم انسان ہیں, ہم غلطیاں کرتے ہیں, ہم کرتے آئے ہیں. قرآن سے پہلے ہم مختلف طریقوں سے, مختلف جگہوں سے آ رہے ہیں نا, کوئی کسی میں تھا, کوئی کسی لیول پہ تھا, کوئی کسی لیول پہ تھا, لیکن الحمدللہ کتنی امید ہے کہ اگر آج ہم اپنا عقیدہ مضبوط کر لیں گے, اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرنے کو تیار ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرنے کو تیار ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بس دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اب وہی بات جو صبح بھی ہم نے کہا کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ الحمدللہ آپ کا ویکینڈ پھر سے کتنی سبحان اللہ جلدی سے ٹائم, کلاس کے دن گزر جاتے ہیں, دوسرے دن پھر لمبے ہو جاتے ہیں, ایسے ہی ہے نا. الحمد للہ اپنا ہوم ورک کرے اچھے سے, اور چھوٹا سا ریمائنڈر, آپ کا ٹیسٹ کی لاسٹ ڈیٹ ہے, مجھے امید ہے بہت سارے لوگوں نے کر لیا ہوگا, اگر کسی کا کسی وجہ سے رہتا ہے تو اس کو آج کمپلیٹ کر لیں انشاءاللہ, پھر کل آپ لوگوں کو اسائنمنٹ بھی مل جائے گی. ریڈی اپنی اسائنمنٹ کے لیے, سیکنڈ پائر کے لیے ویٹ کر رہے تھے اس کے لیے. الحمد للہ ثم الحمد للہ, بس اپنے آپ کو ریمائنڈ کرائیں کہ اللہ کے راستے کے مجاہد ہیں, جنت کے راستے کے راہی ہیں. تو اس میں یہ چھوٹی چھوٹی جو ہمارے ٹیسٹ آتے ہیں, الحمد للہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان پہ صبر سے شکر کے ساتھ, بلکہ خوش ہوتے ہیں نا کہ ہر ایک اس کے ساتھ ہم ایک مائل سٹون اپنا کمپلیٹ کرتے ہیں. الحمد للہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے قبول کرے ہمارا یہاں پہ اکٹھے ہونا, قبول کرے بہترین طریقے سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں سے ادھر گزر فرمائے. اللہ کرے ہم بہت گنہگار بندے ہیں, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تیرا کلمہ پڑھنے والے ہیں, تیرے سجدہ کرنے والے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نے فرعون کے جادوگروں کو ایک سجدہ کرنے پہ معاف کر دیا تھا, اللہ ہم تو تجھے روز سجدہ کرتے ہیں, بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کر دے, ہمیں ہمارے گناہوں سے درگزر فرما. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صرف اپنی رضا کی خاطر کام کرنے والا, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے استادوں کے لیے, اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے, اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اپنا بہت خیال رکھیں, اچھا فیملی ٹائم اسپینڈ کریں, اور اپنا اچھے سے ہوم ورک کر کے ماشاء اللہ آپ لوگوں کی امپروومنٹ نظر آتی ہے ماشاء اللہ آپ کے ہوم ورک میں. تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو احسان کے لیول پہ کام کرنے والا بنائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں زوال نعمت سے بچائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر کرے. آمین. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ. اللہم اصلح لی دینی الذی ہوا عصمت امری واصلح لی دنیای التی فیها معاشی واصلح لی آخرتی التی فیها معادی واجعل الحیاۃ زیادۃ لی فی کل خیر واجعل الموت راحۃ لی من کل شر. اللهم اجعل خير أموري آخره وخير عملي خواتمه وخير أيامي يوم ألقاك فيه. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. وثبتني وثق الموازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئاتي. وأسألك الأولى من الجنة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. آمين. اللهم آمين. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن
أنت الحق
أنت الحق
ووعدك الحق
وقولك الحق
ولقاؤك حق
والجنة حق
والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت إلهنا لا إله إلا أنت اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا
اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا
وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا